इंशाल्लाह अटेंडेंस स्टार्ट करते हैं। अतीक सदीका मोबीन मोहम्मद हमारा तबस्सुम ईमान खोकर नाजिया बिलाल आमना जमरू तस्लीम अमजद सना नासिर कमल इमरान नबीला आमिर आलिया हबीब साजदा परवीन फरहाना कुरैशी नौशीन मोहम्मद नादिया अली शमा नाज हुमैरा अहमद फातमा लतीफ समिया अख्तर अनीस फातमा फरद बिलवानी उमैमा अहमद तनवीर जहान आनिया सलीम सुमैरा जीवा अमीना तबस्सुम रुखसाना मजीद इफ्फत फातमा उजमा परवेज फौजिया अजीज सायमा इफराज आमना फिरदौसिया आरफा मेमून मोहम्मद बारी सना कैसर राबिया महमूद शमीम शेख इरम इमरान सायमा जहूर कोमल अमजद अनिला उमर वजीरा अख्तर मारिया उमर सरीना शुमाइल शुमाइला अख्तर तस्नीम फातिमा अनिला उमर कमल रियाज इरम मुमताज साजिदा परवीन फरजाना सिलोद उमेर रिदा बुशरा खान तस्नीम कैसर नूर शेख तलत रहमतुल्ला हुमैरा इसहाक शाहिन पठान जैनब तनवीर सायमा खान कहकशा महमूद हलीमा जावेद शबाना बशीर फरद बारी समीना इकबाल शबिस्तान नोमानी माहिदा रफीक राहिला अहमद नमरा सलमान नायमा अहमद मुनजर सफर फायजा अशफ सायमा नसीम सानिया सलमान नादिया नाज बुशरा अहमद जकिया सबिया खान परवशा खान शहराज अफगानी फरत अली अर्शिया बेगम उमैरा सिद्दीकी उमैरा फैसल सारा अजहर शाहीन पठान रफत इलियास रबिया अकबर अर्शिया बेगम सायमा खान शहनाज अहमद नफीसा खातून इरम उस्मान आनिया सलीम फरजाना कासिम रिजवाना महमूद सिद्दीका मोयुद्दीन जरीना आसिफ मरियम सैयद फायजा खलील तलत रहमतुल्ला नगमाना अख्तर जेबा सीब जबी नवी वाला आफरीन सुल्ताना तबसुम फातमा हिरा अरशद सानिया सलमान साजिदा परवीन नजला हुमा गनी रबिया नजीर हाजरा आसिफ सुल्ताना नाज मरियम नियाजी शाजिया अजहर सबा नजीब फरहाना वसीम सलमा खान मदीहा काशिफ रखशंदा अजीज फातमा गफूर इज़ा अली समी अख्तर महर सुल्ताना इरम मान फातमा खालिद कैसर परवीन मिनहाज मंसूर हुमैरा नासिर गुरवेज हबीबुल्ला जायदा बालिया आयशा फातमा शाजिया आमिर सबा परवेज शबीना चौधरी फायजा महज जरीना मोहम्मद रिजवाना खलील हमीदा खानम सबीना इरशाद मरीम अहमद रबिया शेख कौसर खुर्शीद जवेरिया गजनफर आमना बतूल नुजत शाह सादिया वकार शीरी मंसूर समरीन आमिर रजिया अमतुल करीम समीना अमजद शैला नासिर रुकैया शेख हिरा मुजीब इरम अरसलान हाजरा इमरान अक्षा अशरफ आयशा बीवी बिल्किस हमीद नजिश्ता अहमद इसरा गुल नुजत शाह सना लोधी उजमा फजल कदिया जावेद हलीमा जावेद मलिहा अजीज सादिया चीमा सफिया अमरीन सदफ भट्ट आयान खान गजाला इब्राहिम हादिया वाली समन बख्तावर अदीब अजीम सिमरा खलील मुजना हारून मुबशरा जब्बार आसिया सरफराज ताहिरा बाबर लुबना फहीम रजिया जमाल नुसद मिर्जा उजमा परवीन इरम अहमद इरम उस्मान रजिया सुल्ताना फायजा तारिक हाजरा आसिफ ईवा जमाल अफ्रीका अहमद जैनब उमर आयशा अयूब सफा बतूल अमीरा अंजुम सुबुही असलम फिरदौस अत्थर असफिया नसरीन रबिया अनवर सालिहा बेगम इरफाना मंजूर बसरत वस्तुम शफिया इश्तियाक मिसबा अहमद खलीदा मिर्जा राना मोहम्मद सलमा हाफिज वहीदा गगरू फरहाना यासमीन रहीमा चौधरी तनवीर सुल्ताना अमरीन मुसानी शमीम मुसानी निगत मोहम्मद सदर जलाल हुसना फकीहा राजिया तनवीर इकरा अजमल शाजिया राना सुनोबर मसूद अजहर नसरीन मुजीबा ताहरा लुबना वास्ती सायमा सईद अनीरा सदीक अफशा शेख सईदा भट्टी आमना अर्शिया खदीजा अजमल समरीन मालिक आलिया शहजादी कुलसुम एहरार मुबीना अहमद सुमैया असमा कौसा सबिया फरहत समीना शीरी बुशरा आजम मिसबा कसीम मलिकुन्निसा रहमान जवेरिया गजनफर सिदराउद्दीन निकत मुमताज सईदा अली नसीम अहमद गजाला शाहिद नरगिस नाहिद आफ्ताब रुबीना नाजमा अब्दुल करीम नोरीन फैसल फरीदा मोहियुद्दीन नौशीन सुल्ताना शमा काजी शबीना खालिद अफशा तरनम आमना रिजवी सायमा फारूक फिजा रफी खदीजा अहमद सफिया सफिया रिफत सिद्दीकी जेबा इरफान समीना नवीद अजरा नसरीन अनम खलील अनिला अख्तर फायका अहमद जेब अजीज अतिया शबीर बुशरा अहमद फौजिया इकबाल अजरा हुसैन बुशरा अहमद सायमा खावर पाइंदा बख्त फरहा महवीन रबिया मकसूद सादिया असलम रबिया अख्तर सुबरा यासिर अरशद मरियम नादिया नईम फरजाना गाजी अजरा गिल सालिया बेगम अजरा नसरीन जरीना जमाल फरीन फातमा सैयद शनीला उमेरानी हुमा खान ईमान सैयदा इरम आमना आसिफ फराह हबीब हुमा राशिद सोहा शमीम शहनाज नसीम अहमद शबाना मिर्जा फातमा कनीस हमीदा खानम रुबीना महमूद मोहम्मद अयाज नजमा मान यासमीन इकबाल फरहाना वसीम शाजिया सलीम मारूख हजूर सीमा खालिद अजरा जाफरी तहमीना जरीर शिफा चौधरी समिया सिद्दीकी सानिया इरफान सोमी खान रूबी जमील ए यासमीन सिद्दीकी सिदरा रमीज महनाल इस्लाम रजिया चौधरी किरण चौधरी मुनीबा गनी सोहरा यासिर तलत शफी मसूदा फातमा हुसैन मदिया बहजत सायमा फारूक शहनाज मोहम्मद सबा मोहम्मदी परवीन निजाम यासमिन शमीम समरा मंजूर सबा बासित फरीदा अहमद सुमैया खान अफशीन वहीद अर्शिया बेगम राबिया जावेद फरजाना शेख आयशा कुरैशी नसरीन अख्तर नोरीन शम्स रुबीना महमूद अफरीन बेगम फायजा अयाज तहमीना जुबैर फरा ताहिर मुनजा हनीफ उम्मे आमना बतमा हुसन तंजीना बेगम अबी याकूब आयशा अफगान नजमा खान उजमा ताहिर तानिया खान कुबरा खानम जुबी सैयद नाजिश नुसरत तुबा अकबर मरियम बीबी रुमा नदीम जरी रजाक हनीफ पार्कर मकसूद शाहीन ताहिरा ताज शमाला इकबाल मरीम अफजाल अदरश अहमद शाहिना मसूद फायजा अयाज नुसरत अब्दुल गनी महम अहमद अजरा खान मारिया डार जाहिदा अहमद रबिया कलसूम बीनिश फातमा शबाना नईम मायदा नसीम मोहम्मदी बेगम शाहिना मसूद बदर शाहिद एफ زیدی، کلثوم جکارتا، عذرا شاہین، کرن اجاز، نگت تلت، عامر حمزہ، ماریا خان، سبا باسط، عائشہ خان، فام ہینس خان، سحر پٹیل، بدر شاہد، عائشہ خان، سائمہ دانش، فردوس ارشد، شاہبانو میر، اندلیب فائز، بشرا صدیقی، تہمینہ مکری، شعا خان، جمال احمد، فضا سید، ہنا پروین، روحانی اختر، ماریا ہاشمی، سعدیہ دورانی، فرزانہ امرین، سعدیہ بھنڈاری، ساجدہ رحمان، نسرین زاہد، صبا شجا، شیخ جنتوی، سنبل نسا، فرزانہ روزی، نادیہ ثاقب، فریدہ طفیل، عائشہ جبار، زاہدہ عارف، رخسانہ احمد، محمد عمران خان، روبینہ نصیر، روبینہ شہباز، شہلا بہزت، فضا فرحان، شاہدہ میر، ام عمار، ارم امرین، وسیمہ خان، فائزہ احمد، اقصی جبین، شیریں صدیقی. جی الحمدللہ، اب ہمارے جو باقی گروپس ہیں جو گروپس میں بیٹھ کر دورہ قرآن اٹینڈ کر رہے ہیں، مانچسٹر کا گروپ، برمنگم کا، آئرلینڈ کا، جو ناروے میں مختلف جگہوں پہ گروپس ہیں، جو یو ایس اے میں اور مختلف ممالک میں جو گروپس موجود ہیں، وہ بھی اپنی اپنی اٹینڈنس یہاں پہ ٹائپ کر دیں. جی الحمدللہ.
من امرنا رشدا،
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 من امرنا.
یہ شادی نہیں کہنا ہوتا ہے نا، انشاءاللہ ایسا ایسا. تو اب انشاءاللہ کل کی گروپنگ میں آپ لوگ ان دعاؤں کو ریوائز کیجیے گا، اور گروپ لیڈر جو ہیں وہ ان کو سن لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کل ہم یہاں پہ اگلے سپارے کی دعائیں کریں گے. تو اب میں اٹینڈنس لے لیتی ہوں آپ لوگوں کی. سائمہ رحمان، فرزانہ احمد، سبینہ جاوید، عطرت انصاری، رضوانہ احمد، فرح شیخ، عرفانہ بیگم، نوشین افسر، رضیہ غفار، خالدہ احمد، غزالہ رحمان، رضیہ غفار، طاہرہ افضل. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ لوگ؟ کل کی صورت جو پڑھی ہم نے، اچھا لائن پہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے لیے آواز ٹھیک ہے. الحمدللہ، ہر پارے کے ساتھ اپنے اندر کچھ پختگی آ رہی ہے. آج تو اتنے ڈھیلے ڈھیلے آئے ہیں کہ لگ رہا کہ کسی نے ڈانٹ کے بھیجا گھر سے. پورا آپ کا انجن غائب تھا صبح کے سیشن میں. بہت ہی زیادہ قابل غور نقطہ ہے. جتنی مرضی بوگیاں تیار ہوں چلنے کو، سامان ادھر سے ادھر جانے کو، تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بھی رحم کرے اور میرے اوپر بھی رحم کرے. ہم نے سورت شروع تو کر لی تھی اللہ کی توفیق سے، لیکن تھوڑا سا اب سورت کو شروع سے لے کر ساتھ چلیں گے، کیونکہ سورت کے اندر بہت سارے واقعات ہیں، تو واقعات کو کہانی کے طور پہ پڑھیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے. تو اس کے لیے بہتر یہ کہ ہم لوگ اس کو شروع سے تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہوئے، جس پوری سورت کا تھیم ہے، تھوڑا سا کوشش کرتی ہوں کہ اس پہ وقت لگا کے پھر باقی باتوں کو انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کی چوری پکڑی گئی ہے، سب بند کر دیں اپنے فون سے. سیل فون سب کے بیگز کے اندر ہوں. آپ خود اپنا دماغ کا ایک خانہ باہر چھوڑ کے آتے ہیں، سیل فون باہر رکھ کے ادھر ٹیبل پہ، کسی کا فون نہ ہو، اور اندر بھی بند کر دیں. دو ڈھائی گھنٹے میں انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی کتاب کا آغاز کریں گے، اور یہ جو باتیں اب ہم کر رہے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم کل کی فائلز کے ساتھ ایڈجسٹ کریں گے. تھوڑا سا ہم دیکھیں گے اس سورت کا خلاصہ کیا، کیونکہ اہم سورت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر جمعے کو پڑھتے تھے تو یقین اس میں کوئی حکمت تھی. آپ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں تھا. تو کیا چیز ہے اس صورت میں جس کی وجہ سے اس کو پڑھا جائے، اور خاص طور پہ یہ دجال کے بارے میں ایک ڈھال ثابت ہوتی ہے. تب دیکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو امت کے لیے بہت ہی بڑا فتنہ کہا وہ کیا تھا؟ مال. سورۃ کہف میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں مختلف فتنوں سے معاملہ کرنا سکھایا جا رہا ہے. ایک ہلکا سا پریزنٹیشن صرف سامنے کے پوری ڈیٹیل سے نہیں دیکھ سکیں گے, لیکن یہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ کیا چیز ہم اس سورۃ پڑھنے والے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ سورۃ کہف فتنوں کا توڑ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں جو مختلف فتنے آتے ہیں, اور اس کے ہر جمعے کو پڑھنے کی بات ہے. پوری سورہ کہف میں ہم چار مختلف کہانیاں پڑھیں گے. پہلی کہانی ہے غار والوں کی, دوسری کہانی ہے باغ والوں کا قصہ, تیسری حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور خضر علیہ السلام, موسیٰ اور خضر کا قصہ, اور چوتھی کہانیاں پڑھیں گے ذوالقرنین کی. اگر آپ دیکھیں تو غار والوں میں دین کے فتنوں کی بات ہے کہ جب کسی پہ دین کے فتنے ہوں تو کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے. باغ والوں کا جو قصہ ہے اس میں دولت اور مال کے, یعنی مال والبنون زینت الحیات دنیا, اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے مال اور ہماری اولادیں ہمیں دین سے روکتی ہیں. موسیٰ اور خضر میں علم کا فتنہ ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے آج کے دور میں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اور ذوالقرنین کے قصے میں اتھارٹی کا فتنہ ہے, یعنی صدارت وزارت یا سربراہی لیڈرشپ ملتی ہے تو انسان کن فتنوں کا شکار ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو جو دین کا فتنہ ہے اس میں سب سے قیمتی چیز انسان کے لیے اچھے دوست ہوتے ہیں, اور جو مال اور دولت کا فتنہ ہے اس کے لیے دنیا کی ریئلٹی پتہ ہونی چاہیے. یہ توڑ بتا رہی ہوں اب ان فتنوں کے کہ کیسے ان فتنوں سے بچیں. دین کے فتنوں میں جو چیز ہمیں تھامتی ہے وہ ہمارے اچھے دوست ہیں. مال اور دولت کے فتنے سے ہمیں جو چیز آزاد کرتی ہے وہ اس دنیا کی بے ثباتی ہے. علم کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے عاجزی, ہمبلنس, عبودیہ, اپنے آپ کو پاک کرنا ان ساری فتنوں سے, اور اتھارٹی کے فتنے سے بچنے کے لیے سنسیریٹی, کہ انسانیت کو فائدہ دینے کے لیے انسان بڑا بنے ورنہ نہیں, ادروائز کیا ہوگا. پھر اسی طرح دیکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو طریقہ ہمیں بتایا کہ لوگوں کو مسلسل اللہ کی طرف بلاتے رہو. اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ ایک چھوٹی سی کشتی بنائیں اپنے نوٹس میں جس کو بوٹ آف دی سکسیس کہیں, تو آپ دیکھیں کہ اس کے مختلف اینگل ہیں. لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں, اچھی دوستی قائم کرتے رہیں, یعنی اچھے دوست لائیں زندگی میں, اور دنیا کی بے ثباتی یعنی دنیا کا خلحقیر ہونا جانتے جائیں, اور اپنے اندر عاجزی لے آئیں, سنجیدگی لے آئیں, اللہ کو یاد کریں, آخرت کو یاد کریں. انشاءاللہ یہ آپ کی کامیابی کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بہت دعا کریں گے کہ ہمیں ان ساری چیزوں کی روشنی میں اپنے عمل کو لانے کی, عمل کو بہتر کرنے کی توفیق دے. اب ایک اور سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا یہ صورت فتنہ دجال کے معاملے میں کیوں تقصیر ہے. تو آپ دیکھیے کہ جس وقت دنیا میں فتنہ آئے گا اس وقت, سوری, جس وقت دجال دنیا میں آئے گا یہ چاروں فتنے اپنے عروج پہ ہوں گے. جن لوگوں نے سائنس آف ڈے آف ججمنٹ کورس کیا وہ اس بات سے آگاہ ہیں. ایسے وقتوں میں وہ لوگوں کا دین کیسے خریدے گا, لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے گا. دولت کا فتنہ کیا ہوگا کہ اس کے حکم پہ آسمان سے بارشیں بھی برسنے لگیں گی اور اس طرح کی مختلف چیزیں ہوں گی. اسی طرح نالج کا فتنہ کیا ہوگا کہ وہ لوگوں کو اپنے علم کے ساتھ اس طرح سے اپنے علم سے لوگوں کو اس طرح مرعوب کرے گا کہ خبریں دے گا لوگوں کو کہ کیسی کیسی باتیں جو لوگوں تک نہیں تھی وہ ان کو اس کے ذریعے سے پتہ چلیں گی, اور پوری دنیا کا کنٹرول اٹھا لے گا. ہم سب اگر اپنی زندگی میں یہ 6-7 کام لے آئیں جس کو ہم نے دیکھنا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم خیر اور عافیت لائے گا. تو یہ ایک ہلکی سی مجھے میں بن گئی سورۃ کہف, جو اس کو سمجھنا پڑھنا بہت آسان ہے. یہ سورت شروع کرتے ہیں. اب سورت ہم شروع کر چکے کل کی, یہ جملے جو تھے ہم اس کو سورت کے شروع میں ڈال دیں گے. اب یہاں سے ہم بات کریں گے کہ جو بات ہم کر چکے تھے اس ساری بات کو لے کر دیں گے. آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارا اب آج کا جو سبق ہم شروع کرنے والے ہیں وہ سورت کہف ہی کی آیت نمبر, سب مل کے بولے, آیت نمبر 29 سے کرنا ہے. شروع کرتے ہیں اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم پچھلے پورے حصے کو سمق بھی کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ دیکھیں کہ ہم نے اصحاب کہف کا قصہ پورا کر لیا, کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی قدر کی. اگر ہم سب اپنے عمل کی نظر سے اس کو دیکھیں تو سورۃ کہف کے اس قصے نے ہمیں یہ سکھایا کہ جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنا ہی بڑا اللہ تعالیٰ سے ایوارڈ بھی ملے گا, اور جو جتنی بڑی قربانی کرتا ہے اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے. याद रखिए अल्लाह की मदद हमारे अपने हाथों में है। हम अल्लाह से मांगते हैं लेकिन अल्लाह हमें हमारी तलब के साथ देता है। जो लोग संजीदगी के साथ अल्लाह के रास्तों में चलते हैं अल्लाह भी संजीदगी के साथ उनकी मदद करता है, और इसी तरह से वो काम जो दूसरों के लिए इम्पॉसिबल होते हैं उसके लिए पॉसिबल कर देता है। फिर आप देखिए कि उस ग्रोह ने, उन लड़कों के एक छोटे से ग्रुप ने अपने घर की आरामदेह जिंदगी से अपने आप को निकाला और गार की एक बेलाख और संगलाख किस्म की जमीन पर रखा, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इस चीज को रहमत से क्यों ताबीर किया। तो थोड़ा सा रहमत का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए होती है ना, इसकी तारीफ दुनिया के और आखरत के तलबगार के लिए बहुत मुख्तलिफ है। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है अक्सर कि अच्छा फिर अल्लाह खुद अपनी रहमत करेगा, लेकिन आप रहमत किसको समझते हैं? जिस बंदे को आखरत नजर आ जाती है उसके लिए दीन पर अमल करना रहमत है। वो ऐसा माहौल घर का चाहता है कि जिसमें घर के सारे उसके मुआविन हो और हर तरह के हालात हों उसके लिए, और उसके लिए वो नरम सजे हुए घर और महल्लात, चाहे वो बीबी आसिया के लिए सजे महल्लात क्यों ना हो कि जिसमें वो फिरौन के साथ सुख चैन की जिंदगी बसर कर रही थी लेकिन वो उनको काटने को दौड़ रहे थे। और अब बिबनी लींदा का बैतन फिल जन्ना की पुकार थी, गोया कि आप कह सकते हैं कि बीबी आसिया की रहमत उस घर के महल्लात उन महल्लात में नहीं थी। इसी तरह वो लोग जिनके दिल में कुरान आ जाता है फिर उनको सजे सजाए शोहर और खूब अपडेटेड और हैंडसम किस्म के शोहर और घर भी अपडेटेड और बच्चे भी बहुत ज्यादा अच्छे, ये सब चीजें बेकीमत लगने लगती हैं। उसके जमीर पे इतनी चुभन होती है कि मैं जो जिंदगी बसर कर रही हूँ ये वो जिंदगी नहीं है कि जिसकी तलब मेरे दिल को थी। और जब दिल के अंदर चुभन होती है तो याद रखे बड़ी से बड़ी नेमत फायदा नहीं देती। इसके बरस अगर आप देखें तो मोमिन की राहत सिर्फ इधर है कि जहाँ बिला खटके रब की इबादत करने का मौका मिले। इन्होंने घर के आराम को छोड़कर घर में बना ली, अल्लाह ने इनको इतनी गहरी नींद दे दी कि लोगों को नरम बिस्तरों पे भी नहीं आती, तो गोया कि अल्लाह ने इनकी कदर की। याद रखिए कि जो लोग सिर्फ अपने आप को बचा रहे हैं, अपने घर को, अपने कम्फर्ट जोन को, वो खुद को बचाएंगे लेकिन खुद भी बचेंगे नहीं, बिल्कुल भी कुर्बानी नहीं है, खुद को बचाएंगे तो अल्लाह कहते जाओ तुम अपनी मर्जी से करो। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने कायनात को इस तरह से उनका मुआविन बना दिया कि सूरज बच के निकल रहा है, उसकी हीट तो पहुंच रही है लेकिन डायरेक्ट उसकी शुआएं नहीं पहुंच रही। कभी आपने इंक्यूबेटर का नाम सुना हो तो बच्चे को बिल्कुल इसी माहौल में रखते हैं कि उसमें किस किस्म का टेम्परेचर सेट कर दिया जाता है कि उसको माँ के मदर के जो सॉरी जो माँ का रहम है उसका टेम्परेचर फील हो। ऐसे लगता है कि उनकी गार जो थी उनके लिए छोटा सा इंक्यूबेटर बन गया। क्या पता चला कि इतना बड़ा सूरज भी अल्लाह सुबहान तला को जानता है, अल्लाह सुबहान तला की तरफ है। जब हम अल्लाह तला की तरफ आते हैं ना तो अल्लाह तला हमारे लिए इस तरह के काम आसान कर देता है कि हम उसके बारे में सोचते नहीं। करवटें बदलवाई ताकि बेड सोल ना हो, ताकि ब्लड सर्कुलेशन ना उनकी रुक जाए। फिर आप देखिए कि वो खुद से गाफिल थे, सो रहे थे ना, लेकिन उनका वली तो उनसे गाफिल नहीं था। जिसके रास्ते में निकले थे उसको इतनी फिक्र थी कि मेरे ये बंदे एक जगह पड़े पड़े खप ना जाए। जिस रब की खातिर इंसान इतनी तकलीफें उठाए ये कैसे हो सकता है कि वो रब उसको भूल जाए। हम पता नहीं क्यों खौफ ज्यादा अल्लाह के रास्तों में बढ़ते हुए दिल में अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा, और उसकी वजह क्या है कि हमने दूसरों पर नजरें लगाएंगे, दूसरों की मदद चाहते हैं, बस मेरे हस्बैंड मेरा साथ देंगे तो ये करूंगी, और बस मेरी दोस्तें दीन पे आ जाएंगी तो बस मैं तो बहुत होंगी, और अभी तो मेरे इर्द गिर्द का माहौल। अल्लाह कहता फिर पड़ो उनके हाथ में, जाओ फिर तुम उनसे अपनी मदद लो। याद रखिए अगर आप अल्लाह की अनयूजुअल मदद चाहते हैं तो ऊपर नजरें लगाए। जिसकी नजरें ऊपर लग जाती हैं उसको दुनिया तो दिखती नहीं। अभी भी मैं आपको देख रही हूँ सामने, लेकिन अगर मैं ऊपर देखने लग जाऊं तो मुझे आपके हैवले तो दिख सकते हैं लेकिन मुझे आप में से किसी की परवाह नहीं रहेगी। जब हम लोगों के ऊपर नजरें लगाते वो ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी, उसने रोक दिया तो मैं रुक गई, उसने मेरी हौसला अफजाई कर दी तो मैं भाग पड़ी, उसने मुझे लेट डाउन कर दिया तो मैं गिर पड़ी, तो अल्लाह कहते पड़े रहो फिर तुम, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को ऐसे लोगों की जरूरत भी कोई नहीं है। इतनी कमजोर ईंटें अगर बुनियादों में लग गई तो सारी इमारत खतरे की होगी। याद रखिए कि ये वो यूथ ग्रुप था कि जिन्होंने उस दौर में दीने ईसाइयत की तरह डाली थी। हर दौर में हर मजहब जो दीन का नाम पे मारूफ होता है उस पर सवाल आते हैं। कभी अल्लाह ने एक उजैर से अपने दीन को बचा लिया, कहां इन चंद लोगों से बचा लिया। याद हम सबके लिए भी मैसेज है, हमारे करने से क्या होगा, हमारी कोशिशों से क्या होगा, क्यों नहीं होगा। ये चार सात आठ जितने भी थे इनकी बात अल्लाह को इतनी प्यारी लगी कि रहती दुनिया तक लोगों की हिदायत का सामान बना दिया। फिर आप देखिए कि लोग बैसों में पड़े, कितने थे, सात थे, आठ थे, नौ थे, यानी हेड काउंट में पड़ गए। हालांकि जो हिदायत के लिए कुरान पढ़ते हैं वो असल मॉरल पे बात करते हैं, قرآن پاک کو پڑھنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ ادھر ادھر کی تفصیلات کو چھوڑ کر اپنے عمل پہ پڑھیں. اس لیے اب دیکھیے بات ہے وقت نہیں اجازت دے رہا ہوتا, لیکن میں سوچ رہی ہوتی ہوں اس وقت بھی کہ ترجمہ تو کوئی بھی گھر جا کے پڑھ سکتا ہے دوبارہ, لیکن اس آیت کو اس وقت پڑھتے وقت جو بات سمجھ آنے کی ہے وہ سمجھ آ جائے تو ہدایت کے لیے پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا. پھر ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہے جو غور و فکر سے سمجھ آتی ہے کہ کسی انسان کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, پھر ایک دم اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے, جان بچانے کے لیے ایک ایک چیز دے دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی گھروں میں چور آ جائیں تو عورتیں خود اپنے ہاتھ سے چابیاں دیکھ کے کہتی ہیں چابی لے لو, میرے شوہر کو کچھ نہ کہنا, میرے بچے کو نہ کہنا. جب انسان کے اوپر کوئی مشکل پڑتی ہے نا تو سستی سستی چیزیں بیچتا ہے اور اپنی قیمتی چیز بچاتا ہے. ان لوگوں نے کیا بچایا؟ اپنی سب سے قیمتی چیز ایمان بچایا. اپنے آپ سے میں بھی پوچھوں اور آپ بھی پوچھیں کہ میں اپنا ایمان کب بیچتی ہوں. آج ہمارے لیے ایمان اتنا سستا ہو گیا, دین اتنا سستا ہو گیا, قرآن کی تعلیم اتنی سستی ہو گئی, دین ہمارے لیے اتنا تھرڈ کلاس دین ہو گیا, سب سے پہلے اس کو بیچتے ہیں. دنیا والے ہمارے بزرگ کبھی قبول نہیں کرتے جو دین والوں کو کرنے پڑتے ہیں, کریں کیا مصیبت, دین کا معاملہ ہے. مولوی اگر ذرا سخت بات کریں اگلے جمعے میں لوگ نہیں آئیں گے, رولز ٹوٹتے ہیں, جو مرضی کریں لوگ, کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ آج ہمارے لیے دین سستا ہے. اپنے آپ سے پوچھئے کہ میرے لیے دین کی قیمت بڑھی ہے کہ نہیں بڑھی. آپ دیکھیں لوگ عموماً جب بھی کہیں بھاگتے ہیں نا تو اس وقت کیا کرتے ہیں, اپنا زیور بجا کے ساتھ لے جاتے ہیں. یہ زیور کو بیچ باج کے پتہ نہیں کدھر پھینک کے آ چکے ہوں گے اور انہوں نے اپنا ایمان بچایا. پھر ایک اور بڑا خوبصورت نقطہ ہے کہ کس قسم پرسی کی حالت میں غار میں گئے تھے. پیچھے جان کے لالے ہیں, دشمن ہے, بادشاہ نے ان کی جان کی قیمت رکھی بھی ہے, لیکن جب غار سے اٹھے تو کتنے قدردان موجود تھے کہ لوگ ان کو ان کی قبر قبر کے اوپر مسجدیں بنانے اور یادگاریں بنانے کی بات کرتے ہیں. یہ ہے سمجھنے کی بات. آج اگر آپ رول رہے ہیں, آج اگر آپ کھپ رہے ہیں, اگر آج آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ڈی ویلی ہو گئے ہیں, جس دن انجام سامنے آئے گا دنیا بھی آپ کو سلام کرے گی. شرط وہی ہے کہ صرف اللہ کے لیے. اسی طرح مومن ساری زندگی لوگوں کی نظروں میں ہلکا, حقیر اور تنگ کرنے والا اور تنگ ہونے والا ہوتا ہے, لیکن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو ہاتھوں ہاتھ لینے والے فرشتے موجود ہوں گے. تتلقاہم الملائکہ. آج ہم نے اللہ کے لیے بے قدر ہونا سیکھا نہیں ہے. آج ہمیں اللہ کے کام ایسے لگتے ہیں کہ بس ثواب ہے یا بس ایک بیگار ہے, حالانکہ وہ اشعار بھی آپ نے سنے ہوں گے نا کہ اللہ کے لیے بے قدر ہو کے تو دیکھ, قدر کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا, اللہ کے کوچے میں بک کے تو دیکھ, انمول نہ کر دوں تو کہنا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اپنے راستے میں کھپنے کی توفیق دے دے اور ہم اس طرح سے اپنے آپ کو لینے لگیں اور ہماری ساری کمیاں بیشیاں اور ساری سستیاں اللہ تعالیٰ دور کر دے. اب اگلی آیت پہ چلیں گے, آیت نمبر 29. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. اوپن چوائس, کھلی چھٹی. اللہ کسی کو نہیں بچاتا. یاد رکھیے جو آپ افراط اور تفریط میں پڑ جاتے ہیں, جو اپنی مرضی کے کام دین کے نام پہ کرنے لگ جاتے ہیں, ایسے لوگوں کو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جدھر مرضی پڑھو مجھے تمہاری پرواہ نہیں. ہاں انا تدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازو کی جائے گی جو تیل کی تل چھٹ جیسا ہوگا, جلا ہوا تیل جس کے آخر میں گوشت کی چربی بھی ہے اور چکنائی اور پکوڑوں کا آخر میں بچا ہوا برادہ بھی ہے. تیل, پانی, آئل, سب کچھ ملا ہوا تل چھٹ جیسا ہوگا, ان کا منہ بھون ڈالے گا. حدیث میں آتا ہے جہنمی جہنم سے کتنا دور ہوگا کہ اس جہنم کے آنے والے سیک اور اس کی گرمی سے اس کے منہ کی جو کھال ہے وہ گر کے اس کے پاؤں میں پڑ جائے گی. پڑھیں گے آگے آپ قرآن میں لفظ آتے ہیں, شوا کا لفظ دمنت برا وطلّہ, یعنی ایسے لوگ چہروں کی کھال جھلسے گی, جھلس کے انسان کے پاؤں میں آنے لگے گی. بدترین پینے کی چیز ہے اور بہت بری آرام گاہ ہے. اللہ ہمیں ایسے برے انجام سے بچا کے رکھے. ہاں رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں, جو مان لے, جو ریزسٹنس چھوڑ دیں, جو بندے بن جائیں, جو عزی اختیار کریں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. دیکھیے نیکی کا معیار لوگ نہیں ہے. نیکی کا معیار کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. آپ دیکھیے کہ کسی بھی کمپنی کو آپ سمجھیے, कि जब कोई इनको कोई ऑर्डर देता है तो साथ एक सैंपल भेजता है, कोई स्केल्टन भेजता है या कोई एक सांचा होता है, कहते हैं इस सांचे के मुताबिक टाइलें बना के भेज दो, ये साइज, ये थिकनेस, ये सब कुछ। अब जब वो चीजें बन के जाती हैं तो वो अपने सांचे के साथ नापते हैं। आप सारी बातें छोड़ दें, अपने दर्जी को कपड़े लेने की देने की बात कर लें, आप नाप देते हैं कि इस नाप के मुताबिक जोड़ा सी दो, तो जब जोड़ा आए तो पता चले खुले की खुले की जगह तंग और तंग की जगह खुला, और जो आपने कहा उसे ऑपोजिट है, आप कहते हैं इसके मुंह पे मार दो। क़यामत के दिन वो अमाल मुंह पे मार दिए जाएंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के सांचे में फिट नहीं होंगे और इखलास के सिवा किसी और की खुशी के लिए होंगे। ना उसमें इखलास होगा ना सिद्क होगा, फर्क दोनों का बता चुकी हूँ। ना तालिब अल्लाह था ना मतलूब एक था, किया तो अल्लाह के लिए, बाज कम हम करते अल्लाह के लिए, यानी नमाज पढ़ते अल्लाह के लिए, लेकिन तारीफ अपनी मतलूब है। ये फर्क है सिद्क और इखलास का। बाद अल्लाह क्या चाहते हैं, पढ़ो भी मेरे लिए और उसका अजर भी मुझसे मांगो। तो जब इंसान इस तरह के काम करेंगे तो आज आप देखिए कि उसके लिए कितनी आसानी है, फरमा फिर अजर जाया नहीं होगा। लोगों की जो हालत देखिए कि उनको इस रोल मॉडल बनाने की बजाय लोगों ने उनका मकबरा बनाना चाहा, कि आज हम ये नहीं करते, आज हमने भी तो बुजुर्गों की यादगारें कायम करके उधर गद्दियां रखी हुई है और सारा दिन बैठ के उधर अपने नजराने वसूल करते हैं और दिस और दैट, और खुश होते हैं कि ये सब कुछ हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। फरमाया नहीं, जो आज बच के जाएंगे उनका हाल क्या है, उलाइक लहुम जन्नातु उद्न तजरी मिन तहतिहिम अलअन्हार, या तो जन्नत या जहन्नम, कोई तीसरी जगह नहीं। अपने आप को पूछना है कि मैं किधर हूँ, या मैं इधर हूँ या मैं उनके खिलाफ हूँ। कहते हैं कि इफ यू आर नॉट विद देम देन यू आर अगेंस्ट देम, अगर आज हम नेक नहीं है तो फिर मान लीजिए कि हम नेकों के खिलाफ है, आज हम अगर जन्नती नहीं है तो मान लीजिए कि फिर हम जहन्नम के किसी कतार में खड़े हुए हैं। ये लग पाता है कि हमें पता कोई नहीं चल रहा और हम अपने आप को बहुत ही ज्यादा मुतमईन करके इस चीज पे लेके बैठे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो लोग कोशिशें करेंगे, जो हकीकत में ऐसे गिरते हुए हालात में दीन को थामेंगे कि जिस वक्त चारों तरफ के हालात बिगड़े हों, तो ऐसे लोगों को फिर हम इंशाल्लाह अपनी जन्नतें देंगे। उलाइक लहुम जन्नातु उदन, हमेशगी की जन्नत, एवर लास्टिंग। क्यों भाई, नेकियां तो 10-12 साल 20-25-60 साल की थी, जन्नत हमेशा की क्यों? इसलिए, और वहां वो सोने के कंगनों से आरास्ता किए जाएंगे। सोने के कंगन क्या, सिर्फ औरतों को नहीं मर्दों को, लेकिन जेवर पहन के अदाएं दिखाई जाती हैं और अमूमन तो जन्नत में काम तो हो नहीं होगा नहीं। दुनिया में अपनी जिंदगी कपा दी तब वहाँ मजे ही मजे हैं, कहा वहाँ सोने के कंगन पहनने होंगे, बारीक रेशम और अतलस और दीबा के सब्ज कपड़े पहनेंगे, यानी अस्तर भी है और ऊपर का कपड़ा, यानी एक अस्तर और एक ऊपर का कपड़ा। अमूमन हम कहते हैं ऊपर का कपड़ा खूबसूरत हो जाए, अंदर का जैसा भी हो, लेकिन बाद सब आप देखिए बस कपड़े इतने बारीक होते हैं कि उसके नीचे भी लोग कीमती कपड़ा लगाते हैं। जिस तरह याद रखिए कि अस्तर के अस्तर झलकता है ना बारीक कपड़े के अंदर, इस तरह हमारी रूह की कैफियत हमारे आमाल से झलकती है। हमारी नमाज हमारी रूह की कहानी बताती है, हमारा रोजा हमारी रूह की कहानी बताता है, हमारा नेकी की भाग दौड़ करना हमारी रूह के अस्तर को दिखाता है। अगर रूह खूबसूरत है इन सारी चीजों में हुसन होगा, और अगर नहीं है तो फिर वही बात है कि नीचे मलमल के अस्तर लगे हुए, ऊपर चाहे आप ऑर्गेंजा पहने या बारीक शफून पहने, ये अब आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने तो तैयार कर दिया। और ऊंची मसनदों पर तकिए लगाकर बैठेंगे, बेहतरीन अजर और आला दर्जे की क़यामगा। क्या ये मुश्किल है, क्या हम इसको नहीं ले सकते? अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमारी प्रायोरिटीज बदल जाए। इसलिए अब अगला वाक्य जो है, पहला वाक्य ईमान की आजमाइश का था, सब कुछ लेकर आजमाया असाबे कहफ को, अब अगला वाक्य देखिएगा, सब कुछ देकर आजमाया जा रहा है। ये वो शिर्क है कि मैं अपने ऊपर तवक्कल करता हूं। इस पूरे किस्से को अब आपने अना और बंदगी के मिजाज को सामने रखते हुए सुनना है कि किस तरह जब दौलत मिलती है या सलाहियत मिलती है तो इंसान कहता है मैं अपने ऊपर मैं कर सकता हूँ, इट्स एवरीथिंग फॉर मी। तो पहले किस्से का ये बिल्कुल ऑपोजिट है। कोशिश करेंगे पूरे किस्से को एक साथ पढ़ें। ए नबी, इनके सामने एक मिसाल पेश करो, दो शख्स थे, इनमें से एक को हमने अंगूर के दो बाग दिए और इनके गिर्द खजूर के दरख्तों की बाड़ लगा दी, यानी बेहतरीन किस्म का खूबसूरत बाग था कि जहां पे अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें इनके सामने रख दी। और उसके बाद क्या किया उसको, और इनके दरमियान काश्त की जमीन भी रखी, यानी अरबों में कोई ऐसा बाग मौजूद हो जिसके अंदर ये सब कुछ हो तो उसको तो आज के दौर में आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा आला स्टैंडर्ड का बाग कहेंगे। خوبصورت باغ تھا اس کا. دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں انہوں نے گزرا سی بھی کسر نہ چھوڑی. ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر بھی جاری کر دی. اور جہاں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں وہاں آپ دیکھیے کہ پانی کا تصور بھی نہیں تھا کہ باغوں میں پانی ہو. ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا. یہ سب کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا, کیا کہنے لگا, انا اکثر من کمال و ذو نفرا. یہ ہے انا کا ڈوبا ہوا جملہ, میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس کو ٹور کرانے کے لیے گیا کہ آؤ دیکھو. جیسے آج بھی لوگ گھر بنا تو لے پھر لوگوں کو بہانے سے بلاتے ہیں, ہاؤس وارمنگ تقریب ہے, پھر ایک ایک کونا دکھاتے ہیں, یہ ہماری جیکوزی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دولت سے تک نہیں کر کے آج ہیلپ کرنے کر دی ہوگی. اور میں سوچوں گی کہ قیامت بھی کوئی کبھی آئے گی, پھر اگر کبھی مجھے اپنے رکھے حضور پر ڈایا گیا تو ضرور اس سے بھی شاندار جگہ پاؤں گا. یہ دوسری طرف میں پہلے سے دنیا میں دیا, مجھ سے متاثر ہو کر وہ کل بھی مجھے دے گا, کیونکہ میں بہت اچھی تھی تو مجھے دنیا میں دیا تو زیادہ اچھی لوگوں کو کر مجھے آفر سے بھی دے دے گا. تو فرمایا ایسی باتیں نہیں ہوتی, لوگ اپنے طور پہ یہ سوچتے ہیں. اس کے بعد میں نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا, لیکن کوئی انٹرسٹ نہیں لیا اس کی بات پر, مجھے متاثر ہوا کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے مجھے مٹی سے پیدا کیا. اسی طرح یہ ہوتا ہے ایک مومن کا نقطۂ نظر. مومن کی راحت دنیا کے گھروں میں نہیں ہے, مومن کی راحت اس چیز میں نہیں ہے کہ وہ کہے سو بیوٹیفل سو لکی اور ہمارا گھر ابو ایسا کیوں اور امی ہمارا گھر ایسا کیوں نہیں. کہنے لگا مٹی سے بنایا تجھے, پھر نطفے سے پیدا کیا اور پھر تجھے ایک پورا آدمی بنایا. کیا پتا چلا کہ جب لوگوں کے دماغ سے خود پسندی اور بڑائی نکالنی ہو تو ان کو ان کی اوقات جاتا ہوں. رہا میں یعنی وہ تم اب اس امپریس کر کے اصل میں تو جا رہا تھا نا. اور یاد رکھیے تو کئی طرح ایکسپوجر کرتے ہیں وہ اگلے کو خوش نہیں کر رہے ہوتے بلکہ امپریس کر کے اس کو اپنے اندر لینا چاہتے ہیں کہ ذرا میں اس کو بتا دوں. تو وہ بیچارہ تو امپریس کوئی نہیں ہوا کیونکہ اس کی نظریں تو اپنے رخ پہ تھی. میں تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو اس کو مشورے دے رہا آپ اپنے جملے نوٹ کر لیجئے, اپنی خود احتسابی میں یہ نقطہ ڈال کے دیکھ لیجئے کہ سارا دن یہی بولتی ہوں کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا یا میں یہ سوچتی ہوں کہ جو میں نے چاہا وہ ہوا. کیسے جملے بولتے ہیں, یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, یہ تو میں منٹوں میں کر لوں گی, یہ تو چند منٹ کی بات ہے, اٹس ناٹ پرابلم, اٹس اوکے, میرے لیے تو بہت ایزی. یہ بھی ایک ادا بن گئی آج کے دور میں کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں. اچھا امریکہ جانا ہے نو پرابلم, ہم تو ہر مہینے میں ایک چکر لگا ہی آتے ہیں اور ہم تو جوتے سینس مارکس اینڈ سپنسرز کی پہنتے اور بس, ہاں کوئی بڑی بات نہیں, اوکے. اچھا صرف ایک لاکھ کا جوڑا بنایا آپ نے, اوکے نو پرابلم, اٹس ناٹ بگ ڈیل. یہ جملے ہوتے ہیں, یعنی ان کی ٹون اس قسم کی ہوتی ہے کہ جس ٹون کی وجہ سے وہ لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے کام لوگوں کے لیے مشکل ہے, ہماری اپروچ اچھا, وہ وزیر وہ تو ہمارے گھر آتے رہتے ہیں, چائے پیتے ہیں, وہ میرے فلان, وہ میرے ہسبینڈ کے دوست ہیں, اچھا ان سے کوئی کام ہے. یقین کریں میں نے ایسی بہت ساری سسٹرز کے ساتھ زندگی گزاری ہے کہ جن کی ٹون ہی یہ ہوتی ہے کہ نتھنگ از امپاسبل, ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو ایسے وقت میں ایک انسان اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ بہت چھوٹا لگتا ہے. کہا نہیں تو یہ نہ کہا. اب آپ دیکھیے کہ پھر وہ یہ باتیں سنی, آپ اور اپنی دوستوں کے ساتھ اگر بات کریں تو ان کے لیے بھی آپ اس طرح کی نصیحت کی باتیں رکھا کریں تاکہ قرآن کا ایک اثر ان تک بھی آپ کے ذریعے سے جائے. ہاں ان طرح نہیں انا اقل من کا معلوم و والدہ پاس آ رب یوتی یعنی خیر من جنتک. ہاں اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے, یعنی میرا گھر چھوٹا ہے, میری گاڑی پرانی ہے, ٹوٹی ہوئی ہے, نو پرابلم, بعید نہیں, یعنی اٹس کوائٹ پاسبل کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے. اس کو ہائی لائٹ کر, یہ ہے نگاہ بلند, یہ ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. بندہ ہے مومن کے, دیکھیے اس کے پاس ایک بھی باغ نہیں ہے اور اس کے دوست کے پاس دو باغ ہیں اور کہہ کیا رہے کہ مجھے تجھ سے بہتر ملے گا, یعنی کم از کم تین تو ملیں گے نا, یا کم از کم دو ملے تو ان کی کوالٹی تو اچھی ہوگی. یہی سوچ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دکھتی ہے کہ خندق کھودتے ہوئے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیسر و کسرا کے خزانے دکھائے گئے اور مجھے روم اور فار دکھائی گئی. یہ کون کر سکتا ہے, یہ اللہ کا اعتماد کس میں ہے؟ ये सिर्फ उस पे है जिसकी नजरें रब पे लगी हुई है। मेरे रब के लिए कोई मुश्किल नहीं, तुम जाओ जब पैनी पैनी जमा करो, चंदा जमा करो, मुझे जरूरत नहीं है इसकी, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा रब मुझे जब तुम लोगों के वास्ते इस यकीन के साथ दुनिया में बसर करे जिंदगी, तो हदीस में आता है कि जिस तरफ परिंदे रिस्क पाते हैं तुम भी रिस्क पाओ, कि खाली पेट सुबह निकलते हैं और शाम को आते हैं तो पेट भी भरे होते हैं और चोंच में अपने बच्चों के लिए एक दाना भी होता है। ये आज अगर हम परेशान हैं तो कमी हमारे अपने अंदर है, अल्लाह ने हमारे लिए सारे फैसले अच्छे किए हुए हैं, कब मुझे तो मिल जाएगा, और तेरी जन्नत पर आसमान से कोई आफत भेज दे क्या वो उसको बददुआ दे रहा है? नहीं, उसको पता है कि नाफरमानियों का असल यही नतीजा है जो हम सूरह इब्राहिम में पढ़ चुके हैं कि वाला इन कफर तुम्हें नाजा भी लशदी। तो याद रखिए कि जिन चीजों पर लोग दुनिया ले खुश हो रहे होते हैं ना, बड़के मारे होते हैं, एक मोमिन अगर बाकी उन लोगों से प्यार करता है तो वाहें भरता है, अल्लाह इनको नहीं पता इनके ये मामले कल इनको कितनी बड़ी मुश्किल में लाने वाले हैं। कभी अपने प्यारों की नेमतें जो नाफरमानियों से हराम से मिले उनको देख कर उनको दुआ कर देना ना छोड़े कि अल्लाह ये नेमत इनके लिए बबाल ना बना देना, और जिससे वो फरमाया आसमान से कोई आफत भेज दे जिससे वो साफ मैदान बनकर रह जाए या इसका पानी जमीन में उतर जाए, यानी आज सब्जा बड़ी हरियाली है ये सारा पानी जमीन में चला जाए, क्योंकि पानी अल्लाह की मानता है। सूरह मुल्क की आखिरी आयत में क्या आता है कि अगर अल्लाह तुम्हारे सारे पानी को खुश कर दे तो कौन है जो तुम्हें ये पानी ला के दे। आखिरकार ये हुआ, वही हुआ, एक जीनियस और एक बहुत इंटेलिजेंट दोस्त को जो खदशे थे अपने बिगड़े हुए दौलतमंद और कंजूस किस्म के दोस्त के बारे में, वो सब सच साबित हुए। क्या आखिरकार हुआ ये कि इसका सारा समरा मारा गया और वो अपने अंगूरों के बागों को बुलंदियों पर उल्टा पड़ा देखकर, यानी छतें नीचे आ गई और फर्श ऊपर चले गए, वो अपने अंगूरों के बागों को छतों पर उल्टा पड़ा देखकर अपनी लगाई हुई लागत पर हाथ मलता रह गया। हाय मेरी तो रॉस भी गई, मेरा तो असल माल गया, मेरा तो कैपिटल भी मारा गया, और कहने लगा काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराया था। इसको हाईलाइट करें, ये है इस वाक्य का थीम। क्या शिर्क है इसका, कौन से बुत के पास खड़ा है, किस कब्र पे गया, नहीं अपने ऊपर तवक्कुल का शिर्क। ये अल्लाह ताला में सिखाना चाहता है कि इसको निकाल दो, इन सारी चीजों से निकल जाओ, ऐसी सारी चीजों से अपने आप को निकालो, अपने ख्यालात को दीन बना लेने का शिर्क, खुद से अज्यूम कर लिया, सेल्फ अजम्पशंस का दे ये होगा वो होगा, और आप देखिए अल्लाह कहते हैं ये ना हुआ अल्लाह को छोड़कर इसके पास कोई जत्था कि इसकी मदद करता, और वो ना कर सका आप ही साफत का मुकाबला। किधर गई वो सारी कुव्वतें, कहाँ गई वो ताकतें, वो माल, वो दौलत, वो सब कुछ किधर गया, कुछ काम नहीं आता। और जब अल्लाह ही पुलिस आके ताले लगाती है ना फैक्ट्रियों को, और जब पुलिस बंद कर देती है ना ऐसे बड़े बड़े इदारों को कि जहां दौलत की रेल फैलती, तो कोई जत्था काम नहीं आता, वो सब दोस्त हेर फेर इधर उधर भाग जाते हैं, उनको तो कोई नजर ही नहीं आता उस वक्त जो सारे चाय पीते थे और खाने खाते थे, कोई काम नहीं आता, और ना कर सका आप इस आफत का मुकाबला। ईमान तो था कोई नहीं जो अल्लाह की पकड़ के मामले में उसको बचाता। इस वक्त मालूम हुआ कि कारसाजी का इख्तियार खुद हक ही के लिए है। काश हमें आज पता चल जाए जब नेमतों में औलाद वाले, माल वाले, घरों वाले हैं, आज हम इस तरह खजाने के साम बन के बैठे हुए, अल्लाह करे आज पता चल जाए रब के हाथ में इन्हें, वही अंजाम वही बखैर है जो वो दिखाए, एंड एंड जो है वो बेस्ट होता है। तो क्या सीखा हमने, इस तू ही आसान करता है और आखिरत के मामलों को भी आसान करता है। इसी वाक्य को बेस करते हुए हमें दूसरा बड़ा सबक सिखा दिया, वद्रिब लहुम मसलल हयात दुनिया कमा इन अंज़लनाहु मिनस समा, और ए नबी ने हयात दुनिया की हकीकत इस मिसाल से समझाओ, हर चीज से अपने दिल को खाली करके समझे, ये आपकी मेरी इस दुनिया की हकीकत है। दूसरा फितना जो भी आपको प्रेजेंटेशन दिखाई, ये वही चीज है कि अगर चाहते हो दुनिया के माल और औलाद और इन चीजों की असल समझो तो पहले इस दुनिया को तो समझो। देखिए आप किसी चीज की कीमत कब देते हैं, जब वो असली होती है। सोने की अंगूठी आप 1 लाख की भी खरीद लेंगे क्योंकि आपको पता है चलो 1 लाख में और कुछ नहीं, 90,000 का तो सोना है, 10,000 अगर सुनार ने ले भी लिए तो कोई बात नहीं, 90 तो हाथ में। लेकिन आप एक आर्टिफिशियल अगर आर्टिफिशियल रिंग है वो 10,000 की भी नहीं लेंगे, क्योंकि आप कहेंगे लोहे के ऊपर पानी चढ़ा हुआ है, कल बेस में चली गई तो 5,000 भी नहीं मिलना इसका। इस दुनिया के ऊपर विनीर चढ़ा हुआ है, इस दुनिया के ऊपर ग्लॉसी पेपर चढ़े हुए हैं, इस दुनिया पे शाइनी पेपर चढ़े हुए हैं। कुरान इस पेपर को अनरैप करता है। हम इस दुनिया को चाहे सोने की समझते हैं तो याद रखिए, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर जाहरी चीजें खूबसूरत नहीं होती। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो इनको मिसाल से समझाओ कि आज हमने आसमान से पानी बरसाया तो जमीन की पैदावार खूब घनी हो गई, दुनिया आई, औलाद हुई, शादी हुई, खूबसूरती, अच्छा घर मिल गया, कमरा सज गया, हर चीज खूबसूरत, हुसन ही हुसन, जेवरात, कहीं ज्वेलरी, कहीं कुछ, सब कुछ मिला। और ऐसे वक्त में इंसान समझता ये हमेशा रहेगा, लेकिन कल वही नबातात भूस बनकर रह गई जिससे हवाएं उड़ाए लिए फिरती हैं। अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता। किस चीज का मान, शादी हुई अल्लाह निभा के खुशियां दिखाए, वरना 15 दिन के बाद लड़की को घर आता देखा, इतनी दौलत देने माँ बाप के, माँ बाप की इतनी दौलत निछावर करने के बावजूद 1-2 महीने में लड़की तलाक का ठप्पा लेके घर आ गई। अल्लाह नहीं देता तो नहीं देता, दे के ले ले, उसकी मर्जी है। ना गम करो ना खुशी करो, ना इससे ब्लड प्रेशर लो करो ना हाई करो, क्योंकि अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया, माल और औलाद महज दुनिया की जिंदगी के एक हराम, एक हंगामी आराइश है, हंगामी के अर्जेंट नीड। सिर्फ आप और मैं अपनी अर्जेंसी की तस्कीन करते अपने बच्चों से, आंखें ठंडी हो जाती हैं, खुशी होती है, नोट गिन खुशी हो जाती है, जेवर देखते हैं खुशी होती है, खुश होते हैं। लेकिन अल्लाह कहते हैं जस्ट लाइक इंस्टेंट प्लेयर। इंस्टेंट प्लेयर क्या होता है, कभी कभी आपने ऐसी कोई चीजें देखी होंगी, बस आपको वो एक क्लिप दिखा के पीछे कर देते हैं, कोई अच्छी चीज दुकानदार दिखाते हैं, एक झलक दिखा के दुल्हन के जोड़े की इशारा करते हैं इसको ले जाओ, क्योंकि उसका असर ज्यादा देर तक रहता है, उसको दोबारा देखने को दिल जाता है। अल्लाह कहते हैं ये दुनिया सिर्फ एक इंस्टेंट किस्म का तुम्हारे लिए एक ऐसा पोर्ट्रेट है कि जिस पर ज्यादा देर नजरें नहीं झुकती, ये चली जाती है, असल में तो बाकी रह जाने वाली नेकियां ही तेरे रब के नजदीक नतीजे के लिहाज से बेहतर है, और उन्हीं से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता की जाती हैं। यहाँ बैठ के मैं भी सोचूं और आप भी सोचिए, माल और बेटे, ये दूसरा बड़ा फितना है जिसका आज उम्मत मुस्लिमा मौजूद है। अल्लाह सुब्हान तआला सूरत कहफ की रोशनी में माल के फितने को हमारे सामने लाते हैं। आप देखिए कि दज्जाल के फितने के आगे ये सूरत बंद क्यों बांधती है। आपको लफ्ज दज्जाल का मानी पता है, दज्जाल दजल से है, और दजल धोखे को कहते हैं, फ्रेब को कहते हैं, वो होगा नहीं असल में जो लोगों को दिखेगा, तो ये दुनिया का दजल है जिससे अल्लाह हमें निकालता है। घटिया चीजें कीमती नजर आती हैं, किसी घटिया चीज पर आला का लेवल लगा दें तो क्या वो खूबसूरत हो जाएगी। आप देखिए ऊंट बीमार हो मगर आप कहें कि ये बहुत सेहतमंद है, चलेगा? नहीं चलेगा। ऊंट की जिल्द में एक बीमारी होती है, उसको छुपाने के लिए ऊपर तार लगा देते हैं। बाद दफा आपने ऊंटों को देखा, मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो होते हैं ना उनको तारों से जोड़ा होता है, यानी कोशिश की जाती है कि ये सेहतमंद रहे, लेकिन असल देखा जाए तो यही दुनिया का दज्जाल है। दुनिया के दाम में आ जाना दज्जालियत है, जो बहुत सारे आ चुके। आप देखिए कि बड़े बड़े जानवरों को जब पकड़ना होता है आपको पता कैसे पकड़ते हैं, छोटे जानवर है ना उसको तीर मारा पा उसको पकड़ लिया, ऐसे ही होता है ना। कभी आपने सोचा कि लोग बड़े बड़े गैंडे और इस तरह हाथी और दूसरों का कैसे मुकाबला करते हैं? करते हैं क्या शिकारी कि जमीन में बड़े बड़े घड़े खोदते हैं, गहरे खड़े होते हैं, ठीक है, फिर किसी तरह से उस तरफ जानवर को बुलाते हैं और उसी खाई के पास थोड़ा सा चारा रख देते हैं जो जानवर की पसंद की चीज है। जानवर जो ही अपनी पसंद की चीज देखता है ना, भागता भागता आता है और जो ही उस खड्डे में पतर अपने वजन से खड़ा करके नीचे गिर जाता है और वहीं पकड़ा जाता है। इसी तरह दुनिया की माल का, दुनिया के जाल बिछावे जो आज आप देखिए कि हमारा शिकार कर रहा है। हम अपनी मनपसंद चीजों के पीछे भागते हैं और इस दुनिया के घड़े में खोज जाते हैं और एक वक्त ही के अंदर हमारी कब्र बनेगी। कब्र क्या है? मेरा फ्यूचर बेडरूम है। कब्र क्या है? मेरा फ्यूचर अपार्टमेंट है। एक यहाँ कंपनी भी है, फ्यूचर होम, आपने भी देखी होगी, ट्रेवल एस्टेट एजेंट है, तो हमारे रास्ते में चूके आते हैं, आप भी गुजरते होंगे, लेकिन जब मैं सोच रही हूँ आप भी सब सोचते होंगे, मुझे आपसे गुमान है क्योंकि माशाल्लाह 14 सवारी आप पढ़ चुके हैं। मैं जब वहां गुजरती हूँ उसमें लिखा होता है राइट होम, तो मैं सोचती हूँ डेली इट्स राइट होम, क्या वाकई फ्यूचर होम है? कभी आप सोचें कि दुनिया के छोटे छोटे घरों के लिए इतनी कंडीशन और उसके इतने नखरे, और उसकी इतनी कृपा बंदियां, तो क्या आज आखिरत के घर को पाने के लिए फिक्र नहीं है? आज हम सबको सोचना है, कहाँ गुम हो गए, कहाँ खो गए, ये दुनिया में क्यों लुभाती है, आज क्यों मेरा दिल नहीं बदल रहा? सोचे मेरी दुनिया के लिए, बोलती हूँ तो दुनिया के लिए, सुनती हूँ तो दुनिया, दाएं देखूं दुनिया, बाएं देखूं दुनिया, आगे देखूं दुनिया, पीछे देखूं दुनिया, एक नशे की तरह सवार है ये दुनिया। आज साइंस की सारी तरक्की दुनिया का दर्जा बढ़ाती जा रही है। पहले तो कोई घर में एक टूटा फूटा टीवी होता था, सारे बैठ जाते थे, आज हर एक के कमरे का टीवी। पहले एक कंप्यूटर था, उसके ऊपर भी बाप की नजर होती थी, आज हर एक के हाथ में उनके कंप्यूटर, आपके टेलीफोन, आपके सेलफोन, ये आपका दज्जल है, जो इसका मिसयूज करके हमने अपनी दुनिया बर्बाद की। नमाजों में भी हमारा खुशू ना रहा, हम दीन की जगहों पे बैठ के अपने आप को नहीं लाते, क्यों? कि हम इस दुनिया को लग्जरियस कर रहे हैं, और ये उनकी मार्केटिंग है। अगर वो आईफोन 3 की बजाय 4 ना बनाते तो फिर उनके बिकते कैसे, और 4 के बाद 4 प्लस ना बनाते और 5 ना बनाते तो अब 6ठा ना 5वां ना बनाए तो उनके बिके कैसे? वो तो हमें बेवकूफ बनाते हैं, दो चार चीजें ऊपर डाल के कह देते हैं, और बच्चे कहते हैं लेना है तो यही लेना है। ये दजल है, जरूरत के लिए लीजिए और फिर इन चीजों को इस्तेमाल भी करें कि अल्लाह की नेमतों में इस्तेमाल हो, लेकिन याद रखिए इन चीजों से खुशी कोई नहीं मिलती। मैंने ऐसी बच्चियां देखी हैं, दोनों हाथ में उनके सेल फोन है, कैन यू बिलीव, दो हाथों में दो फोन है। मैंने कहा ये क्या, कहती एक में एक सिम डाली हुई, दूसरे में दूसरी। भाई तुम कौन सी इतनी अहम शख्सियत हो जिसको कोई फोन आना है दुनिया में कि जंग कर के अमन रखे, दोनों हाथों में फोन है। तो मैंने बहुत पहले से देखे हुए भाई, ये क्या कहते हैं, ये हमारे कारोबार का नंबर है और ये हमारा दूसरा। चलो वो तो कुछ कमाते हैं ना उससे बेचारे, हमने क्या कमाया, हमने अपनी सोच को गाड़ दिया। जिस आखिरत तक पहुंचना चाहते थे उसके रास्ते में दुनिया के खड़े खुदे हुए थे और हम इसमें टूट के गिर पड़े। 6 बजे उठ के जाते हैं बच्चे यूनिवर्सिटीज में, 7 बजे उठ के जाते हैं, 10 बजे भी उठ के आना पड़ जाए तो खुशकिस्मत है आप लोग के, आप निकल के आ जाते हैं। कितने जो नींद के दजल में पड़े हैं, याद रखिए दिन सिरातल मुस्तकीम की दुआ मांगना बहुत आसान है, लेकिन इसके तकाजे निभाना, इससे गुजर के चलना, ये एक एक सेकंड का इम्तिहान है। और सिरात मुस्तकीम वो रास्ता है जो सलामती के साथ इस दुनिया के दजल से बंदे को आगे ले जाए। अगर हाथ में कुरान का नूर ना हो, ये नूर क्या, ये टार्च है। इमेजिन करिए कोई जा रहा है और घड़े हैं और हाथ में रोशनी भी कोई नहीं, तो पहले ही घड़े में गिर जाएगा। आज लोग ख्वाहिशों के घड़ों में गिरे हुए हैं, तमन्नाओं के घड़ों में खोए हुए हैं, इस दुनिया के फितने। हम बड़े बड़े आ गए, मत सोचिए कि सिर्फ यूथ आई हुई है, माँ बाप दजल का शिकार है। उनको यकीन है हमारे बच्चे ज्यादा पढ़ेंगे तो कामयाब होंगे। आपके दादा नाना को देखिए, करोड़पति थे, कितना को पढ़े हुए थे। याद रखिए पैसे का तो कोई ताल्लुक ही नहीं पढ़ाई से। मेरे अपने खानदान में मेरा ख्याल है कि ज्यादा ना भी कहूं तो 10 ब्रदर्स को तो मैं खुद जानती हूँ, जिसमें मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, बेहतरीन पढ़े लेकिन कमाया फिर क्या। ये दजल है, तालीम आज का हमारा एक दजल बन चुकी, शोहरत, घर, माल। अल्लाह ताला कहता है हाथ में अगर कुरान का नूर नहीं होगा ना तो याद रखो तुम कहीं ना कहीं गिर पड़ोगे, जो जिधर ले जाएगा हम चल पड़ेंगे। दुनिया के फितने, आप यहाँ आ रहे थे, कोई आपको कहेगा उधर सेल लगी है चले, चलो पारे का क्या, ये तो 3 से 6 में सुन लेंगे, कोई नहीं सुनता, घर जाके सुन लेंगे, बाद में सुन लेंगे। अल्लाह अकबर। अब देखिए चिराग तो हो लेकिन उसको बैग में डाल के रख दे फिर भी रोशनी नहीं होती। आप सोचिए आप सबके पास हो सकता है रात के अंधेरे में कहीं जाते हुए बैग के अंदर एक छोटी सी टार्च हो, रास्ता दिखाती है वो वन टार्च, खोल के उसको आगे रखना पड़ता है। कुरान कब रास्ता दिखाता है, अल्लाह ताला कहता है मन जालहु इमामहु, इसको आगे रखो, खोलो, फिर रास्ता दिखाएगा। और फरमाया कि मन जालहु वरा ज़हरिही, जो इसको पीठ के पीछे डाल देता है, पीछे कर दीजिए, कपड़ा डाल दें, उसको बंद कर दें, फरमाया साक़हु इलन नार, यही कुरान इंसान को आग में डाल देता है। तो याद रखिए इस वाक्य का शिर्क आपने अब गौर से समझ लिया। अल्लाह करे कि इसके बाद हमें इस इतनी बात की जरूरत ही ना पड़े और हमारा दिल इन दुनिया की चीजों, इन घरों और इन चीजों से पाक हो जाए। ये वो घर है जिसमें किसी ने मुझे कब्र की भी जगह नहीं देनी, जिसको मैं अपनी जिंदगी की कामयाबी समझती हूँ। और याद रखिए इस वाक्य का एक और असर अपने दिल पे ले लीजिए कि जब ये शिर्क आता है ना, कहना खैर और मैं कैन आई कैन डू दिस, तो फिर अल्लाह अकबर नहीं रहता, डॉलर अकबर बन जाता है। आज लोग कहते हो माइटी डॉलर, आजकल क्या है, डॉलर बहुत बड़ा हो गया, डॉलर का बहुत रेट है, पैसे हाथ में आते हैं, लोग शक्लें बदल लेते हैं, अपने बालों का रंग चेंज करवा लेते हैं, कैसे ये करो वो करो। आज आप देखिए कि इस तरह से पैसे के खेल ने दुनिया को नचाया हुआ है कि अल्लाह की बना कहने की बात है। क्या रिश्तेदारों को लोग बेवकूफ समझते हैं कि जिनके घर में जाएंगे तो चाय के साथ कोई बिस्किट ही खिला देंगे तो बड़ी बात है, और या फिर कोई बेचारे उधार लेके हमारे लिए चार छह चीजें मंगाए क्योंकि हम बाहर से आए हैं, लेकिन हम समझते हैं। कुरान से इंस्पायर होना बहुत आसान है, आप रोज होके जाते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। असल ये कि इस कुरान पे अमल करना, इस किताब के मामले में आप जज्बाती हो जाए, टची हो जाए, इमोशनल हो जाए। इस कुरान को पढ़ के सर धुनने वाले तो बहुत है जो लोग इसकी तारीफें करते हैं, तो भाई फिर आप किधर है? नहीं, मेरी ये मजबूरी है या मेरे लिए ये मुश्किल है, ये सब आसान है। लेकिन इस किताब के ऊपर अमल करना, रास्ते की मुश्किलात के बावजूद चलते जाना, सहते जाना, और कभी छोड़ने का ख्याल भी आए तो खुद को मलामत करना, फिर आप देखेंगे कि बात समझ आएगी। और जिसकी नजर अजर पे होगी ना, उसके लिए ये सारी मुश्किलें आसान है। मैं सोचती हूँ कि लोग क्या गंदे काम करने के लिए दुनिया में मेहनत करते हैं, और आप और मैं अगर उस अजर को पा सके जो रमजान के कुरान का एक लफ्ज 10 से 70 पे पहुंच गए, और आप देखिए कितने हैं जो इस मोती और हीरे की कदर करने वाले हैं, कितने हैं जो इसको खुशी से लेते हैं आपकी तरह, कितने हैं जो इससे महरूम है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारी इस दुनिया के बारे में आंखें खोल दे। आप दोबारा इसको मजमून को कंटिन्यू करके देखिए, पहले भी सूरत के शुरू में कहा कि हमने ये दुनिया तुम्हें आजमाइश के लिए दी, और एक दिन होगा कि हम इसको बंजर कर देंगे, जुरुजा कर देंगे। अब बिल्कुल इसी मजमून को टच करके दूसरी बात क्या कही, इतना दिल उदास होता है मेरा इस सूरत की इस आयत को पढ़ के, और वो आयत जो पहले 7-8 नंबर आयत थी, ऐसा लगता है पूरी दुनिया तबाह हो गई और मैं अकेली खड़ी हूँ मलबे के ढेर पे। अल्लाह ताला कहता है ये जिस पे मान करते हो, जिस पे तुम मान करते हो उसको छोड़ो, फिक्र उस दिन की करनी चाहिए जबकि हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम जमीन को बिल्कुल बरहना पाओगे, और हम तमाम इंसानों को इस तरह घेर कर जमा कर देंगे कि अगले पिछलों में से एक भी ना छूटेगा, और सब के सब तुम्हारे रब के हजूर सफ दर सफ पेश किए जाएंगे। अब इमेजिन कीजिए, जिंदगी भर दुनिया बनाते रहे लेकिन रब के सामने अचानक खड़ा होना पड़ गया, और पुकार क्या लगती है, लकद जीतुमूना कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा, लो देख लो ना आ गए तुम हमारे पास। इसकी तरह शिद्दत को महसूस कीजिए, लो देख लो आ गए ना तुम हमारे पास, आना नहीं चाहते थे बुला लिए गए हो, इसी तरह जैसा कि हमने तुमको पहली बार पैदा किया था। कैसे आता है बंदा दुनिया में, बच्चा दुनिया में कैसे आता है, फीडर लेके आता है, कपड़े लेके आता है, खाली हाथ आता है, बरहना आता है, खाली पेट आता है, रोता हुआ आता है बेचारा। का इसी तरह कब्रों से उठोगे तो भूख भी लगी होगी, प्यास भी लगी होगी, जिस्म पे कपड़े भी नहीं होंगे। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी कैसे सब बेलिबास होंगे, कब्रों से बरहना निकलेंगे, हदीस में आते बगैर कपड़ों के, बगैर खतना किए हुए, जिस हालत में बच्चा पैदा होता है उस हालत में कब्रों से निकलेंगे। कहा अल्लाह के नबी क्या होगा, गैरत थी ना, हया थी, अल्लाह के नबी औरतें मर्द मैदान अशर में होंगे। फरमाया सिद्दीक की बेटी मामला उससे बड़ा सख्त है जो तू समझती है, उस दिन तो किसी को दूसरे की होश नहीं होगी, कोई किसी को याद नहीं करेगा, ला यज़कुरु अहदुन अहदा। तुमने तो ये समझा था कि हमने तुम्हारे लिए कोई वादे का वक्त ही मुकर्रर नहीं किया। यू डोंट हैव एनी अपॉइंटमेंट विद अस, हाईलाइट करें जरा, दुनिया के अपॉइंटमेंट्स को कैलेंडर्स पे लिखते हैं, सेल फोनों में लिखते हैं, अलार्म लगाते हैं, रिमाइंडर लगाते हैं, चार लोगों को बच्चों को घर में कह के उठ सोते हैं कि कल मेरी अपॉइंटमेंट है मुझे याद करा देना मैं सोती ना रहूं। तो क्या तुम्हें अल्लाह से अपनी अपॉइंटमेंट नहीं याद थी, और नाम अमाल सामने रख दिया जाएगा, रिपोर्ट कार्ड सामने है। आप देखिए टेस्ट तो करवा ही लेते हैं ना, वो कोई इतना बड़ा मामला नहीं होता, जिसने रिपोर्ट मिलनी होती दिल उस दिन धक धक करते हैं। आज हम सबके टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, टेक इट नॉन सीरियस, नो प्रॉब्लम। उस दिन सोचो जब तुम अकेले रब के सामने खड़े हो और फरिश्तों को कहा जा रहा है कि इसको तुम इसका नाम अमाल दे दो, अपना नाम अमाल सोचिए। देखिए इंसान का नाम अमल ऐसा होना चाहिए कि सारी दुनिया के सामने हाथ में लेके फिरे, ये है मेरा नाम अमल, हाँ मुकरो किताब ये पढ़ो मेरा नाम है अमान, और अगर उसको ताले लगाए मैं कि कोई पढ़ ना ले किसी को पता ना लग जाए तो फिर समझ नहीं आएगी। ऐसे ही लोगों की हालत कि जिन्होंने गलत एंट्रीज कर दी अपने नाम अमाल में। फरमाया वो दियल किताब फतरुल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी व यकूलून या वैलतना मा लिहाजल किताब ला युगादिर सगीरत वला कबीरत इल्ला अक्साहा ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا। एक एक बात के ऊपर शौर के साथ गौर करने की जरूरत है। आप इमेजिन करें, खुद को सोचें, किसी मुजरिम को ना सोचें क्योंकि हमारे अपने ही जुर्म बहुत है। तो गोया के तसव्वुर की आंख से खुद को देखते हैं, नाम अमाल सामने रख दिया जाएगा। इस वक्त तुम देखोगे कि मुजरिम लोग आबे जिंदगी के इंदराजात से डर रहे होंगे। हाईलाइट करेंगे, क्यामत के दिन इंसान को सबसे ज्यादा किस चीज से डर लग रहा होगा? मैंने कई लोगों से ये सवाल पूछा है, तो कोई कहता है अल्लाह से, कोई कहता है जहन्नुम से, कोई कहता है आग से। नहीं, सबसे ज्यादा डर लगेगा मैं माफी। इसको जरा कुरान की अरबी में भी ढूंढिए और हाईलाइट कीजिए, क्या होगा उनका हाल? मुशफिकीन मिन माफी। इसकी लिस्ट बनाइए, लिखिए अपने से एक बात, मेरे कौन कौन से आमाल है क्यामत के दिन जिनके बारे में डर रही होंगी। दुनिया में होता है ना, पोल ना खुल जाए, अम्मी अब्बू को ना पता चल जाए, शोहर को ना पता चल जाए, बड़ा हंगामा खड़ा करेंगे, और बीवी को मेरी खयानत ना पता चल जाए, ये तो आसमान सर पे उठा लेगी, ये तो बच्चों को लेकर मैके चली जाएगी अगर इसको मेरे करतूत पता चल गए। लेकिन क्यामत के दिन सबसे ज्यादा डर अपने बुरे करतूतों का होगा, और वो कह रहे होंगे हाय हमारी कमबख्ती, ये कैसी किताब है, हमारी कोई छोटी बड़ी हरकत ऐसी नहीं रही जो इसमें दर्ज ना हो गई हो। जो जो कुछ उन्होंने किया था वो सब अपने सामने हाजिर पाएंगे, और तेरा रब किसी पर जरा जुल्म ना करेगा। इमेजिन कर ले क्या बनने वाली है उस दिन, जिससे गाफिल हो के आज सो रहे हैं, आज हम सो रहे हैं, हमारा नाम अमाल मुरतब हो रहा है, एक एक चीज हमारे हक में या हमारे खिलाफ गवाहियां दे रही है। फिक्र इसकी करो, किसी की बात बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि लोग आग से डरते हैं लेकिन आग भड़काने वाले से नहीं डरते, लोग जहन्नम से डरते हैं लेकिन जहन्नम के मालिक से नहीं डरते, लोग सांप और बिच्छू से डरते हैं लेकिन सांप और बिच्छों को पैदा करने वाले से नहीं डरते। आते ही अपनी औकात भूल के, जैसे कोई पाकिस्तान में बहुत गरीब हो ना, रेड़ी लगाता हो, कोई बुरी बात नहीं है, रेड़ी लगाने वाले हमारे भाई हैं और बहुत ही बाइज्जत है, और वो उन सारे भाइयों से अच्छे हैं कि जो नाफरमानियों में पढ़ के हजारों कमाते हैं, और वो रेड़ी वाला दिन में सारी मेहनत के बाद 500 रुपए लेके आता है। सलाम है उनकी मेहनत को, अलकासिबु हबीबुल्लाह, कैसे वो खींचते हैं सारा सारा दिन सामान, आपने देखा होगा। लेकिन जब दुनिया में कोई ऐसा हो अपने मुल्कों में जिसकी कोई सेई ही नहीं है, फिर किसी तरह उसका वीजा लग जाए या कोई लगवा दे या जायज ना जायज तरीके से वो आ जाए किसी बाहर के, वहां आके वो जो कर सके करे, और उसके बाद वो सूटेड बूटेड बन के वापस जाए, तो कुछ तो उसके सूट बूट से मुतासिर होंगे ना, कुछ कहेंगे ये तो वही है जो भज्जा था और तू बुला था और तू रेड़ी लगाता था। ये है उस बंदे की औकात को बड़ा समझा हुआ है, लेकिन अल्लाह थोड़े थोड़े अरसे बाद इब्लीस और आदम का किस्सा लाकर हमें हमारी औकात याद दिलाते हैं कि तुम सोने से नहीं बने। बल्कि वइस कुलना लिल मलाइकत इस्जुदू लि आदम फसजदू इल्ला इस, याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया मगर इब्लीस ने ना किया, जिन्नों में से था इसने अपने रब के हुक्म की इताअत से इनकार किया। अब क्या तुम मुझे छोड़कर इसको और उसकी औलाद को अपने से पूछ, मेरी बात नहीं मानते और शैतान और उसके चेलों की बात मानते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन है, बड़ा ही बुरा बदल है जिसे जालिम लोग इख्तियार करते हैं। यानी क्या अल्टरनेट ले रहे हो, क्या सब्स्टिट्यूट बनाया, अल्लाह को छोड़कर शैतान और उसके बच्चों से डरते हो। चलो मैंने आसमान और जमीन पैदा करते वक्त उनको नहीं बुलाया था और ना खुद इनकी तखली ने शेया था, मेरा ये काम ही नहीं कि गुमराह करने वालों को अपना मददगार बनाऊं। नोट कीजिएगा, बहुत बड़ा नुकता है इसमें, अल्लाह नाफरमानों से अपने दीन की मदद नहीं लेता, इसी दिसी बात है। हाँ पीछे पढ़ा था फासिक से भी दीन के काम करा लेता है, वो एक हंगामी नौयत होती है, ऐसे ही कुछ जो दिल में, और वजह से ये हालात बदल गए। لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار نہیں بناتا. مجھے نہیں پسند وہ لوگ جو لوگوں کو مس لیڈ کریں, جو لوگوں کے ایمان کو خراب کریں. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ, پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان سب ہستوں میں بیٹھے تھے, یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے, اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گھڑا مشترک کر دیں گے, اور وہ کیا ہے؟ النار, آگ. بس سب جہنم میں جا کے میٹ کریں گے. میٹنگ پوائنٹ, جس کو اگر کوئی پوائنٹ سیٹ کرنا ہے نا قیامت کے دن کہاں ملے, تو سب جہنم کا پوائنٹ سیٹ کر لیں کہ وہیں سب ملیں گے, ہاتھوں میں بوتلیں شراب کی لیتے ہوئے اور گندے کام کرتے ہوئے. سارے مجرم اس روز آگ کو دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہی ہے, اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے بنا نہ پائیں گے. کتنا سخت انداز ہے. میں جتنی بھی کوشش کروں نرم آواز سے پیار سے یہ آیتیں پڑھوں, لیکن پھر بھی آواز میں سختی آنے لگتی ہے, کیونکہ سخت چیز کو سختی سے پڑھنے کا وضاحت ہے. اللہ کہتی اتنی گہری جاننا میں جس کو تم نے کھیل سمجھا ہوئے. اللہ نہ کرے کسی کے گھر کے اندر ایک تھوڑا سا سٹوف پھٹے, گھر میں سٹوف پھٹے اور اس کے اندر ہلکی سی ذرا دھواں نکلنے لگے, پھر دیکھیں جو ایمبولینسز آتی ہیں اور جو فائر بریگیڈ آتی ہیں کیسے دوڑیاں گاڑیاں بھاگتی ہیں. حادثہ ہوتے ہوتے بچتا ہے کیونکہ ان کو آگ بجھانی ہے. تو کیا آج میں اور آپ لوگوں کی اس جہنم کی آگ بجھانے کے لیے ایسی کوششیں کر رہے ہیں؟ ہماری چال وہی ہوتی ہے جو فائر بریگیڈ کی ہوتی ہے. ہم جب دنیا میں نیکی کا کام کرتے ہیں یا خود کچھ سیکھتے ہیں یا لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں, کبھی ہم نے اپنی چال دیکھی ہے؟ صاف لگ رہا ہوتا ہے کہ بس مارے باندھے بیٹھے ہوئے ہم لوگ. جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ تو ایمبیشیس ہوتے ہیں, ان کو تو نیند ہی نہیں آتی راتوں کو. ایسے لوگ دعا کیجئے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ اس انسانیت کی آگ ہمیں نظر آنے لگ جائے. اور کیسے بجھے گی؟ اس قرآن کی روشنی سے. ہم نے اس قرآن کو لوگوں کے, ہم نے اس قرآن سے نہیں ہے, کبھی پیار کبھی غصہ کبھی ترغیب کبھی ترہیب, کہیں نرم آئے کہیں سخت, مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے. ایسی ہڈی ہے اس کی جو ٹوٹتی نہیں ہے, ایسا گوشت ہے اس انسان کے دل کا جو گلتا ہی نہیں ہے. ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر کس چیز نے ان کو روکے رکھا؟ یعنی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے 15 سپارے پڑھنے کے بعد بھی عمل کرنے سے کس چیز نے اس کو روکا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا, یا یہ کہ عذاب کو سامنے آتا دیکھ لیں. یعنی بس اب یہ انتظار کر رہے ہیں عذاب کا, اور کوئی بات نہیں ہے. رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض سے نہیں بھیجتے, یعنی بس ان کا ایک ہی کام ہے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی دعوت دینے والے کو لوگوں کو وارن بھی کرنا چاہیے اور بشارتیں بھی دینی چاہیے. میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا قرآن پڑھ کے تسلیاں دے کے نہیں بھیج دینا چاہیے کہ جاؤ اب تم تو قرآن پڑھ رہے ہو, جو چھوٹے موٹے گناہ تھے وہ بھی معاف ہو گئے. کبھی انذار کبھی تبشیر. مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی مذاق بنا لیا ہے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا؟ اللہ اکبر. جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے, خود سے پوچھے کیا کبھی مجھے قرآن کی آیتیں سنا کر نصیحت کی گئی, اور وہ ان سے منہ پھیر لے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے خود اپنے ہاتھوں کیا. جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے, ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے. ایک ایک بات پہ غور کی ضرورت ہے. کیسا گہرا ویکس ہے دنیا کا کہ قرآن پڑھ کے بھی اندر نہیں جاتا, دل نہیں پگھلتے. آپ چولہے پہ کھانا رکھ کے گل ہی نہیں رہا, گل ہی نہیں رہا, پھر لوگ کہتے ہیں یہ خراب گوشت ہوگا, یہ گلتا ہی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ گوشت میں دل کی بوٹی بڑی سخت ہوتی ہے. کبھی بکرے کا دل پکا کے دیکھیں, اس کے ساتھ باقی چیزیں ساری گل جاتی ہیں, دل بڑی دیر سے گلتا ہے. اور جب دل میں دنیا کا پانی لگ جاتا ہے نا, پھر تو بڑا ہی دیر سے گلتا ہے. آپ سسٹرز نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کبھی کبھی کھانا پکا رہے ہیں, مثال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ چلے آلو ڈال لوں بریانی میں, آپ ایک دم اگر اس کو کھٹے میں ڈال دیں یا دہی ڈال دیں ٹھنڈے میں, تو آپ دیکھیں گے وہ سبزی نہیں گلتی. कभी आपने कई चीजों में देखा होगा कि खट्टा लग जाए, ठंडा लग जाए, देर लग कुछ हो जाए, वो सबसे गलती नहीं है, जितनी मर्जी मेहनत करो। इसी तरह दिल को कोई ऐसी मुसीबत चिपकी होती, नहीं गलते। दुआ कीजिए अल्लाह हमारे दिल तोड़ दे, बार बार दिल टूटे हमारा इस कुरान को पढ़ के, ताकि अंदर से वो नरम दिल निकले जो दुनिया की मोहब्बत के क्रस्ट के साथ हो चुका था। और अंदर से दिल नरम ही होते हैं, कभी एक मौका होता है जिस वक्त दिल टूटते हैं और इंसान की खैर फिर बाहर आती है। अल्लाह अकबर, वो इस बुरे इंजाम को भूल जाए जिसका सरो सामान इसने अपने लिए खुद अपने हाथों किया है। हर फैसला मेरा मेरे हक में है या मेरे खिलाफ है। जिन लोगों ने ये रविश इख्तियार की, इनके दिलों पर हमने गिलाफ चढ़ा दिए हैं, जो इन्हें कुरान की बात समझने नहीं देते। वफ़िज़ानिहिम वक़रा, और इनके कानों में हमने गिरानी पैदा कर दी। तुम इन्हें हिदायत की तरफ कितना ही बुलाओ, वो इस हालत में कभी हिदायत ना पाएंगे। अनीसा किधर है? अस्वा?
वो और हाजरा पलटक पे सो रही है।
क्यों?
वो उसको थी हेडेक थी, तो वो
हेडेक वहां दूर नहीं होता जहाँ के दूर होता, दोनों को इधर बुलाए। देखिए जगह पे, ठीक जगह पे हो तो बात समझ आती है। अल्लाह हम सबके सर दर्द दूर करते, सबके लिए दुआ करें, इनके लिए भी दुआ करें जिनके नाम लिए गए, कि अल्लाह सर दर्द दूर करते। वरब्बुकल गफूरुज़ुर रहमा लौ युआखिज़ुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुमुल अज़ाब। तेरा रब बड़ा दरगुजर करने वाला और रहीम है, वो इनके करतूतों पर इन्हें पकड़ना चाहता तो जल्दी ही अजाब भेज देता, मगर इनके लिए वादे के एक वक्त में भी को न पाएंगे। आप खुद 3 सेकंड तक की साइड के बाद कुछ लिखे अपने नोट्स में, मैं नहीं बोलती, आप लिखिए। वतिल्कल कुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू वजअलना लिमहलिकिहिम मौइदा। ये अजाब रसीदा बस्तियां तुम्हारे सामने मौजूद हैं, यानी जिन पे अल्लाह की पकड़ आई थी। कब, क्यों? उन्होंने जब जुल्म किया तो हमने इन्हें हलाक कर दिया, और इनमें से हर एक की हलाकत के लिए हमने वक्त मुकर्रर कर रखा है। अल्लाह का फैसला यही था। ये है हम सबके सामने अमल की बात। हम अपने इस पारे को यहाँ क्लोज करेंगे, हालांकि पारा आगे जाता है, लेकिन चूंकि वाकया भी है और दूसरी बात यह कि सूरत 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 अल-कहफ 4 वाक्यात में 2 हमने पढ़ लिए हैं, और जो 2 आपने बाकी देखे प्रेजेंटेशन से अगली से लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। खत्म करने से पहले थोड़ा सा इस पारे का खुलासा देख लीजिए। आपके सामने स्क्रीन पे भी खुला हुआ है, जो आप लोगों को दूर से पढ़ा तो नहीं जा रहा होगा, लेकिन आप देखिए कि अगर हम पूरे पारे की चीजों को अपनी नजरों के सामने रखें तो बहुत ही आसानी के साथ आसान होते हैं। हमने सूरत बनी इसराइल देखी, पूरी की अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अंदर नबी सल्लम का वाकया मेराज भी था, और इसके बाद बनी इसराइल के 2 फसाद और 2 उनकी सजाओं का जिक्र देखा, फिर कुफारे मक्का को जो तंबीहात की गई उसको देखा, फिर हमारे नामे बात हुई, इस्लाम की माशरती हिदायत की बात हुई। ये सब में आयतों को आप बाद में देख लेंगे, लेकिन सिर्फ मैं इसका एक कुछ एहसास चाहती हूँ कि सिर्फ एक दिन भी आकर आपने कितना कुछ पा लिया। जो लोग आजकल आ रहे हैं वो कितने खुशकिस्मत हैं कि थोड़े से वक्त में इतना कुछ लेते हैं। फिर हमने सूरह बनी इसराइल में इस्लाम करती हिदायत, पहले हकूक के साथ साथ माँ बाप और बंदों के हकूक की बात देखी। एक लंबी लिस्ट थी कि जो करने वाले हर मैदान में कामयाब होंगे। फिर खालिस तौहीद की दावत थी, शिर्क का अब्दाल था, इबलीस का चैलेंज पड़ा, खुशकिस्मत कौन है और बदकिस्मत कौन है इन दोनों का जिक्र पड़ा, मक्का वालों को बार बार जो वार्निंग मिली उसकी बात थी, फिर असल मौजजा क्या है नबी सल्लम का उसका तस्करा था, और आखिर में रूह की बात हुई। फिर सूरह कहफ में हमने काफी डिटेल से अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंटेशन देखा, 4 किस्म के फितनों का देखा, इसमें इसकी फजीलत देखी, और अभी तक हम असहाबे कहफ का किस्सा और बाग वालों का किस्सा पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह अगला किस्सा जो है वो हम पढ़ेंगे अगले पारे के अंदर। अल्लाह ताला से दुआ کرتے ہیں کہ کو آسان کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے پارے پہ چلیں گے. چند باتیں پارے کی. بہت ہی سافٹ پارا ہے, آپ انجوائے کریں گے. کہانیاں ویسے بھی اچھی اس میں تو لکھ رہے تھے کہ ڈراما یا آپ کا کوئی فیوریٹ ایسا کوئی ٹاپک ہے جس کو ہم شوق سے سنتے ہیں, لیکن حقیقت ہے کہ اس پارے کے اندر اتنی بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے کہ جس کو وہ سمجھ آ گئی پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی زندگی کا رخ نہ بدلے. تھوڑا سا اس پارے کا مزاج سمجھیے. آزمائشوں کی حقیقت, ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے اور جو نہیں ہوا وہ کیوں نہیں ہوا. حقیقت ہے کہ انسانوں کی جس دنیا میں ہم موجود ہیں, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہمیں ان کی حقیقت نہیں سمجھ آتی. ہم سوچتے ہیں یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا, ہمارے ساتھ کیوں ہوا. تو اس میں ڈکٹیٹ سے پتہ چلے گا کہ اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے. سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور خضر کے قصے کو ہم پڑھیں گے. اس میں آزمائشیں تھیں, موسیٰ کی علم کے راستے کی آزمائشیں, آیت 60 سے 82. پھر اس کے بعد آیت 83 سے 98 میں ذوالقرنین کی آزمائش کا ذکر ہے. اقتدار جب مل جائے تو اللہ کس طرح حکمرانوں کو آزماتا ہے. پھر سورت مریم کی آیت نمبر 2 میں حضرت زکریا کی آزمائش تھی کہ بی بی مریم کو ہی بڑا سمجھ کی بات اللہ کر لیا. پھر آیت نمبر 16 سے اگلی آیتوں میں حضرت مریم کی آزمائشوں کا ذکر ہے کہ ایک کنواری بچی کو کس طرح بچے کی پیدائش کی خبر ملتی ہے اور ان کا کیا رسپانس ہے. پھر آیت 30 سے 34 کی کون بیبی کس طرح بول بول کر لوگوں کو بتاتا ہے کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. آیت 41 سے 50 مریم میں حضرت ابراہیم کی آزمائش ہے کہ سارا خاندان برادری معاشرہ اس سے فرق ہے لیکن ابراہیم اپنی بات پہ جمے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد آیت 65 سے 70 سورت مل انسان کہہ کر بتا دیا کہ یہ دنیا کی چمک دمک انسانوں کے لیے کتنا بڑا بن جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں اپنا ایمان کھاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی آیت نمبر 9 سے لے کے 42 تک بہت تفصیلی واقع, انشاءاللہ ہم اس کو انجوائے کریں گے. پھر اس کے بعد فرعون کی آزمائش کا ذکر آیت 69 توہا کہ باپ دادا کی تقلید کے اوپر جمع رہا اور موسیٰ کے ہاتھ سے حق نہ لیا. پھر سورۃ طہٰ ہی کی آیت 65 سے 75 میں جادوگروں کی آزمائش ہے. آپ فیل کر سکتے ہیں اتنی آزمائشوں کا ذکر بڑھنے والے ہیں, تو پھر ہمیں تو اپنی زندگی بہت ہی آسودہ. ایمان کی آزمائش تھی ایک آزمائش کہ کیسے اس نے آیت 115 سے 123 میں آدم اور ابلیس کی آزمائش ہے جو پیچھے بھی آتی ہے. اور سب سے بڑی آزمائش تو اللہ کی یاد سے منہ پھیرنے والے کی ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا آیت 124 سے 127 تک کہ جو لوگ اللہ کی نصیحت سے فائدہ جب نہیں اٹھاتے تو وہ قیامت کے دن نابینا اٹھیں گے, اندھے اٹھیں گے اور ان کے ساتھ کیا ہوگا. اس پورے پارے میں انہی کو ہم رول ماڈل بنائیں گے جن کا ہم نے ذکر پڑھا اور ان سے بندی سیکھیں گے, ساتھ ساتھ بھی سیکھتے جائیں گے. آیات کے نمبر کوئکلی نوٹ کر لیتے ہیں جو اس سورت میں آ رہے ہیں. آیت 102 سورہ کہف. اس میں آیت پڑھنے کی بجائے صرف آپ کو اس کا مورل لکھا دیتی ہوں. میں سے بندگی کا یہ نقطہ سمجھیں گے کہ انسان وقت کسی سے امیدیں نہیں لگاتا. پھر سورہ کہف آیت 110 میں بندگی کا جو نقطہ ہے وہ کیا ہے کہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا, یعنی صرف اور صرف اللہ سے اجر لینے کے لیے اس کے راستے کے کام کرنے. پھر سورت مریم کی آیت 2 میں ہم حضرت زکریہ پر اللہ کی رحمت کا ذکر دیکھیں گے اور وہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگا, یعنی اللہ سے دعا مانگنے کی رحمت کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد سورت مریم آیت 30 اللہ, اس سے ہم کیا سیکھیں گے کہ ہر بچہ فطرت پہ ہوتا ہے اور اپنی ذات کو اللہ کے بندہ بنانے کے ساتھ جوڑتا ہے. پھر اس کے بعد سورہ مریم آیت 36 میں اس کا پیغام کیا ہے کہ جو بندے بن جاتے ہیں پھر وہ رب کو رب مانتے ہوئے صراط مستقیم پہ چلتے ہی جاتے ہیں. پھر سورت مریم آیت 42 میں حضرت ابراہیم کے ناطے سے ہمیں ایک میسج ملتا ہے بندگی کا نقطہ، کہ خاندان اور برادری کے غلط طریقوں کو ماننے کی بجائے سٹینڈ لیا. سورۃ مریم آیت 44 میں باپ کے ساتھ تبلیغ کیسے کی جائے، بات کس طرح سے اپنے ماں باپ کی غلط چیزوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے ادب اور اس کی حدوں میں رہتے ہوئے، ادب کی حدوں میں رہتے ہوئے. پھر سورۃ مریم آیت 49 میں کیا پتا چلتا ہے کہ جو بندے بن جاتے ہیں نا، وہ لوگوں کی غلط چیزوں کو چھوڑتے ہیں تو پھر اللہ دنیا میں بھی ان کو نعمتیں دیتا ہے. جب پڑھیں گے تو آپ انجوائے کریں گے اس آیت کو. اور سورۃ مریم آیت 61 میں جنات یدن اللتی وعد الرحمن بعباده بالغیب، بن دیکھے رب سے ڈرنے والوں کو جنت عدن کی خوشخبریاں ہیں. اور سورۃ مریم کی آیت 63 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اپنی جنت ان بندوں کو دیں گے جو متقی تھے. تو پتا کیا چلا کہ جو بندگی کے رنگ بے رنگ جاتا ہے اس کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے، گناہوں کو بھی پہچانتا ہے اور نیکیوں کے مواقع بھی قبول کر لیتا ہے. پھر سورۃ مریم آیت 65 میں بندگی کی بات ہے کہ بندگی صرف چند منٹوں اور گھنٹوں میں کرنے کا کام نہیں بلکہ یہ کرتے ہی رہنے کا کام ہے، لہذا آخری دم تک اس کو کرنا ہے. پھر سورۃ مریم کی آیت 42 میں آیت نمبر 82 سورۃ مریم میں ان لوگوں کا تذکرہ کہ جو ساری زندگی دوسروں کو ہی رب مانتے رہے، قیامت کے دن وہ کیسے ایک دوسرے کے مخالف بنے ہوں گے. سورۃ مریم آیت 93 میں پتا کیا چلی کہ کائنات کی ہر چیز الا اتر الرحمن عبدا، اللہ کے آگے بندہ بن کے پیش کی جاتی ہے، یعنی انسان تو انسان ہے، بے جان چیزیں بھی اللہ کی بندگی کا اقرار کرتی ہیں. پھر اسی طرح سورۃ طٰہٰ کی آیت 14 میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ میں ہوں اللہ، بس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھو. تو کہا کہ پتہ چلا کہ جو بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں اور نمازوں سے تعلق جوڑتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آخری آیت سورۃ طٰہٰ کی آیت 77 ہے، جس میں پیغام دیا کہ جب قومیں پستی ہیں اور ان پہ کوئی فرعون مسلط ہو جاتا ہے تو اللہ ان بندوں کی بندگی وجہ سے ان کو وہاں سے نکلنے کی اجازت دے دیتا ہے. یہ تو تھی پارے کی بات، ہم کنٹینیو کریں گے سورۃ الکہف کو. یہ پارے کی آیات بھی بول دوں، شروع میں بھول گئی. پارہ نمبر 60 سورۃ کہف کی آیت نمبر 76 سے شروع ہوتا ہے اور سورۃ طٰہٰ کی آخری آیت یعنی 135 پہ پورا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو آیت نمبر 61 سے شروع کریں گے واقعے کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلما بلغ آیت نمبر 60 سے شروع کریں گے، ہم اس کو آیت نمبر 60 سے شروع کریں گے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. ذرا ان کو وہ قصہ تو سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا جبکہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا. پس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں کود پڑی، یعنی زندہ مچھلی تھی، اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو. آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر سے تو ہم تھک گئے، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے. قال ارأيت إذ أوينا إلى الصخرة، خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا جب ہم اس چٹان کے پاس سے گزرے تھے، یعنی وہ سب موقع تو پیچھے رہ گیا جہاں سے گزرنا تھا. فإني نسيت الحوت، تو پھر جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. موسیٰ نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس پلٹے، کمٹمنٹ. انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا. کیا رحمت تھی، علم دیا تھا ان کو اور اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا. یہاں سے اور اس سے اگلی چند آیتوں میں ایک قصہ ہے، تھوڑا سا اس کو اکٹھا سمجھ لیجئے تو بات سمجھنی آسان ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. ایک شخص نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حقیقت پہ قیاس کرتے ہوئے اپنا نام لے دیا کہ میرا خیال ہے میں ہی ہوں، اور ان کی بات کوئی اپنے کو بڑا کرنے کی نہیں تھی، ایسے ہی جیسے بعض دفعہ موسیٰ کا یہ کہنا پسند نہ آیا، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی آئی اور بتایا گیا کہ دنیا میں آپ سے بڑا بھی ایک عالم ہے. اب ایک رویہ کیا تھا، اچھا ہوں، کون ہے مجھ سے بڑا، لا کے دکھاؤ، ہم نہیں سنتے ان کی بات، ہم خود ہی بڑے ہیں. کچھ تو منہ سے کہہ دیتے ہیں اور کچھ عمل سے بتاتے ہیں کہ ہمیں اب کسی اور کے سننے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم تو بہت خود پڑھانے والوں میں سے ہیں. لیکن موسیٰ کسی قسم کے انا پرست نہیں تھے. یہ بات سنتے ہی ایک دم ان کو محسوس ہوا کہ اچھا اوہو، میرے سے زیادہ جاننے لگا تو کیوں نہ میں علم حاصل کروں. اور یہ ایک مومن کی بندگی کا نقطہ ہے. اس پورے واقعے میں آپ لکھ لیجئے کہ بندگی کا مقام کیا ہے، کہ انسان مزید سیکھنے کی تڑپ رکھے. کوئی عالم فاضل مفتی بن جائے اور اس کے دل سے علم اور سیکھنے کا شوق ختم ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ اس کا علم جو ہے وہ سٹیگننٹ ہے، وہ صحیح علم نہیں ہو سکتا. خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ وہ حضرت خضر نام کے ایک شخص ہیں اور فلاں جگہ پہ، یہ جو کچھ ہم نے پڑھا یہ ان کا میٹنگ پوائنٹ بتایا گیا کہ دریا کے کنارے ہیں، آپ اپنی ایک مچھلی ساتھ لے جائیں اور جس جگہ اللہ کے حکم سے وہ مچھلی آپ کے توشے میں سے نکل کر دریا میں گرے گی ادھر ہی وہ بندہ مل جائے گا. یہ انیوژل باتیں تھیں لیکن اللہ نے کہا ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھ اپنے خادم اور اپنے اسٹوڈنٹ یوسف بن نون کو لیا جو خاص تھے. اس سے بہت ساری باتیں ان شاء اللہ اگر موقع ملا جو بھی کر سکی، کیونکہ اس کو ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں فی رحلت العلم کے ناطے سے کہ علم کی شان ہے. تو بہرحال حضرت موسیٰ علم کے راستے پہ اکٹھے نہیں گئے بلکہ اپنے خاص اسٹوڈنٹ کو ساتھ لیا، خدمت بھی کرتا تھا اور ساتھ ان کو علم بھی مل رہا تھا. اور یہ علم کا انداز بہت ہی انیوژل ہوتا ہے، کتابیں کھول کے وہ باتیں نہیں سیکھی جاتی جو زندگی کے عملی میدان میں انسان سیکھتا ہے. تو حضرت موسیٰ گئے، اللہ کے حکم سے اس جگہ سے آگے گزر گئے. یہ اللہ کی یاد، جو ہی آگے گئے تو تھکن شروع ہو گئی. اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب راستہ سیدھا چلتا جاتا ہے تو انسان تھکتا نہیں، پتہ چل جائے ہم نے راستہ غلط لیا تھا تو واپس پلٹنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ کو پھر واپس پلٹنا مشکل لگا اور وہاں گئے تو وہاں ان کو حقیقت میں وہ استاد مل گئے. بہت ساری باتیں اس واقعات میں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں، انشاءاللہ اگلا حصہ پڑھتے ہیں. آپ ذرا امیجن کیجیے گا، حضرت موسیٰ کسی کے اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں اور اپنے استاد سے بات کیا کرتے ہیں. کوئی روب نہیں ہے، کوئی احسان نہیں جتلا رہے، بلکہ عاجزی کا انداز ہے. کیا قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمن، کیا میں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں. عاجزی کا انداز، پرمیشن لے رہے ہیں، آپ کے لیے فارم فل کر رہے ہیں، رجسٹریشن کروا رہے ہیں. کیوں رہنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں، تاکہ آپ بھی مجھے اس دانش کی تعلیم دے جو آپ کو سکھائی گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ کے جانے کا موٹیو بالکل ٹھیک تھا. انہوں نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. یہ کیا رولز اینڈ ریگولیشنز، سوری آپ اتنے رولز میں نہیں چل سکتے، مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ سیکھیں گے. اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ان کو سائٹ بھی دے دی کہ ہاں ہاں آپ کا قصور بھی کوئی نہیں، کیونکہ آپ نے کبھی پہلے اس طرح کا صبر کیا بھی تو نہیں ہے نا، آپ نے اس طرح کے رولز تو مانے نہیں، کبھی ڈسپلن نہیں کیا، تو سوری آپ نہیں کریں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم والوں کو علم دینے سے پہلے لوگوں کو ذرا کچھ ایسی ذمہ داریوں کا احساس دلا دینا چاہیے کہ جس کو بعد میں پھر ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، ورنہ تو بعض دفعہ لوگ علم کی وہ قدر ہی نہیں کر پاتے. خیر موسیٰ چونکہ کنفرم تھے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان باتوں کو کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، پڑھنا پڑے گا، لکھنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، یہ نہیں ہوتا، پلٹ جاتے ہیں، چلو ہم ایسے ہی سن لیں گے. وہ ایسے بھی کوئی نہیں سنتے، وہی اینڈ پہ جمتے ہیں جو شروع سے اپنے آپ کو کمٹمنٹ کے ساتھ لیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام بالکل نہیں ڈرے رول سے، ریگولیشن سے، بلکہ کیا کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے. ایک ایک لفظ کے اندر محبت ہے، میں صبر کروں گا اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. یہ علم کا ادب ہے، سیکھنے کی طلب، کمٹمنٹ. اور اس طرح کا انسان کا معاملہ ہو کہ بڑی سے بڑی چیز ان کی زندگی میں آ جائے تو وہ اس کے اوپر سسٹم کو فالو کرتے ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں. پہلی پابندی لگا دی استاد نے کہ سوال نہیں پوچھنا آپ نے، ہاں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں. اب کیا پتا چلا اس سے کہ استاد اسٹوڈنٹس کے اوپر پابندیاں لگا سکتا ہے، لیکن ہمارا مزاج نہیں رہا. آج امت مسلمہ کے اندر علم کا شوق نہیں، علم کی قدر نہیں. آپ کہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا ریچول کیا ہے، رحلت فی العلم. رحلہ کہتے تھے ہمارے اسلاف علم حاصل کرنے کے لیے نکلنے کے لیے. اور آپ کبھی اسلاف کی وہ کوششیں تو پڑھ کے دیکھیں جو اس علم کو پانے کے لیے ہوتی تھی. महीनों अलग रहते, पैदल चलते, घर बेच दिया, एक शख्स ने अपना सामान बेच बाज के इल्म हासिल किया। कोई ऐसा शख्स है कि जिसको गर्मी की वजह से सुर्ख रंग का पेशाब आने लगा लेकिन इल्म सीखते रहे। इमाम मुस्लिम के बारे में आता है, गर्मियों के दोपहरों में इल्म हासिल करने जाते थे। आज हम तो इतने नाजुक अंदाम है, हवा चलती है तो छींकें शुरू हो जाती हैं, गर्मी होती है तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। वजह इसकी हमारा कसूर भी कम है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें इतना ज्यादा नाजो अदाल में पाला कि आज इल्म की मुश्किलें नहीं पाते। हालांकि आपको कहावत क्या है कि जिस्म की राहत के साथ इल्म हासिल नहीं होता। जिस्म की राहत क्या? नरम कुर्सियां, टेबल चेयर, और मुश्किल क्या है कि जमीन पे बैठो, आजजी के साथ बैठो, फिर देखना जज्ब कितना तुम करते हो। लेकिन ये वायरल आज के दौर का एक बन चुका है मामला, और हमारे जिस्म, चूंकि जाहिर हमारे जिस्म है आदि नहीं होते, तो वो चीज मुश्किल लगती है। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम कहते ला ना ब्रो, मैं नहीं टलूंगा, यानी ये काम करूंगा। इससे क्या पता चलता है कि वही लोग सीखते हैं जो आखिरी दम तक कुर्बानियां देने के लिए तैयार होते हैं, और जो वाकई इसकी वैल्यू को भी पहचानते हैं। मूसा अलैहि सलाम इसके लिए चल पड़े और चलते ही गए। सब्र और इस्तकामत बहुत जरूरी है। खैर, किस्सा पूरा करते हैं, फिर इसको मैं एंड पे लूंगी तो ज्यादा आई थिंक सो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कहते हैं कि ठीक है मैं चलूंगा, मान ली बात, चल पड़े। अब सफर शुरू होता है। अब वो दोनों रवाना हुए, कौन? उस्ताद और शागिर्द। यहाँ तक कि जब वो एक कश्ती में सवार हो गए तो इस शख्स ने कश्ती में शिगाफ डाल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आपने इसमें शिगाफ डाल दिया ताकि सब कश्ती वालों को डुबो दें। पहली गलती मूसा की, क्योंकि देखिए मूसा को अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की आदत थी ना, तो पता क्या चला कि वो गलत काम हो रहा है। एक शख्स है, उसकी अच्छी वाली कश्ती को कर दिया। खैर, ये तो आपने एक सख्त हरकत कर डाली। उन्होंने कहा मैंने तुमसे कहा ना था कि नकल सबरा, कि आप मेरे साथ सबर ना कर पाओगे। मूसा ने कहा भूल चूक पर मुझे ना पकड़िए, यानी फौरन सॉरी का। और देखिए गलती करने वाले इतने बुरे नहीं लगते जो गलती पे अकड़ने वाले बुरे लगते हैं, जो आगे रीजनिंग और लॉजिक्स पेश करते हैं, हमारी ये वजह। मूसा फौरन डर गए, नहीं नहीं मुझे माफ कर दें, मेरे मामले में आप जरा सख्ती से काम ना लें, यानी मेरे साथ नरम रवैया अख्तियार करें। और फिर क्या हुआ? फिर वो दोनों चले, यहाँ तक इनको एक लड़का मिला और इस शख्स ने इसे कत्ल कर दिया। अब देखिए पहले मूसा ने देखा कि मेरा उस्ताद कैसा, और उनको उस्ताद का अमल कैसे बुरा लगा होगा कि ये कैसा शख्स है जो मुझे इल्म देगा और खुद इसके अमल इतने बुरे हैं कि लोगों की चीजें खराब कर रहा है और दूसरी तरफ एक बच्चे को कत्ल कर रहा है। मूसा ने कहा आपने एक बेगुनाह की जान ले ली, हालांकि इसने किसी का खून ना किया था, ये काम तो आपने बड़ा ही बुरा किया। इससे क्या पता चलता है कि बार दफा शागिर्द जो होते हैं वो चीजों को सही नहीं समझ पाते, देखने में कुछ और लग रही होती हैं लेकिन हकीकत में वो कुछ और होती हैं। उन्होंने कहा मैंने तुमसे ना कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इसके बाद अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे साथ ना रखें। मुफसरीन कहते हैं मूसा खुद भी थक गए थे, उन्होंने खुद ही कह दिया बस अब मैं गलती करूं तो मुझे छोड़ दे, यानी मेरा नाम काट दें, क्योंकि मैं इससे ज्यादा डिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। लीजिए अब तो मेरी तरफ से आपको उजर मिल गया, यानी मैं आपको बुरा नहीं कहूंगा अगर आप इसके बाद मुझे दूर करते हैं। खैर, फिर वो आगे चले, यहां तक एक बस्ती में पहुंचे और वहां के लोगों से खाना मांगा, मगर इन्होंने इन दोनों की ज़ियाफ़त से इनकार कर दिया। वह उन्होंने एक दीवार देखी जो गिरा चाहती थी, इस शख्स ने इस दीवार को फिर कायम कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगर आप चाहते तो इस काम की उजरत ले सकते थे। उन्होंने कहा बस मेरा तुम्हारा साथ खत्म, सॉरी नो मोर, इसके आगे तुम इस साथ ही चल सकते। यहाँ देखिए कि एक चैप्टर क्लोज होता है कि मूसा ने एक इल्म सीखना चाहा और चल पड़े, उसको बर्दाश्त ना कर सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मूसा थोड़ा और सब्र करते तो हमें हिकमत की और बातें भी पता चलती। अब उस्ताद ने उनको जाने तो दिया, लेकिन जाने से पहले वजूहात बता दी कि क्या वजह है कि आपको यहाँ मैं नहीं रख रहा। इसकी बातें पढ़ेंगे और ये हमारे भी सब्र का इम्तिहान है, इसलिए हम इन सारी बातों के असर आगे पढ़ेंगे। उस्ताद बोले, यानी खिजर बोले, अब मैं आपको उन बातों की हकीकत समझाता हूँ जिन पर आप सब्र ना कर सके। यहाँ एक सवाल आपके जहनों में उभर सकता है कि साथ ही साथ क्यों नहीं बताया, पहले ही शुरू में बता देते तो। यहाँ से एक छोटा सा नुक्ता है कि उस्ताद को स्टूडेंट्स को, उस्ताद की खूबी क्या होती है कि उसको स्टूडेंट्स को कुछ सस्पेंस देना चाहिए, इससे जोश बढ़ता है, इससे दिल के अंदर तमन्नाएं भी आती हैं, और हर चीज अगर साथ साथ बता दी जाए तो बात का रिदम भी नहीं रहता। खैर, वो तीनों बातें क्या थी? उस कश्ती का मामला ये कि वो चंद गरीब आदमियों की थी जो दरिया में मेहनत मजदूरी करते थे। मैंने चाहा कि इसे ऐबदार कर दूं, क्योंकि आगे एक ऐसे बादशाह का इलाका था जो हर कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। रहा वो लड़का तो इसके वालिदैन मोमिन थे, हमें اندیشہ ہوگا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا. ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی کی بھی توقع ہو. ہائی لائٹ کر لیں اچھی اولاد کی بہت صفات ہم اس بارے میں پڑھنے والے ہیں. ادھر سے جو دو مل رہی ہیں, اچھی اولاد کون سی ہوتی ہے جس کا اخلاق اچھا ہو, یہ نہیں کہ ماں کی دوستوں کو یا رشتہ داروں کو دیکھ کے دروازے سے بھیج دیا کہ سوری امی تو گھر پہ ہی نہیں ہے اور امی تو سو رہی ہیں اور ابو تو ہیں ہی نہیں. نہیں, اخلاق اچھے ہو, اسمائلی فیس ہو, ویلکمنگ ہو بچے, اور دوسری صلہ رحمی بھی ہو. پوچھو خالہ کون ہوتی, پتا نہیں, ہم تو آنٹی کو جانتے ہیں اور آپ کو پتا ہے وہ فلاں رشتہ, بس سب آنٹی انکل ہیں. تو یہ دو صفات اپنی اولادوں میں ہمیں بڑھانی ہے, صلہ رحمی اور اخلاق کی اچھا ہونا. اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جس شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا, اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں, یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا, میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا. یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. اب آپ دیکھیے کہ یہ سارا واقعہ جو پورا ہوتا ہے اور ان ساری چیزوں میں ہمارے لیے کیا چند باتیں ہم نوٹ کیجیے گا اس قصے کی. پہلی بات دیکھیے کہ اس قصے سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو مختلف واقعات پیش ہوتے ہیں نا, بظاہر کیا ہوتے ہیں, جن کو ہم جو اچھے لگتے ہیں, اچھے واقعات آتے ہیں نا زندگی میں, گلوبلی بھی آتے ہیں اور ہمارے اوپر انفرادی طور پہ بھی آتے ہیں, ان کو لوگ خوشی سے قبول کر لیتے ہیں. یہ وہ واقعات ہوتے ہیں, خوش ہیں مومن بھی خوش, بلکہ بعض دفعہ جب ہمیں کوئی خیر ملتی ہے نا, ہم کہتے ہیں دیکھا میں کتنی نیک ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کر دیا. تو ہم اچھے واقعات کو اپنی نیکیوں کا صلہ سمجھنے لگتے ہیں. وہاں نہیں پوچھتے کیوں ہوا, کیسے ہوا, یہ نہیں پوچھتے یا رشتہ کیوں ہو گیا, شادی کیوں ہو گئی, بس کہتے ہیں ہم ہیں ہی نیک بہت. دوسری قسم کے واقعات جو دنیا میں پیش ہوتے ہیں نا, وہ ناگوار واقعات ہیں. ایسے واقعات جن کی اصل نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, تو مومن ایسے واقعات کو سن کر ان واقعات میں نہیں الجھتا, بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھ پر یہ کیوں ہوا. اپنے آپ کو چیک کرتا ہے, تم کیا کرتے ہو, کیوں ایسا ہوا, تمہیں اس میں اپنا قصور دکھنا چاہیے, اس میں کوئی نہ کوئی تو تمہاری ریزن ہوگی. اور جو غیر مومن ہوتا ہے نا, وہ ان واقعات کی لاجکس ڈھونڈتا ہے, تاویلات ڈھونڈتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ واقعات ایسے اس صورت میں ہم نے اس واقعے میں پڑھے جو بالکل انیوژل تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اس کے لیے چنا, اور آج کے دور میں اس طرح کا علم دینے کا انداز بہت کم رہ گیا, لیکن حقیقت میں اس کا اثر بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ اس طرح کے واقعات پھر دماغ پہ لکھے جاتے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بائی چانس نہیں ہو رہا, کوئی القہار ہے اوپر جو ہر بات پہ غالب ہے. پھر آپ دیکھیے کہ تین ناگوار واقعات پڑھے ہم نے اس میں جو ایمان لانے والوں کو پیش آئے. پتہ کیا چلا کہ مومن مشکلات کے وقت خود پر قابو پاتا ہے. حضرت موسیٰ کا یہ واقعہ, حضرت موسیٰ کی زندگی میں اس واقعات کا آنا ایک بہت بڑا تربیتی کورس تھا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے والی تھی اور ایک بگڑی ہوئی قوم سے ان کا واسطہ ہونا تھا, اور اس قوم نے سوال بڑے کیے, پیچھے سورہ بقرہ میں آ پڑھ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی تربیت کرا دی. اس سے پتہ کیا چلتا ہے, کل وہ کبھی اچھا استاد نہیں بنے گا جو آج اچھا اسٹوڈنٹ نہیں, نمبر ایک. دوسری بات پتہ چلتی ہے, جب تک آپ اسٹوڈنٹ نہیں بنتے, دیکھیں اسٹوڈنٹ بننے سے مراد یہ نہیں کہ آپ گھر بیٹھ کے علم لے لیں, کتابیں پڑھ لیں اور کیسٹ سن لیں, اس سے آپ اسٹوڈنٹ نہیں بنتے, وہ صرف انفارمیشن ملتی ہیں. اسٹوڈنٹ بننے کے لیے انسان کو کسی کے سخت ہاتھ لگنے پڑتے ہیں, پھر تربیت ہوتی ہے, پھر خود اس ڈسپلن سے گزرے ہوتے ہیں, پھر وہ سارے رولز اینڈ ریگولیشن مانے ہوتے ہیں, پھر اس وقت جذبات بھی پتہ ہوتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ تھے تو کیا ہوتا ہے. جب یہ ساری تہیں لگتی جاتی ہے نا, تو پھر ایک انسان ایک اچھا استاد بنتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو یہاں شاگرد کیوں بنایا گیا, کیونکہ بعد میں آپ کو ایک بہترین لیڈر بننا تھا. آپ دیکھیں کہ ایک گھڑی ہے, آپ دیکھیں تو اس کو کیا دیکھتے ہیں, اس کی سوئیاں دکھتی ہیں نا, اگر آپ گھڑی دکھائیں تو اس کو اس کے اندر کے پرزے بھی دکھتے ہیں. اسی طرح جن لوگوں کو لیڈرشپ پہ پہنچنا کل, ان کو باریکیاں ایک ایک سمجھنی ہوتی ہیں. بعض دفعہ کبھی ایسی باتیں ہوتی ہیں نا, تو کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کو یہ کیسے پتا چلتا ہے, یہ کیسے آپ کو ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ایسے سوچتے ہیں, تو میں ایک ہی اس کا اسمائل میں جواب دے دیتی ہوں کہ کبھی ہم بھی تو اسٹوڈنٹ تھے, کبھی ہم بھی تو اس وقت سے گزرے. یہ آپ کو کیسے پتا کہ جوان کیسے ایسی باتیں سوچتے ہیں, یہ ایسے جذبے ہوتے ہیں, تو کیا ہم کبھی اس جوانی سے نہیں الڑ عمر سے گزرے. تو اپنے ایکسپیرینس سے سیکھ کے بندہ بہت جاتا ہے. لیکن جو بات ساری کا خلاصہ کہ دین سیکھنے کے لیے, نمبر ایک صبر, استقامت, کمٹمنٹ, سیلف موٹیویٹڈ ہونا, اور اس طرح کی اپنے اندر فرم باتیں ہوں کہ سال ہا سال آہ کا کا کلس پڑا چلتا ہی جاؤں گا، برسوں چلتا جاؤں گا، کبھی سلسلے کو ختم نہیں کروں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن کے اندر اس درجے کی ڈیڈیکیشن ہوتی ہے پھر اللہ کے حکم سے وہ دین کے لیے بھی بہت ہی زیادہ فعال قابل ہوتے ہیں. اس پہ بہت کچھ ہم کرتے ہیں الحمدللہ جب بھی ان کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. یہاں بس اس بات کی دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے علم کی ویلیو پہچاننے والا بنا دے اور علم کے فتنوں سے بچائے. اب آخری واقعہ ہے اس سورت کا کہ جس میں اقتدار کا فتنہ ہے. اب یہاں سورت کے شروع کا واقعہ بھی دل میں رکھیے. اصحاب کہف کون تھے؟ سب کچھ چھوڑ کے غار میں پہنچ گئے. پتہ کیا چلا کہ بعض دفعہ دین کے تقاضے اتنے سخت ہوتے ہیں کہ انسان کو سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. اس واقعے میں بالکل ہی اس کا اپوزٹ، دین کے نام پہ اللہ آپ کو سب کچھ دینا شروع کر دیتا ہے، اتنا کچھ مل جاتا ہے کہ انسان اس کو سنبھالنا نہیں پاتا. تو ایسے وقت میں جب اتھارٹی ملے، عزت ملے، جب بہت کچھ ملنے لگے تو پھر اس کو سنبھالنا کیسے ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں سے عزت سنبھلتی کوئی نہیں ہے. بعض لوگوں کو آپ نعمت دے تو دیں لیکن وہ اس کو پا ہی نہیں سکتے اور وہ بہت جلدی پھٹنے لگتے ہیں. تو اس واقعے کو پڑھتے ہوئے خاص طور پہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کو دنیا کی بھی عزت دے، اور واللہ ہی اس واقعے کو پڑھتے وقت آپ امت مسلمہ کا وہ 1000 سال کا دور بھی یاد کریں کہ بالکل جس طرح ذوالقرنین جہاں ایک رول ماڈل کے صورت میں ہمارے سامنے بادشاہ دکھتے ہیں، یہ عادل بادشاہ تھے، مسلمان تھے، اللہ نے ان کو دین کی بھی دولت دی تھی، دنیا کی بھی دولت دی. انہوں نے اپنے ریسورسز کو انسانیت کی خدمت میں لگایا. اور یہ حقیقت ہے کہ جب دنیا کے ریسورسز ایک مومن کو ملتے ہیں تو انسانیت کو فائدہ دیتے ہیں، اور جب ایک کافر کو ملتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جو ہو رہا ہے، پھر وہ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ہمارے ہاتھ میں ہر چیز ہم کر سکتے ہیں. تو انسانیت کو نفع دینے والا بادشاہ. فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں ان کا کچھ حال آپ کو سناتا ہوں. کیسا پیارا وقت ہوتا ہوگا کہ لوگ آ کے پوچھتے تھے اور اللہ کے نبی جواب دیتے تھے. آج ہم اس چیز سے تو محروم ہیں لیکن آج وہ سارا علم کتابوں میں موجود ہے اور استادوں کی زبانوں سے سیکھنے کے مواقع موجود ہیں. آج لوگوں کو کیوں شوق نہیں آتا ایسے باتوں کے پوچھنے کا جو صحابہ کو تھا؟ اور یہ سوال پوچھا گیا تھا اللہ کے نبی سے تو اللہ کہتے ہیں کہ آؤ تمہیں اس کی کہانی سنائے. ان نامک کنا لہو فلار، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا. کیا پتہ چلا کہ دین پہ آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم غریب ہو جائیں گے اور ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا، بلکہ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اسے ہر قسم کے اسباب بھی بخشے تھے. سچا ایمان آئے گا تو اللہ دنیا کے سارے اسباب اور مینز ہمیں دیں گے. پھر کیا ہوا؟ فَتْبَا سَبَبًا. پھر اس نے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا. کیا پتہ چلا کہ دین صرف کسی جگہ بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، کسی مسجد یا مدرسے میں کئی سال پڑھنے کا نام ہی دین نہیں ہے، بلکہ دنیا میں نکلو، اس دنیا کو ڈسکور کرو. مسلمانوں نے تسخیر کائنات کا کام کیا تجھ پن پہ اور ابھرے، یہی کام ذوالقرنین نے کیا. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدھا، حتی کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گئے تو انہوں نے وہاں ایک ایسی قوم پائی. پھر سوری، جب وہ ایسی جگہ پہ پہنچے تو سورج کو ایک کالے پانی سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں انہیں قوم ملی. ہم نے کہا ذوالقرنین، آپ کو یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائیں اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویے اختیار کریں. یہاں سے نوٹ کیجئے کہ اللہ نے چوائس دی تھی کہ آپ اس کو کنکر کر لیں، اس ملک پہ بھی اپنے نام کے جھنڈے گھڑ لیں، یا اس قوم کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. لیکن خدا ترس حکمران جو ہوتے ہیں وہ زبردستی سر پہ مسلط نہیں ہوتے، بلکہ وہاں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. انہوں نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم ان کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا. یعنی دیکھیں کتنا اس سے پتہ چلتا ہے کہ انصاف پسند ہے. ذوالقرنین کے دور میں نیکی اور گناہ کرنے والے کے ساتھ ایک ہی طرح کا معاملہ نہیں ہوتا تھا، اور جن میں ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے ایک اچھی جزا ہے، اور ہم ان کو نرم احکامات بھی دیں گے. پھر ہم نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ قوم سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں رکھا. یعنی بالکل بیرن لینڈ ہے اور اس کے اندر ایک قوم ہے جیسے جنگلی سے نہیں ہوتے، کچھ اس طرح کا ذہن میں آتا ہے کہ جن کے جسم پر کپڑے بھی پورے نہیں ہیں. ایسی قوم کا حال کیا ہے کہ جن کے لیے یعنی کو پردے کا انتظام تک نہیں کیا گیا. یہ حال تھا ان کا اور ذوالقرنین کے پاس, جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا, یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے پاس پہنچے تو ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکلی سے بات سمجھتی تھی, یعنی لینگویج بیریئر بھی تھا, لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہ ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین, یاجوج اور ماجوج جس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں, تو کیا ہم آپ کو ٹیکس اس کام کے لیے دے دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دیں؟ یعنی قوم تھی ایک, اور وہاں یاجوج ماجوج کا ذکر آیا کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ادھر آئیں, تو آپ ان کے اور ہمارے بیچ میں ایک رکاوٹ ڈال دیں, تو کیا ہم آپ کو اس پہ کچھ پیسے دے دیں؟ یعنی پیسے دے دیں تو کام آپ کر دیں گے؟ ذوالقرنین کا ذرا جواب سنیے گا کیا کہتے ہیں. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ فائدہ تو دے رہے, کمپرومائزنگ نہیں ہے. جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہی بات کہتے ہیں, اور لوگوں کو بیجا قسم کی ہمدردیاں بھی نہیں دیتے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر, انہوں نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے, یعنی مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کیا چاہیے؟ بس تم محنت سے میری مدد کرو. اس کو ہائی لائٹ کیجیے. دین کے کاموں میں, یہ دین کا ہی کام تھا نا, انسانیت کو نفع کے کاموں میں جب بھی انسان کو کام کرنا ہوتا ہے تو وہاں صرف پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی, مال کی ضرورت تو ہوتی ہے لیکن انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جو قومیں سست ہو جائیں, جیسے آج ہم مسلمان ہو گئے سست, تو پھر یاد رکھیے کہ وہ پیسے دے دے کے جنت لینا چاہتے ہیں, تو یہاں محنت کی عادت سکھائی گئی. اور اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو محنت کش بنایا تھا, جس کو کہتے جفا کش تھے. کبھی وہ خندقیں کھودتے ہوئے دکھتے ہیں اور کبھی پہاڑوں پہ چڑھتے ہوئے دکھتے ہیں. تو یہاں سے اپنے لیے عمل کی بات لکھیں کہ اگر آج ہم مسلمان ورلڈ لیڈر بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اولادوں کو, اپنی نسلوں کو سخت محنت والا بنانا پڑے گا. تو کہا کہ نہیں, تم مجھے محنت کر کے دو. اور یاد رکھیے کہ منی ریسورسز اتنے بڑے نہیں ہوتے, ریسورس پیدا کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. اور اچھے لیڈر کی خوبی کیا ہے کہ وہ لوگ تیار کرے, لوگ جگہ بنائے, آپ انسان بنائیں تاکہ ان جگہوں کو جا کے ان کے ساتھ ان کی مدد سے آباد کر سکے. میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں, مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. اب دیکھیں دو پہاڑوں کے بیچ میں دیوار کرنی کتنا بڑا کام تھا, لیکن اتنے ریسورسز تھے تو انہوں نے کرنے کی کوشش کی. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو انہوں نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دکھاؤ. اب کتنی بڑی آگ دکھائی ہوگی کہ جو ان لوہے کی چادروں کو میں کرے اور وہ بیچ میں ایک قسم کی سٹیل وال بن جائے. انہوں نے کہا لاب اس پر پگھلا ہوا تانبا میں اڈیلوں گا. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر نہیں آ سکتے تھے, اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے. اس کو ہائی لائٹ کریں, یہ ہے بندگی کا نقطہ. پورے پارے میں آپ پڑھتے جائیں گے رحمتوں کا ذکر ہے. آپ نے اس پارے میں سے 16ویں پارے میں رحمت, اور خاص طور پہ سورہ جو آگے آ رہی ہے سورت مریم, اس میں سے رحمان کا لفظ نوٹ کرنا ہے. تو آپ کو رحمت کے کئی مختلف اظہار دکھیں گے کہ یہ ذوالقرنین کی نظر میں اللہ کی رحمت تھی کہ اس نے مجھ سے انسانیت کا کوئی کام لے لیا, خدمت کا کوئی کام لیا. ہاں مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوندے خاک کر دے گا, اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. یعنی ان کو یہ تھا کہ میں نے ایک دیوار تو بنا دی ہے, لیکن یہ دیوار اسی جب تک اللہ کا حکم ہوگا, اور جب اللہ نہیں چاہے گا تو یہ دیوار گرے گی. وہ یہ نہیں کہتے کہ میری حکومت کون توڑتی ہے اور میں تو اتنا بڑا اور میرے ساتھ تو یہ ساری باتیں ہونے والی ہیں. تو گویا کہ پتہ چلا کہ ایمان والا بڑی ترقی بھی کر لے, لیکن اس کو یہ یقین ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ آئے گا تو ساری چیزیں ہاتھ میں رہیں گی. اب یہاں قیامت کا منظر, وہ ترکنا بعدہم یومئذین یموج فی بعض, اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گھتم گھتا ہوں گے. سوچیے کبھی دریا کی سمندر کے کنارے کھڑے ہو نا, ابھی ایک لہر واپس نہیں جا رہی کہ پیچھے سے ایک اور آ جاتی ہے, اور پھر دونوں لہریں آپس میں مل جاتی ہیں. اس طرح لوگوں کی جماعتوں کی جماعتیں ہوں گی, اگلے پچھلے جمع ہوں گے, اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے. کون کافر؟ ہم سوچتے ہیں وہی ڈس بلیور جو ایک پیٹ ہمارے جملہ کا نہیں, الذین کانت اعینہم بنے ہوئے تھے. یا پوچھیے خود سے کہ میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت سے دور تو نہیں ہوں. اور یہ بھی کفر کا ایک درجہ ہے. اور کچھ سننے کو ہی تیار نہیں تھے. دیکھیں انسان سنتا ہے تو دل بدلتا ہے نا, سنیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے. شیطان سننے سے روک کر ایک انسان کو ناکارا کر دیتا ہے. تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کی ہے. اللہ ہم ایسی جہنم سے دور سے بھی دور رکھے. قل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. آیتیں دل پہ لکھنے والی ہیں. یہ آخری آیتیں کیوں اتنی مضبوط ہیں؟ اس لیے کہ اسی کے اوپر عمل ہوگا تو فتنہ دجال سے بھی بچیں گے اور دنیا کے دجل سے بھی نکلیں گے. کیا اے نبی ان سے کہو, کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون لوگ ہیں؟ یعنی کون فیلوں میں بھی سب سے گھٹیا درجے کا فیل ہے؟ کہ زندگی میں جن کی ساری سعی اور جد و جہد یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری کوشش راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے یہ رہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر. اس کے دو ڈیفرنٹ اینگل ہیں. یعنی قیامت کے دن بینک کرپٹ وہ شخص ہے جو دنیا میں تو یہ سوچتا رہا کہ میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں, لیکن آج چلا کہ اس کے دو ڈیفرنٹ اینگل ہیں. ایک وہ جو صرف دنیا 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 کے پیچھے بھاگتا رہا. اس نے دنیا کی, اس کو قیامت کے دن احساس ہوگا کہ میں نے تو غلط جگہ پہ محنت کر دی, دنیا تو پیچھے رہ گئی. اسی طرح دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جو دین کے کام بھی کرتے تھے لیکن شرک اور ریاکاری تھی. کیسے یہ صورت ہمیں بندگی کے رنگ میں رنگاتی ہے کہ مت خوشیاں مناؤ, 15 پارے پڑھ لیے, لوگوں کو پڑھا دیا, مشکل میں لوگوں کو ڈال دیا, جب تک تمہاری کوششوں کا قبلہ ٹھیک نہیں ہوگا قیامت کے دن کی کامیابی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا, اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. دعا کیجیے اللہ باطل ہونے والی نیکیوں سے بچا اور قیامت کے دن ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گا. یہ میرا پڑھنا مجھے بالکل قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر اس کے اندر اللہ کی رضا نہیں ہے, طریقہ ٹھیک نہیں ہے. بڑی بڑی نیکیاں اس دن ہلکی ہو جائیں گی, ویٹ لیس ہو جائیں گی, ورتھ لیس ہو جائیں گی. کیوں ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا. یہ ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے میں جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو میری آیت اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے تھے. کیا مذاق ہوتا ہے آیتوں کے ساتھ اور رسولوں کے ساتھ؟ نان سیریس ایٹیچیوڈ. سب سے زیادہ نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے تو اللہ کے کلام اور اس کی بات بتانے والے کے ساتھ. لیکن سارے ایسے نہیں ہیں, بہت سارے آپ جیسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ نے جنتوں کی خوشخبریاں دی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا دل نہ چاہے گا. لوگ کہتے ہیں ہائے جنت میں جا کے بور نہیں ہوں گے, تو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ اس دنیا سے بور ہو گئے؟ اس دنیا سے جانے کو دل کرتا ہے؟ بستر پہ لیٹے بندے سے کہ مرنا چاہتے ہو, کہتا نہیں مرنا چاہتے. ہم سب اپنے اوپر لے کے سوچے کس طرح یہ دنیا ہماری آنکھوں پہ پڑی ہوئی پٹیوں کو کھولتی ہے, شرط ہے کہ ہمیں کھولنی آ جائے. تو اللہ کہتے ہیں اس دنیا میں نہ پڑو, اس جنت کی فکر کرو جہاں جا کے پلٹو گی نہیں. کسی بہت اچھی جگہ میں چلے جائیں کچھ دن کے بعد دل بھر ہی جاتا ہے, لیکن جنت اتنی خوبصورت جگہ ہوگی کہ جہاں کچھ نہیں ملے, کچھ نہیں بچے گا. آپ دیکھیں جنہوں نے دنیا میں محنتیں کی, بس آپ نے نیوٹن کا نام سنا ہوگا, کہتے ہیں کہ 30 سال تک وہ یہ کام کرتا رہا, سائنس اور جو بھی اس نے ڈسکوریز کی. آخرت کے اعتبار سے ان کی کیا ویلیوز ہیں؟ لا آف گریویٹی اس نے ڈسکور کر لیا اور لارڈ کو نہیں مانا, گریویٹی پیدا کرنے والی ذات کو نہیں مانا, تو کیا اس کی اس کامیابی کی کوئی قدر ہے؟ آج دنیا میں بڑے بڑے نام ہیں, ایڈیسن نے بجلی ڈسکور کی, ساری دنیا میں وہ بجلی استعمال کر کے آپ قرآن کی تشہیر کرتے رہے, اسلام کو پروموٹ کرے, ایڈیسن کو کیا ملا اگر اس نے اللہ پر ایمان نہیں رکھا؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک انسان اپنے آپ کو چیک کرے. اس لیے اب آخری آیتوں میں انسان کو اللہ کی بڑائی دکھائی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور بھی لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے. امیجن کریں کتنے درخت ہیں، اپنے ارد گرد ہی دیکھ لیں تو وہی ہمیں ہم سے گنے نہیں جاتے، دنیا کے درختوں کو کیا کریں، اور سمندر، اور سارے سمندروں کا پانی انک بنے اور درختوں کی ٹہنیوں کی قلم بنے اور لکھو میرے رب کی باتیں، باتیں نہیں بھولی ہوں گی. اور آپ کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نئے نام ڈسکور ہو رہے ہیں، اللہ کی صلاح خوبیاں ڈسکور ہو رہی، دنیا جو ڈسکور ہو رہی ہے تو ہر جگہ ہر پلوٹو یعنی ہر سیارے کی ایک الگ دنیا ہے، تو اللہ کی بات نہیں ہے نا. اچھا یہ بھی اللہ نے بنایا ہے، اچھا یہ بھی اللہ نے، یہ سمندروں کی طرح میں اللہ نے پیدا کیا. قیامت تک دیکھیے گا ڈسکوریز کے نام پر اللہ کی باتیں بڑھتی جائیں گی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تو ایک انسان ہوں. دیکھیے عقیدہ ٹھیک کرایا جا رہا ہے ان پہ، کہہ دو کہ میں ایک انسان ہوں تمہیں جیسا. ہاں فرق کیا تمہارے اور میرے میں؟ میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا رب بس ایک ہی رب ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. کیا سمجھ آئے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا تھا نا، وہی بات ادھر ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، یہ نقطہ آپ کو سمجھائے گا کہ بندگی میں بھی شرک ہوتا ہے. پوری صورت میں کہیں آپ نے قبر پرستی کا ذکر سنا، بت پرستی کا ذکر سنا؟ نہیں سنا نا. تو یہ کون سا شرک ہے؟ یہ مادہ پرستی کا شرک ہے، اس دنیا کا شرک ہے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا شرک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جائیں. جب تک اپنے اعمال میں اخلاص پیدا نہیں کریں گے اللہ کی نظروں میں ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. اس طرح شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ ہماری نیتوں کو برا کرتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا تو نماز کے لیے نکلا، باہر نکلا تو رستے میں کہیں ٹھوکر لگی، گندگی میں گرا، کپڑے گندے ہو گئے، واپس آیا کپڑے بدلے تھے، چینج کیا، دوبارہ گیا. تین دفعہ ایسا ہوا، یعنی بار بار ایک جگہ ٹھوکر لگ رہی ہے، دوسری جگہ لگتی ہے، لیکن وہ واپس جاتا ہے. جب تیسری دفعہ کپڑے بدل کے واپس آیا تو دیکھا ایک شخص لالٹن لے کے کھڑا ہے. کہنے لگا میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں تاکہ تمہیں کچھ مشکل نہ ہو. کہ ٹھیک ہے چل پڑا. جب مسجد تک پہنچے اس شخص کے ساتھ تو کہنے لگا کہ آ جاؤ آپ بھی نماز پڑھ لو، یہ نماز ہم سب میں بھی پڑھوں. کہنے لگا نہیں میں نماز نہیں پڑھتا. کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ آپ بھی آئیے اندر نماز پڑھے. کہیں گے نہیں میں نماز نہیں پڑھتا، اصل میں میں شیطان ہوں. کہیں گے تم شیطان ہو تو تم مجھے نماز کے لیے چھوڑنے آئے ہو؟ کہا اس لیے کہ جب بار بار میں نے تمہیں راستے میں سے روکنے کی کوشش کی، یہ میں تمہیں ٹھوکر لگوا رہا تھا کہ کسی طرح تم ارادہ بدل کے نیکی چھوڑ دو، مسجد چھوڑ دو، لیکن جب تیسری بار اور میں نے دیکھا کہ ہر بار جب دوبارہ نہا دو کہ تم آگے تو اللہ تمہیں اجر کتنا دے رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ تمہیں زیادہ اجر نہ مل جائے تو میں تمہیں راستہ دکھانے آ گیا. تو زندگی کی اس شاہراہ پہ شیطان بار بار ہمیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے ایک بات، لکھ کے رکھ لیں دل پہ، اگر آپ کے اندر اخلاص ہے تو اللہ آپ کو بچا لے گا. مخلصین کو آگ نہیں چھوئے گی، موت کے وقت چاہے ان کو ڈبکیوں میں ڈال کے، خرابیوں میں ڈال کے، اللہ تعالیٰ ان کو تکلیفوں میں ڈال کے کر دے، جو مرضی کر دے، لیکن اللہ ایسے بندوں کو ضائع نہیں کرتا. پھر ہوتا کیا، جو نیک لوگ ہوتے ہیں اخلاص بھی بہت ہے ماشاء اللہ، صدق بھی بہت ہے، پھر اللہ ان کو دنیا میں پاک کرتا ہے. یہ تو بھی سیوں مثالیں موجود ہیں. پھر اللہ ان کو دنیا میں اس طرح پاک کرتا ہے کہ فرشتوں اس کو میں موت تک پاک کرنا، تو ہم اصل میں خود پہ طریقہ صورت. آپ سب کے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ عورت کے نام پر ایک صورت ہے، پیچھے صورت نساء پڑی، لیڈیز فرسٹ، اور اب صورت مریم. آئیے دیکھتے ہیں. یہ بات میں نے کہی تو میرے ذہن میں ہے کہ واحد عورت ہے کہ جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے. کیا تھی مریم؟ یہ بچیاں ان سب کو اگر آج اپنے لیے رول ماڈل بنا لیتی ہیں جو جہاں بھی اس کو سن رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہماری امت کی عزتیں تو بچ جائیں گی، انشاءاللہ ایسی پیدا ہوں گی جو امت کی حالت کو بدلیں گی. اسی کے بیچ میں ایک آیت آنی ہے ماں باپ کے ساتھ اچھے تعلق کی، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ ایک چھوٹا سا سٹریچ ہو، آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو، چھوٹی تو نہیں ہے سچی بات ہے بڑی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہی دیکھ سکیں. کل کے سبق میں ہم نے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا ذکر پڑھا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ مِنَ الذُّلِّ وَاخْفِضْ لَهُمَا رَحْمَةً. اسی طرح آج کے پارے میں سورت مریم میں ہمارے سامنے ایک واقعہ ہے کہ جس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کیا کرتے تھے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے. تو یہ ایک لائیو ویڈیو ہے کہ بوڑھی ماں کے ساتھ بچی کیا کرتی ہے، اور خاص طور پہ آپ نے اس کو سورت الکہف تو دنیا کی کہانی کے ناطے سے بھی سننا ہے، اس کو لائٹ بند کریں، اور دوسرا آپ نے اس کو اس رنگ سے بھی دیکھنا ہے کہ جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی تو میرے ساتھ ایسا ہوگا. دو تینوں چیزوں کو دیکھتے جائیے اس اینگل کو کہ کسی نہ کسی طرح ہم اپنے لیے عمل کی بات لیں کہ یہ دنیا کل میرا یہ حل کر دے گی. اور میں آپ کو یہی کہوں گی کہ ان بزرگ آنٹی کی جگہ پہ ہم سب خود کو سمجھیں کہ یہ وہ نہیں بلکہ میں کھڑی ہوں. کوشش کرتے ہیں آواز بھی آن لائن پہ، صرف ہم اس کو دکھا سکتے ہیں، یہ ویڈیو چونکہ پرسنل ویڈیو ہے تو اس کو ہم لسٹ میں نہیں بھیجیں گے. تو جو سسٹرز آن لائن سے سن رہے ہیں وہ ویزا آئی کیو لنک پہ آ جائیں، انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ دکھاتے ہیں. کرم جی آنکھ لگائیے، ساؤنڈ اس کی کھولیے. جی ایشوز بھی کی ہے، یہ پیچھے فون نہ نکال دیں. میں اس کو دیکھتی ہوں، شاید میرے ادھر سے بند ہے اسپیکرس. اب تیز کریں، یہ ایک بوڑھی اس کو آگے کریں. اب دیکھیے کہ یہ ایک بزرگ خاتون ہے اور 95 میں شاید 90s میں تھی ایج ان کی، تو کس طرح سے یہ اپنی اس دنیا سے بیزار ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں. کو میں اپنے فون سے کھول دیتی ہوں.
سلطان آپ ان سے بات کریں گے؟
یہ چونکہ تھوڑی سی بڑی ہے، ڈاؤن لوڈ میں ٹائم لگ رہا ہے، میں اس کو دوسری طرح سے کھولتی ہوں. یہ ایک بزرگ خاتون ہے، ابھی انشاءاللہ اس کو آپ کے لیے دوسری طرف سے کھولتی ہوں. بوڑھی خاتون ہے اور جن کا جسم ایک ایک ان کے جسم کی جھری جو ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس چیز کی گواہی دے رہی ہیں کہ وہ اپنے وقت میں ایک صحت مند خاتون تھی. انہوں نے زندگی کو کیسے پایا تھا اور اب ان کے لیے یہ زندگی کیسی ہو گئی ہے، بالکل ایک اجیرن زندگی دکھتی ہے ان کی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ساری چیزوں میں ڈال کر ہم سب کو کیا سکھایا کہ کل تم بھی ایسے ہو گئے. تقریباً 10-11 منٹ کی یہ ویڈیو ہے اور ہم خود وہاں موجود تھے، اور جو ان کی کیفیت دیکھی اور جو یقین کریں کہ ان کے حالات تھے، ان کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ بس کل میں بھی ایسی ہو جاؤں گی. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس دنیا کے مقابلے میں ہم اس دنیا کو اتنا بڑا سمجھ کے اس کے پیچھے کھو جاتے ہیں، اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ بچے کہ جن کو اپنے گھروں میں ایسے بزرگ ملیں اور وہ اپنے بزرگوں کی خدمت کریں. اس طرح سے ایک انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس چیز میں لے کے چلے. انشاءاللہ آپ کو اینڈ پہ دکھاتے ہیں کیونکہ تھوڑی لمبی ہے، پھر آپ پوری دیکھ سکتے ہیں، جس کو رکنا ہوگا رکے گا، جو نہیں دیکھیں گے جانا چاہیں گے وہ جا بھی سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ہم سب کے لیے عبرت کی جگہ ہے. ہم سب اپنے آپ کو اگر اس کے اوپر لے کے سوچیں تو بہت بڑی ضرورت ہے آج ہمیں اس دنیا کے دھوکے سے نکلنے کی. یہ وہ دنیا جو ہم سب کی بازو پکڑے ہوئی ہے اور ہم اس کو اپنے لیے سوچتے ہیں کہ سب کے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ نہیں ہوگا. لگتا ہے نا آپ کی نانی، آپ کی دادی، کوئی اگر آپ کے پاس بڑی عمر کی ہو کے گئی تو ذرا ان کی آخری دن یاد کیجیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہتا آپ کو ان پہ دکھائیں گے. سورۃ مریم، بسم اللہ. جی وہ کہہ رہی ہیں ویزا دکھا تو سکتے ہیں ادھر سے، ٹائم اوپر ہو جائے گا اگر ابھی پوری دکھائی تو. جی سنا ہم بعد میں دیکھ لیں گے، آپ لوگ بھی پاز کر دیجئے کیونکہ ٹائم اتنا شارٹ ہے کہ پھر ہمارا پارا نیند پورا ہو سکے گا. ٹھیک ہے. سورۃ مریم، نام سے ہی لگ رہا ہے حضرت مریم کی کہانی ہے، اور یہ وہ سورت ہے جو آپ سب نے اپنی نان مسلم دوستوں سے شیئر کرنی ہے. کرسچینز، آپ کی دوستوں میں، آپ کے بچوں کے دوست ساتھیوں میں سے جو بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو حقیقت میں مریم حضرت عیسیٰ میں کچھ جاننے کا شوق ہو، تو آپ اس سورت کو ان کے ساتھ لے سکتے ہیں. اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہت ذکر ہے، رحمان لفظ بہت جگہ آئے گا، اور حضرت مریم کے نام پر سورت کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی ایک کام دیا کہ اگر تم اپنی زندگی میں ایک مقصد رکھو گی تو اللہ تمہیں بھی مریم کی طرح چنے گا. اور خاص طور پہ سورت مریم یوتھ کے لیے ایک رول ماڈل ہے، سورت مریم بھی اور حضرت مریم بھی. آئیے اس کو شروع کرتے ہیں، بالکل سٹوریکل ہے، پیچھے سورت آل عمران میں ہم اس کا کافی کچھ پڑھ چکے، اس لیے اب آپ اس کو کہانی کی طرح انجوائے کریں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ کا سٹوری ٹائم ہے. اس پوری سورت میں بہت ساری سٹوریز ہیں، اور اللہ یہ سنا کر ہم سب کو تیار کرتا ہے کہ اس دین کے راستے میں صرف مشکل احکامات ہی نہیں آتے، بلکہ کہانیاں سنا کر دوسروں کے حالات سے فائدہ اٹھانا بھی سکھایا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات ہیں اور اس میں سب سے بڑا مجموعہ ہے، اور آپ دیکھیں ایک دم الرٹ ہو جاتا ہے انسان ان کو سن کے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، ذکر اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا تھا. یاد آ گئی سورۃ آل عمران، بی بی مریم کے پاس بن موسم کے پھل دیکھے تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے مانگ لیا اور کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بھی دے. اب ذرا ان کی اللہ تعالیٰ سے باتیں سنیے. قال رب انی وہن العظم منی واشتعل با، انہوں نے عرض پر دیگا میری ہڈیاں سے مانگ کر، ان بندہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا رب اگر مجھے کوئی چیز دے رہا ہے تو اس میں بھی حکمت ہے، اور اگر نہیں دے رہا تو اس میں بھی حکمت ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہی ایمان ہمارے اندر آ جائے تو ہماری زندگی سکھ، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی بات پہ یقین کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دلوں کو سکون سے بھر دے گا. ہمارے لیے اس میں عمل کی بات چاہیے کہ ہم لیں. کیا ہم بھی اپنے آپ کو اس حد تک کچھ قسمت سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہم پہ آگے تو ناممکن نہیں ہے. کیوں مانگ رہے تھے؟ کہا مجھے اپنے پیچھے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے. میں نے تو اللہ اپنی زندگی بھر کوشش کی لوگوں کو برائیوں سے بچانے کی، لیکن اب میرے بعد منصب نبوت کون سنبھالے گا؟ یا ایک سوال خود سے کیجئے، ایک لیکچر بھی ہوا تھا، بلکہ آج میں نے اسکرین دیکھا باہر آپ کے پاس اولاد کے موضوع رکھا ہوا ہے، لیکن ایک لیکچر میں نے امریکہ کی ٹرپ میں اولاد کی تمنا کس لیے کوسچن اٹھایا تھا کہ بھی ہیں تو کس سوچ سے مانگتے ہیں، اس نے تقریر مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے دین کا ایک، کیونکہ آپ سوچتے ہیں، میں ایسی سوچ رہی تھی کہ عموماً ہم ساری زندگی خواہش رکھتے ہیں نا کہ ہم جو بھی چھوڑیں بچوں کے کام ہیں، سوچتے ہیں نا، لیکن میں صبح ایک بات میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ اس کی بھی کیوں نہ ہم لمٹ کر لیں. دیکھیے اگر ہم سوچیں نا کہ اگر جو ہمارے پاس ابھی بھی ہے تو اگلے 20, 25, 30 جتنے اللہ نے زندگی دینی اس کے لیے کافی ہے. آپ اپنے ٹین ایجر بچوں کو سوچیں کتنا کچھ چاہیے ان کو زندگی گزارنے کے لیے, ایک لمٹ ہوگی نا اس کی. اور کیا وہ خود نکھٹو ہیں, بیکار ہیں؟ کیا ہم ان کو ورثوں پہ ڈال کے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں, اللہ دینے پہ آئے. تو آپ دیکھیے, ماں باپ کو کچھ نہ دیا, اولاد کو بہت دے, اور اپوزٹ بھی اتنی جائیدادیں چھوڑ کے چلے گئے ماں باپ, چند سالوں میں بچے کھا پی کے چاٹ چوٹ کے مفلس ہو گئے. تو بچوں کے لیے تو چھوڑ دیں نا, اس کی بھی ایک لمٹ رکھے. کیا آپ ان کو دنیا کا درجن دے کے جائیں گے کہ اتنی دنیا دے جائیں کہ وہی بگاڑ دے؟ کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں کی ضرورتیں تو پوری ہوں, لیکن اس کے بعد وہ خود بھی کمائیں. اور وہ بچے کیسے دین کی طرف چلیں گے جو کہیں گے امی ابو تو سب کچھ ہمارے لیے ہی چھوڑ گئے, تو پھر ہم بھی تو اپنے ہی بچوں کے لیے چھوڑیں گے. پھر وہ ہمارے لیے, وہ کہتے ہیں نا, وشنگ سرکل چلتا جاتا ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے, ہمارے بچے اپنے بچوں کے لیے, اور اپنے بچوں کے لیے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ دین کا وارث دے, علم کا وارث دے, اور جو آلے یعقوب کی نبوت والی میراث پائے. دعا کیجئے کہ اللہ ایسی اولادیں دے کہ جو دین کے ورثے کو لے کے آگے جانے والی ہوں. ارے پروردگار, اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا. ہائی لائٹ کریں, جب بچے کی دعا کرتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو بچے برا ہو, نیلی آنکھیں ہو, لمبا ہو, لڑکا ہو, خواہشیں ہوتی ہیں نا. یہ کتنے ماں باپ دعا کرتے ہیں کہ وجل ہو ربی ردیا, کہ اللہ تو اس سے راضی بھی ہو, پسندیدہ ہو. اور یہاں دیکھیے, یہاں اپنے پسندیدہ ہونے کی بات نہیں, آگے آپ پڑھیں گے لوگوں کو بھی اچھا لگے. تو آج سے اپنی اولادوں کو دعائیں جو دیتے ہیں نا, اس میں ایک دعا شامل کر لیں کہ اللہ میرے بچوں کو لوگوں کا بھی پسندیدہ اور اپنا پسندیدہ بھی بنا. جب آپ دیا گیا شکریہ, ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا آدمی سے پہلے پیدا ہی نہیں کیا. یعنی یوسف سونے پہ آتا ہے تو وہ اللہ کی صرف بچہ نہیں دیتا, اللہ سات بچوں کے نام بھی رکھوا دیتا ہے اور ان کی خوبیاں بھی گنوا دیتا ہے. عرض کیا, پروردگار میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بھانجہ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں. جب آپ ملا, ایسا ہی ہوگا, تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے, آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا. زکریہ نے جواب دیا, پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. ایسی بڑی خبر سن کے یقین نہیں آ رہا تھا نا, انیوژل بات ہے. اور آپ دیکھیں, پہلے مانگ رہے تھے, جب ملنے لگا تو کہتے ہوگا کیسے, یہ انسان کی کمزوری ہے. دعائیں مانگتے رہتے مانگتے رہتے, جب وہ کام ہو جاتے کہتے ہائے یہ کیسے ہو گیا, یہ تو ممکن نہیں. تو کہا تیرے لیے مشکل ہے, میرے لیے مشکل نہیں. اب اس دور میں کوئی ٹیسٹ تو تھے نہیں پریگنینسی کے جس کے ساتھ پتا چلتا. کہا اللہ تعالیٰ بنے, تو اللہ نے کہا کہ تیری نشانی کیا کہ 3 دن تک لوگوں سے باتیں نہیں کرے گا, پیچھے ہم پڑھ چکے کہ ذکر کرے گا. کیا پتا چلا کہ جب اللہ کی طرف سے رحمتیں ملے, نعمتیں ملے, اور خاص طور پہ اب دیکھیے اس ٹیکس کو دیکھیں تو اولاد کی نعمت ملے تو ایک دم شور نہ مچا دیں. بعض لوگ پہلے ہی دن شور مچاتے ہیں, اور آج تو اللہ معاف کرے سارے گھر کو پتا چل جاتا ہے خیر سے بچانے والا ہے. پہلے لوگ گھروں میں چھپاتے تھے, اپنے مردوں سے چھپاتے تھے, گھر کے باہر کی کیا بات ہے. تو نعمتوں کو دل میں رکھے, اپنے وقت پہ پتا چل جائے گی, کسی کی بات نہیں بھولتی. انہوں نے کہا کہ نعمت تو وہ جو ہاتھ میں آ جائے, جب بچہ ہاتھ میں آئے گا پھر خوش ہوں گے. آج کیا خوش ہونا, خوشی کے اوپر شکر تو ہے, لیکن اللہ کا ذکر کریں. تو سب پریگننٹ سسٹرس اور وہ بھائی جن کی بیویاں امید سے, سب کے لیے اس میں نقطہ ہے کہ اور اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر تاکہ اللہ صحت مند بچہ دے. چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے, اور انہوں نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو, خود بھی اور لوگوں کو بھی. ہم ہوتے تو کیا کر رہے ہوتے, بیبی شاور, خوشیاں مناؤ جی, بچہ ہونے والا ہو گیا, اب اس کے لیے کپڑے شپڑے جمع کرو. کہا نہیں, تم بھی ذکر کرو, نعمتوں کو پا کر اللہ کی طرف جھکنا ہے, لوگوں کی طرف نہیں. ہم تو فوراً سیلیبریشن پہ آتے ہیں, اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہر چیز کو سیلیبریٹ کرنے کا رواج ہو گیا. کہا نہیں, لوگوں کو یاد کرو اللہ کی بات, اور اب ساری بیچ کی باتیں ختم. یحییٰ پیدا ہو گئے, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وحنان من لدنا, اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لے, ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو دلی دی. آپ نے یہاں ہائی لائٹ کرنی ہے, نیک اولاد کی صفات ہے, آپ نے اندر بھی ڈھونڈنی ہے اور چیک کرنا ہے کہ کیا میں اپنے بچوں کی تربیت اس اینگل سے کر رہی ہوں کہ ان کو ان کی یہ تربیت ہو اور یہ لسٹ میں ڈلیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہ ہم اپنے اندر ڈھونڈیں گے تو بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں خود بخود آنے لگتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان ساری چیزوں کو لے کے آتا ہے. تو فرمایا کہ وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنے والا ہوگا. دیکھیے کہ آپ حضرت یحییٰ حضرت زکریا کے دل کی حالت کیا ہوگی. اتنا نیک بچہ, وحنانا من لدنا, اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی بھی عطا کی جائے گی. وزکاتم وکان تقیہ, اور پاکیزگی عطا کی, اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا. برم بھی والدی, پوچھیے کیا میں اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتی ہوں اگر وہ زندہ ہے. اور دنیا سے جانے کے بعد ماں باپ کا حق ہوتا ہے کوئی؟ جی الحمدللہ. عیسیٰ علیہ صاحب لیکچر اس کے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے, بتایا ہوا آپ کو کہ کس طرح جو ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں ان کا ساتھ ہم کیا کریں. تو ایک تو عام بات ہے نا, کفن دفن ان کے لیے دعائیں, لیکن خود نیکیوں پہ جمنا, یہ ماں باپ کو حق دینا. روز ان کو آپ کی طرف سے خوشخبریاں جاتی ہوں گی کہ یہ بچہ اب یہ کر رہا ہے, یہ بچی یہ کر رہی ہے. دعا کیجئے کہ ہم اپنے فوت شدہ ماں باپ پہ رحم کرنے والے بنے. اور جب ہم مستیاں کرتے ہیں تو ادھر پتہ نہیں ان بیچاروں کے ساتھ کیا حالات ہوتے ہوں گے. وہ جبار نہ تھا, نہ فرمان نہ تھا, سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا, اور جس روز وہ مرے, اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. کیا اللہ کی شان ہے. دیکھیے یہ ہے بندگی, اس کو کہتے ہیں کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. جب بندہ صرف رب سے مانگتا ہے نا, تو اللہ زکریا کو جیسے خوشخبریاں دے رہا ہے ویسی آپ کو بھی دیتا ہے. کبھی مایوس نہ ہو, اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. آپ کے میرے لیے مشکل ہو تو ہو, اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس چیز کی خواہش کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ ساری چیزوں کو آسان کرے. ایک چھوٹے سے بچے کی ویڈیو دکھاتے ہیں آپ کو کہ جس کے اندر, جس کو اللہ تعالیٰ نے کیسا فہم دیا. ہم بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باتیں نہ آتی ہوں جو بچہ یہ ابھی ہمارے سامنے کرے گا. آن لائن پہ بھی دکھا دی جائے سنا, آپ کو مل گئی ہوگی واٹس ایپ میں. اس کی آواز کھولتے ہیں ادھر سے. جی چھوٹا سا بچہ ہے, قرآن بھی پڑھ رہے, ابھی لگاتے ہیں اس کی آواز ادھر سے بند ہے, میرے پاس سے بند تھی. اور سنتے ہوئے بچے کی باتیں دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے بچوں کو بھی اسی طرح سے دین کی سمجھ. اور کتنا چھوٹا سا بچہ,
من ربك؟
الله.
أين الله؟
في السماء.
من نبيك؟
محمد صلى الله عليه وسلم.
ما دينك؟
الإسلام.
كم أركان الإسلام؟
خمسة.
كم أركان الإيمان؟
ستة.
ما هو الكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟
القرآن.
ما هو أول سورة؟
الفاتحة.
ما هو آخر سورة؟ ما هو كلمة الشهادة؟
أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا رسول الله.
ما هو كلمة التوحيد؟
لا إله إلا الله.
وكم مرة نصلي في اليوم؟
خمس مرات.
ما هو دعاء الخروج من المنزل؟
بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
ما هو الدعاء الدخول إلى المسجد؟
اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
ما هو دعاء الأكل؟
اللهم بارك لنا في رزقك لا وقنا عذاب النار بسم الله.
ما هو دعاء النوم؟
اللهم بسمك موت أحيا بسم الله.
اللہ تو مسلموں کے بچے نہیں زیادہ تیز ہو جائے. ہمارے اس عمر میں کیا سناتے ہیں اور سنتے ہیں. آپ بتائیں آپ کے زیادہ پوتے نواس ہیں. کتنی عمر کا تھا بچہ؟ نہیں نہیں ڈیڑھ دو سال سے زیادہ کا نہیں لگ رہا. چلے آپ سوچیے کہ یہ ماں کی محنت تھی نا, گھول کے تو نہیں دماغ میں. اور کتنے سوالوں کے جواب ہو سکتے ہیں, ہم میں سے بھی سب کو نہ آتے ہیں. سوال سمجھ آ رہے تھے, جوابوں سے ہی آئے ہوں گے سمجھ. تو دعا کریں کہ اللہ ایسے نیک بچے تھے, اللہ ان سب کو اولاد کی نعمت دے جو اولاد سے محروم ہیں, اور جن کی اولادیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین طریقے سے ان چیزوں کی قدر دے. اس سفید کاغذ پہ جو مرضی لکھ لیں, یہ تختیاں ہیں دل کی. اصل میں ہم اپنے بچوں کو اس کا ان کا صحیح حق ہی نہیں دے پاتے. آگے چلتے ہیں آیت 16. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کیجئے جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب گوشہ نشین ہو گئیں اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی. اس حالت میں ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا, وہ ان کے سامنے ایک پورے عبرت میں پیش ہوا. قالت انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا. مریم یکایک بول اٹھی, اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. اس نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے پاکیزہ لڑکا. مریم نے کہا میرے ایسا ہی ہوگا, تیرا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے, اور یہ ہم اس لیے بھی کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائے اور اپنی طرف سے ایک رحمت. پھر رحمت کا ذکر ہے. وَقَانَ عَمْرَمْ مَقْدِيَا, اور یہ کہا ہو کر رہنا تھا, پور کے مقام پر چلی گئی. پھر ڈیلیوری کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچی, مر جاتی اور میرا نام نہ ہوتا. یہ خواہش یہ عورت اس وقت کرتی ہوگی تکلیف کی وجہ سے, لیکن عام عورتوں کو تو بچہ پیدا کرنے کے بعد کریڈٹ ملتا ہے, عزت بڑھ جاتی ہے, قدم جم جاتے ہیں, اپریسیشن ہے, محبتیں ملتی ہیں. مریم سے کوئی محبت کرے نہ کرے اس کے بچے سے محبت کریں گے, لیکن اس کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا. ذرا مریم کی آزمائش کو ذہن میں رکھیں تو پھر دیکھیں کہ اللہ نے اس کنواری بچی کو کس کام کے لیے چنا. فرشتے نے پاؤں کی طرف سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر, تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا, اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا, تیرے اوپر ترو تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی. کوشش کی طرف, محنت کی طرف اشارہ, موومنٹ کرو. جو لڑکیاں پہلی موومنٹ چھوڑ کے گھر بیٹھ جاتی ہیں اور بیڈ ریسٹ پہ, پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ڈلیوریاں کتنی مشکل ہیں. آخری وقت پہ اللہ سکھا رہا ہے کہ عورت جو موومنٹ رکھتی ہے, جو کوشش کرتی ہے, تو بچے کی ڈلیوری میں آسانی ہے. اور آپ کی نانیاں دادیاں اس کی مبولتی تصویریں تھیں, نہ نرسیں تھیں, نہ ہاسپٹل تھے, نہ ڈاکٹرز تھے, کام کرتے کرتے بچے پیدا کر دیتی تھیں. آج بچے کا پیدا ہونا ایک ناسور بن جاتا ہے, بعض دفعہ پورا وقت ہی ڈاکٹروں کے چکروں میں گزر جاتا ہے. تو کہا کہ کوشش کرو, محنت کرو, بس تو کھا اور پی, اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. پتا چلا کہ کھانے اور پینے سے انسان خوشی محسوس کرتا ہے, یہ انسان کی طبیعت کا حصہ ہے. اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر کی ہے, اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی. کتنی بڑی بات ہے, اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے. اب کیا فکر تو مریم کو یہ تھی کہ جب بچہ لے کے جاؤں گی تو کیا کہوں گی. کہا خاموش رہنا, اس دور میں خاموشی کا روزہ تھا. ہمارے لیے کیا بات ہے اس میں کہ جب کوئی الزام لگے, جب کوئی آپ کے اوپر انیوزول بات کر دے, آپ کے فرشتوں کو بھی جس کو کہتے ہیں پتہ نہ ہو, تو حیران ہو جائیں, بس چپ کر دیں اور آپ کہیں کہ میں تو اب کچھ نہیں بولتی. ہم ایسے وقت میں سر پاؤں کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں, صرف ہماری زبان نہیں بولتی, ہماری آنکھیں, ہمارے ہاتھ, ہمارا جسم پورے تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کہہ کے جاؤ گے تم کدھر. دیکھیے مریم ایک پاکیزہ خاتون تھی, جوانی ان کی بازاروں میں اور سکولوں اور کالجوں اور کینٹینز میں یونیکی نہیں گزری. اتنی پاکیزہ بچی ہے, اللہ نے آزما لیا. کنواری بچی کو بچہ دینا یہ کوئی نعمت تھوڑی ہے, لیکن اللہ کہتا ہے یہ رحمت تھی, کیونکہ نبیوں کو اللہ نے ہمیشہ مشکل چیزوں میں ڈالا. حضرت مریم نبی تو نہیں تھی لیکن ولیہ تھی, نیک خاتون تھی, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے وہ کام لیا جو ایک عورت کے لیے سب سے محال ہے, اور وہ کیا, عزت پہ دھبا پڑنا. نیک بچیوں کے لیے عزت سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے. عزت لوٹنے والے کی اگر جان لے لو تو شہادت کی موت ہے, اگر خود مر جاؤ تو شہادت کی موت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ایک عورت کا حسن اس کی آنکھوں کی پلکوں کی لمبائی پہ نہیں ہے, اور اس کے چہرے کے رنگ کے اوپر نہیں ہے بلکہ ایک عورت کا حسن حیا اور تقویٰ کا حسن ہے. حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے بچپن میں جوانی کے لیے جوانی میں ان کو عبادت کے لیے چنا جو کسی مرد کا سوچتی نہیں, جو بوائے فرینڈ شپ اور لیونگ ٹوگیدر کی ٹرم سے واقف نہیں تھی. آج اسی مریم سے نسبت جوڑنے والے کلچر کا حال دیکھ لیجئے کہ بچے کا نام تک پاک کاغذوں سے ہٹا دیے کہ پتہ نہیں یہ ہے کس کا. جس سوسائٹی میں اتنے الیگل بچے ہوں کیا وہ اپنا نام حضرت مریم کے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ اور اتنی تکلیف سہ کر اس عورت نے بچے کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی اس بات پہ راضی رہو. آج اگر ہم سب بھی اس پہ غور کر کے دیکھیں تو یقین کیجئے کہ ہم سب کے لیے بہت کچھ ہے سیکھنے کو. ابھی جتنی باتیں سیکھے ہیں, ایک تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گرمیوں میں پیدا ہوئے تھے. آپ نے احمد دیدار کا نام سننا ہوگا, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, بہت اچھے ڈیبیٹر تھے, کنورٹ تھے, پھر بعد میں ان کی ویڈیوز بھی ہیں ان کی بہت ساری. تو وہ مناظرے کرتے تھے تو کرسچنز کے ساتھ ان کا مناظرہ تھا اس موضوع پہ کہ کیا 25 دسمبر حضرت عیسیٰ کی ڈیٹ آف برتھ ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بی بی مریم سے کہا کہ کھجوروں کو ہلاؤ, تم پہ رتب کھجوریں آئیں گی. اور یہ سب کو پتا ہے کہ بیت الحم میں کھجوریں گرمیوں میں اگتی ہیں, دسمبر کی سردیوں میں کھجوریں نہیں ہوتی. یہ ایک ایسا نقطہ تھا کہ جس پہ وہ لوگ جواب نہیں دے سکے. تو قرآن کو دلیل کے ساتھ سیکھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ بی بی مریم تنہائی میں ایک مرد کو دیکھ کے گھبرائیں کیونکہ انہوں نے کبھی یہ چیز ایکسپیرینس نہیں کی تھی. آج کی لڑکی کو بچپن میں ایک لڑکے کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں, ساری حیا اور شرم تو اس کی وجہ میں ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ فوراً رحمان کا نام زبان پہ آ گیا. کیوں؟ عام طور پہ تو نہیں آتا, اس لیے کہ دل میں رحمان کی محبت تھی. مریم علیہ السلام نے اس چیز کو جس کو لوگ آج فلش آف رومانس کہتے ہیں جاہلیت کہا. کتنی فرق سوچ ہے. تو آج ہمیں اپنے بچیوں کو حیا سکھانی ہے. اور حیا کا اظہار کہاں سے ہوا؟ کپڑوں سے ہوگا. کسی کا سوال تھا اسی قسم کا کہ ابارشن منع ہے تو کیا پھر ایک عورت ریپ ہو جائے ایک لڑکی تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں نے اس کے جواب میں اس کو 4-6 چیزوں میں ہی یہ بات لکھ کے بھیجی تھی کہ آپ یہ جواب ان کو دے دیں کہ کیوں ہوا, کیسے ہو گیا. گھر بیٹھی بچی کے ساتھ تو نہیں ہوتا. کیا اس کا حال ہو لے کے کپڑے لگتے ایسے تو نہیں تھے جو لوگوں کو دعوت دینے والے تھے؟ کہ رات کے اندھیروں میں اکیلی جانے والی ہیں بچیاں تو نہیں تھی؟ بولڈ ہونے کے نام پہ 4-4 گھنٹے کے سفر کر کے ادھر سے ادھر آنے والی نہیں تھی؟ یہ سب کچھ نہیں تھا تو پھر آگے باقی باتیں بات کی ہوں گی. لیکن حقیقت ہے کہ عورت عورت ہی رہتی ہے جتنا مرضی آپ اس کو مرد بنا کے پال لیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر بھی آ جائیں. آج افسوس کی بات ہے کہ دوسروں کو تو چھوڑ دیں, ہمارا اپنا یہ حال ہے. پھر دوسرا ان آیتوں میں ڈیلیوری پین کی بات تھی تو ایک فگر یہ نوٹ کر لیجئے کہ انسان کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے نا 40 ڈیسیمل سے ہوتے ہیں نا, اتنی پین برداشت کر سکتا ہے. اور ماں بچے کو پیدا کرتے ہوئے 57 ڈیسیمل برداشت کرتی ہے. یعنی آپ کہہ لیں کہ اپنی برداشت کی حد سے زیادہ ایک عورت چلی جاتی ہے. 20 ہڈیاں کسی انسان کی ایک دم فریکچر ہوں اتنی درد ہوتی ہے ڈیلیوری پین کی. اپنی ماؤں کی قدر کریں. اور کچھ بھی نہیں اگر اس بیچاری گڑیا نے آپ کو دیا تو کم از کم اس نے آپ کے لیے اتنی درد سہی. ہارٹ اٹیک کا پین بہت معروف ہے کہ تکلیف سے ہوتا ہے, تو کہتے ہیں کہ ڈیلیوری پین ہارٹ اٹیک کے درد سے کئی گنا زیادہ سخت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ماؤں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ذرا دیکھیے دوسرا روپ شروع ہوتا ہے بی بی مریم کی زندگی کا. کیا اب گود میں بچہ ہے؟ اب مریم لقد جیتی شیئاً فریا. پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی. لوگ کہنے لگے مریم یہ تو تنہیں بڑا پاپ نہیں کرتی. وہ جس کو کہتے ہیں نا جتنے متنی باتیں, لوگ تانے دے رہے ہیں. فاشارتی لئی, مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ میں نہیں بولوں گی اس پہ پوچھو. قالو کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا, لوگوں نے کہا اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ. بچہ بول اٹھا انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں کہیں میں ہوں. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, اور نماز اور زکات کی پابندی کا حکم جب تک کہ میں زندہ رہوں. دیکھیں پہلا کلام حضرت عیسیٰ کا جس میں اللہ کے بندے ہونے کا ذکر، آج کرسچینٹی کو بھول کے اللہ کے بیٹے ہونے کے کانسیپٹ پہ آ گئی، اور نماز اور زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں، اور آج عیسائیت میں نہ نماز ہے نہ زکوٰۃ ہے. کتنا مولتا ثبوت ہے اس بات کا کہ ان کا دین بالکل بدل چکا. تو کہا کہ میں تو یہ کام کروں گا جب تک زندہ رہوں. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ جب تک زندہ رہیں گے نماز نہیں چھوڑنی، یہ تو زندگی کے ساتھ رکھی ہوئی بات. اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا. پیچھے آپ نے دیکھا یحییٰ کا ذکر تھا تو ماں اور باپ دونوں کے ساتھ خیر کا ذکر تھا، اور یہاں صرف ماں کا ہے کیونکہ ان کا باپ نہیں تھا. اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا. آپ یہ ساری کریکٹرسٹکس جمع کریں اور اپنے اندر ٹٹولیں کہ کیا اولاد ہونے کے ناطے حضرت یحییٰ والی صفات، وہ صحابہ کہف والی باتوں کی بات، اور ادھر سے یہ ساری صفات میرے اندر ہیں کہ نہیں ہے. سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا، اور جب کہ میں مروں، اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. ان کو بھی پتا تھا کہ مرنا ہے، مر کے بعد جینا ہے، اور دوبارہ اٹھایا جانا ہے. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. لوگوں کا کیا شک ہے؟ کہ عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں. اور دوسرا کیا شک ہے؟ کہ اللہ کے بیٹے تھے. نعوذ باللہ. کا نہیں، اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. وہ پاک ساتھ ہے. وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ بات ہو جاتی ہے. تو آپ بھی دعا کریں کہ اللہ میرے رکے ہوئے کام کر دے، اللہ جو میں چاہتی ہوں میرا کام مجھ سے کروا لے. دیکھیے کن فیکون کی صفت کے ساتھ اللہ کو پکارا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، جس کو آپ کہیں کہ ایک اس چیز میں انسان موٹیویشن اپنے آپ کو مل جاتی ہے کہ یہ سارے کام کر کے میں اپنے رب کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو مجبور تو ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی رحمت کو جوش دلایا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ کن کا مالک ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. بندگی، بس بندے بن جاؤ. اپنے اندر کوئی چینجز فیل ہوئی آپ کو اس بارے قرآن میں؟ کتنے لوگوں کو فیل ہوئی کہ بندگی کا کچھ رنگ آیا کہ نہیں؟ الحمدللہ، ابھی آدھا سفر باقی ہے انشاءاللہ تعالی. پھر وہ مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. پس ان لوگوں نے کفر کیا، ان کے لیے وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. اس روز ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے، آج نہیں کان سنتے کل اللہ کی بات سنیں گے، اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. قیامت کا دن سوچئے. اے نبی، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈراؤ جبکہ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا. اس کو ہائی لائٹ کریں، آیت 39. وانذرہم یوم الحسرت اذ قضی الامر وہم فی غفلت وہم لا یومنون. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرہ. کس چیز کی حسرت؟ ہر بندے کو حسرت ہے. نیکیاں کرنے والے کو کیا حسرت ہے کہ اور کیوں نہ کی؟ گناہ والے کو کیا حسرت ہے کہ کیوں نہ گناہ سے بچا؟ تھوڑا کیا تو زیادہ کیوں نہیں کیا؟ زیادہ کیا تو اور کیوں نہ کیا؟ چلے تھے تو بھاگے کیوں نہیں؟ بھاگے تھے تو ہم پہ کیوں نہیں اللہ کے رستے میں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد انسان کو کسی چیز پہ حسرت نہیں ہوگی سوائے اس لمحے پہ جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا. تو ہم سب آج اس حسرت سے اپنے آپ کو بچا لیں. آپ دیکھیں کہ پیچھے اللہ نے اتنی باتیں بتائی نا، کیا کیا کہانیاں سننے کے بعد، ماں باپ سے اچھا سلوک، تقوی، رحم دلی، شفقت، نرم دلی، سمجھداری، یہ سب ہمارے لیے نیکیوں کے مواقع ہیں. چیک لسٹیں بنا کے اپنے آپ کو چیک کریں، میں یہ ہوں میں نہیں ہوں، اور پھر یوم الحسرہ، ریگریٹ. اور انسان موت کے وقت اس کو محسوس کرتا ہے کیونکہ ہماری قیامت تو موت کے ساتھ ہی آ جاتی ہے. کیا کریں آج؟ آپ دیکھیے کہ ہم بھی تو یہ سارے واقعات پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر ہل جل تو ہوتی ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ہمیں طریقے سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے راستوں میں لگ جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اس زندگی سے زیادہ لے لو، گیٹ مور فرام لائف. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. اور رہ گئی دنیا، بے شک ہم ہی اس زمین کے وارث ہیں. یعنی تم جتنی مرضی کما لو آخر میں تم نے ہمارے لیے چھوڑ کے جانا ہے. وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہم ہوں گے اور سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے. ذرا اپنی چیزوں کے اوپر نام تو لکھیں، یہ سب چیزیں میرے ہاتھ سے چلی جائیں گی اور اس کا آخری ٹھکانہ اللہ کی ذات ہے. تو دنیا میں ہمیں اللہ کے راستوں میں دینا کیوں مشکل لگتا ہے؟ بہت ساری خیر ہے لوگوں کے اندر, اللہ تعالیٰ اس کو خیر پہ رکھے. یہ ایک تھیلی آج رکھی ہوئی ہے, صبح سے بھول نہ جائے, کیونکہ امانت ہے آپ لوگوں کی. دیکھتے ہیں اس میں کوئی لیٹر ہے کہ نہیں. آپ اسٹوڈنٹس میں سے کسی کا ہے اور میرا خیال ہے انہوں جا رہی ہے, یہ کچھ لکھا نہیں, بس پیسے اس میں یہ منی رکھی ہوئی ہے. جنہوں نے رکھا تھیلی یہ آپ بعد میں بتا دیجئے گا کہ ہم غلط تو نہیں سمجھ رہے, یہ اسکول کی ہے یا آپ کے کوئی ڈیوز ہیں کیا ہے. لیکن جو بھی اگر آپ نے اس کو صدقے کی نیت سے کیا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو قبول کرے. اور جو بھی جہاں بھی کرتا ہے, دیکھیے کہ آن لائن پہ بھی ہمارا جاتا ہے نا اسکول یا سب کچھ, تو الحمدللہ ہمارے کسی بھی جگہ کوئی ساتھیوں میں جنہوں نے کل اپنا ایک گھر اسکول کو ڈونیٹ کیا, دعا کیجیے اللہ ان کا قبول کرے اور ان کی اس پوری کوشش کو قبول کرے, اور دنیا میں بھی وہ اس کو دیکھیں اور ان کے بعد وہ بہترین طریقے سے ان کا جائے. اور جو انہوں نے شیئرنگ بھیجی, میں سوچ رہی تھی کہ اللہ ہر چیز اپنے وقت پہ کرواتا ہے. ان کی شیئرنگ کیا تھی, یعنی میرا دل کھل گیا, مجھے آج کا پورا پارا پڑھانے میں اتنی مدد اس سے ملی. اب ساری باتیں شیئر کرنے کا نہ وقت ہوتا ہے نہ موقع ہوتا ہے, لیکن کتنے حالات سے وہ گزری, کچھ کہیں جانے کی کوشش, کہیں جانے کی ادھر سے ادھر, لیکن وہ نہیں جا سکی. یعنی انہوں نے عمرے پہ بھی جانا تھا, اس رمضان میں نہیں جا سکی, وہ کسی دوسری جگہ ٹریول کر سکتی نہیں, کرنا چاہ رہی تھی, اور کسی موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری کل کی کلاس سنوا دی, اور اسی کلاس کے دوران ان کے دل میں آیا, اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں یہ میسج بھیج دیا اور جو بھی اس کی ڈیٹیلز ہیں. تو ان کی شیئرنگ میں یہ تھی کہ آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ میں کیوں نہ جا سکی اس ملک میں, اس نے مجھے دکھ بھی ہوا, میرا ویزا کیوں نہ لگا, ایئرپورٹ سے میں واپس کیوں آئی, عمرے پہ میں کیوں نہیں گئی. مجھے یہ پتا تھا کہ میں نے آج کے دن آپ کا یہ درس سننا ہے اور میں نے یہ اتنی بڑی نیکی کرنی ہے, اور جو خوشی کا ان کا احساس وہ آپ پر میں نہیں بیان کر سکتے. جو نیکیوں کی خوشی ہے وہ ان چیزوں سے نہیں ہے. میں نے کہا آپ کو فیل کیا ہو رہا ہے یہ بات کہنے کے بعد؟ کہہ رہی ہے آج سے لگ رہا ہے کہ اللہ کے گھر میں رہ رہی ہوں. دیکھیے خانہ کعبہ جا کے رب ملتا نہیں ہے, وہاں بھی گھر ہی ملتا ہے. تو جس کو رب مل جائے تو آپ بھی دعا کریے, ایک ان کا حق تھا کہ اللہ ان کے اوپر بھی اپنا رحم کرے. اور ماشاءاللہ جو ساتھی ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں, سب کے لیے ہم اکٹھے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اس کاز میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہترین قبول کرے, اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان نعمتوں کی صحیح قدر کریں. یہ نہ کہ لوگوں کے جذبے اور کل قیامت کے دن ہمارے گریبان, اللہ ہمیں اس پکڑ سے بچائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی ہے, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا لِلَّذِينَ بَتِلَ عَبْدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو, بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھے. انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کے کوئی کام بنا سکتی ہیں. آپ کہیں گے یہ پتھر کی مورتیوں کے لیے کہہ رہے ہیں, میں کہتی ہوں یہ ہمارے گھر کے فرنیچر کے لیے کہہ رہے ہیں. سارا وقت انہیں کو نہیں پوچھتے جن سے کبھی ہمیں کبھی ایک ہاتھ بھی نہیں انہوں نے ہمیں لگایا جب ہماری کمر میں درد ہو رہی ہوتی ہے, ہمارے سر میں درد ہوتی ہے. یہ بے جان چیزیں ہماری کچھ خدمت نہیں کرتی اور ہم انہیں کے اندر کھو کے رہ جاتے ہیں. جب یہ کل کا واقعہ ہوا تو بعد میں سوچتی رہی کہ کل کے سبق میں کیا بات تھی جس نے ان کے دل کو مائل کیا, اور آپ نے بھی سنا تھا, آپ بھی سوچیے گا جا کے. دل کھل جاتا ہے نا تو بندہ پھر بخل سے نکل آتا ہے, اور گھٹے ہوئے دل کے ساتھ اوپر پانی پڑتا ہے بارش کے بعد میں آپ کھولیں گے تو دیکھیں. تو دعا کیا کریں کہ ہمارے دل کھلیں جب ہم قرآن سنیں. قرآن کی زندگی میں بہت بڑے بڑے فیصلے ہیں, اور جو پھر سچی خوشیاں ملتی ہیں وہ اس کے بغیر نہیں مل سکتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حیرت تھی کہ بے جان چیزوں کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں اور دنیا کے اندر جو ذات الحی اور القیوم ہے اس کی بات تک نہیں سنتے. لیکن انداز دیکھیے باپ کو کتنے پیار سے پکارتے ہیں, ابا جان میرے ابا جان, قد جانی من العلم, میرے پاس ایک علم آ گیا جو آپ کے پاس نہیں آیا. کیا پتہ چلا کہ اولاد کو ماں باپ سے زیادہ جلدی بات سمجھ آ جاتی ہے سم ٹائم. آپ میرے ساتھ جب کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں, اس کو ہائی لائٹ کریں. کیا آزر جو شیطان کو سامنے رکھ کے پوچھتے تھے؟ نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ورشپ کا نام بندگی نہیں ہے. یہاں ورشپ بندگی کس معنی میں ہے؟ سبمیشن, شیطان کی بات نہ مانے. تو جب ہم صرف شیطان کی باتیں مان رہے ہوتے ہیں نا, اس وقت یہی حالات ہوتے ہیں. شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں. باپ نے کہا, ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے پھر گئے؟ ذرا باپ کی حیرت دیکھیے. شرک ہوتا ہے نا, محبت ختم ہوتی ہے. باپ کو بیٹا کیسے بلا رہا ہے, اور ذرا باپ کی دھمکی آپ سنیے گا. اگر تو باس نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا, بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا. ابراہیم نے کہا, سلام ہے آپ کو. یہ کیسی اولاد ہے؟ باپ سے گالیاں سن کے سلامتیوں کی دعائیں کر رہی ہے. یہ وہ اولاد ہے جو اس بارے میں ہم ڈھونڈ رہے ہیں, کہیں یحییٰ کی صورت میں, اور کہیں عیسیٰ کی صورت میں, اور کہیں اصحاب کہف سورت کہف کے واقعے کی صورت میں. دعا کیجئے ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنے فرما بردار رہے. میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے. انہ کا نبی حفیہ. میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے. یہ ہے بندگی کا تعلق. بندے کو رب سے جب محبت ہوتی ہے نا, تو یاد رکھیے رب کو بھی اس سے ہوتی ہے. یہ وان سائیڈڈ نہیں ہے. کسی سے آپ کا بہت تعلق ہونا, تو دوسرے کسی بندے کو اس سے کوئی کام ہونا, آپ کہتے تم پیچھے ہو جب میں کروں گی, میرے ان سے بڑے اچھے ٹرمز ہیں. کیا اللہ کے ساتھ میرے ٹرمز ایسے ہیں کہ میں اس سے کام کروا لوں؟ محبت کی بھی دھوس ہوتی ہے, کوئی اللہ پہ زبردستی تو کوئی نہیں کر سکتا. میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں, اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں. اس کو ہائی لائٹ کر, یہ مقام کب ملتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق کر, جب ہم اپنے ان جھوٹے سہاروں کو چھوڑ دیتے ہیں. Who care? کہ سب کو چھوڑتا ہوں, میں نہیں رشتہ داروں سے ڈرتا, میں آپ کے طور طریقوں سے بالکل امپریس نہیں ہوں, میں تو اپنے ہی رب کو پکاروں گا. امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے کبھی مایوس نہ رہوں, نہ مراد نہ رہوں. پر جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودہ نے غیر اللہ سے جدا ہو گئے, تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد ہائی لائٹ کری. کب اولاد دی؟ جب بیزار ہوئے. ہم کہتے نہیں دنیا والے روٹھے نا, لیکن اللہ ہمیں سب کچھ دے دے. نیک اولاد کب ملی؟ جب وہ اللہ کے راستے میں نیک ہو گئے. بڑے خفیہ اشارے ہیں, اس کو بس اشاروں سے سمجھتے جائیں تو بس کافی ہے. ہم اگر اللہ کے ساتھ سنجیدہ ہو گئے, ہماری اولادیں ہمارے ساتھ سنجیدہ ہوں گی. اللہ سے ہمیں پیار ہو گیا, ہمارے بچوں کو ہم سے پیار ہوگا, اور ہم اللہ کی سننے لگے تو اللہ ہماری بچے ہماری سنیں گے. ایک سسٹر نے کہا, میرے بیٹی ہوئی ہے, تو میں نے کہا اچھا میں آپ کو یہ دعا دوں کہ آپ کی بیٹی آپ ہی جیسی ہو جائے. کہتی نانا یہ نہ کہنا, میں نے تو اپنی امی کو بہت ستایا ہوا ہے. تو آپ اپنے بچوں سے بعض دفعہ وہ امیدیں لگا لیتے ہیں جو خود آپ کی اپنے سے بھی پوری نہیں ہوتی. تو جو بچوں کو بنانا چاہتے ہیں وہ خود بنے. پورا پارا آپ کو بچوں کے گفٹ کا مارا, کس طرح اس کو رحمت بنا لیں. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا. اور کیسی اولاد تھی کہ ہر ایک کو نبی بنایا, اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا, اور ان کو سچی ناموری عطا کی. اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسا کر دے. اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا, وہ ایک چنے ہوئے شخص تھے اور رسول اور نبی تھے. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. ایسے نہیں لگتا کہ اللہ کو حضرت موسیٰ سے بہت ہی پیار ہے؟ اگر دنیا داری دیکھے تو قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ سارے نبی اللہ تعالیٰ سے کہے کہ یہ موسیٰ تھے تو کالے, آپ ان کا ذکر کیوں اتنا کرتے تھے؟ کبھی سوچا آپ نے کتنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ان کا ذکر ہے. اللہ کے نبی کا نام صرف چار دفعہ قرآن پاک میں, لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ دیکھیے کیسی جگہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ کام لے لے ہم سے, کہ جس کے بعد اللہ ہمارا بھی ذکر خیر کرے. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. ہم نے ان کو طور کی دائیں جانب سے پکارا, اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب بخشا. باتیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے قرب ملا؟ امام مجاہد ہے, مفسر ہے, کہتے ہیں کہ یہ زمین سے آسمان ہے نا, پھر سات آسمان ہے, پھر ساتویں آسمان سے عرش کے بیچ میں شاید 70,000 پردے ہیں. اللہ حضرت موسیٰ کو سارے پردوں سے پار کرتے کرتے صرف ایک آخری پردے تک لے گیا. اتنا قرب ہوا کہ اس وقت پھر انہوں نے کہا کہ ربی فانذرنی, اللہ کیا ہے لن ترانی, کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نہیں دیکھ سکتا. یعنی اتنا قرب ملا تھا حضرت موسیٰ کو اللہ سے, تو کیا رش کر, تو کیا میں اور آپ اللہ کا قرب نہیں لے سکتی؟ سے ہمیں اللہ کا قرب ملے گا. سیدھی سی بات ہے بھائی, جب موسیٰ کو وہ اللہ کا کام کر رہے تھے, مدین سے مصر آ رہے تھے, راستہ بھول گئے, بیوی ساتھ ہے اس کو چھوڑ کے ادھر آ گئے چاچا گھر میں. اور آپ چاہتے ہیں نمبر ایک سجدے, وسجد واقترب. حدیث میں تو سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب بندہ ہوتا ہے, پھر اسی طرح نماز سے اللہ کا قرب ملتا ہے. اللہ کے راستے میں لگائیں, اللہ کے بندوں کی خدمت کریں, کسی کی بھی محبت لینے کے جو ذرائع ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے سوچیں اور شوق اور محبت لائیں, اور سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. لیکن ہماری کاموں میں شوق کم ہوتا ہے, تو جتنا شوق آئے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا زیادہ ہمیں بھی اپنا قرب دے گا, بلکہ نفس سلم کا بھی قرب ملے گا جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شوق لگائے, ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں اس بات کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بات کرتے کرتے اپنے اتنے قریب کر لیا, اور اپنی مہربانی سے اس کو عطا کیے. کیا کیے؟ اخاہ ہارون نبیا, ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر. یہ کون سی رحمت ہے؟ رحمت کے اظہار دیکھ رہے ہیں نا, گھر والے آپ کے شریک کار ہو جائیں. حقیقت ہے کہ 100 بندہ باہر سے آ جائے لیکن گھر والے خیر پہ نہ ساتھ دینا تو دل خوش نہیں ہوتا. نبیوں کی صورت میں اللہ نے ہم سب کو یہ سبق دیا کہ اس رمضان میں اللہ کی یہ رحمت مانگو کہ میرے گھر والوں کو میرا مددگار بنا دے. تو ہم سب اپنے, چونکہ یہاں بھائی کا نام ہے تو بھائیوں کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بھائیوں کو ہمارے دین کے معاون بنا دے, ہمارے بھائیوں کو دین میں ہم سے زیادہ کر دے, اور پھر اس کے بعد ہر ایک ان کے بچوں کو, ہماری بہنوں کو, ہمارے ماں باپ کو, ہمارے شوہروں کو, ہمارے سسرال کو, اللہ تو اس دین کے راستے میں ہمارا معاون بنا دے. وہ صبر اور شکر کریں اور ہم دین کا کام کرتے رہیں. اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو, وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول نبی تھے, وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. کیوں؟ ان کو نماز پڑھتا دیکھ کر بچوں نے نہیں پڑھی؟ نہیں. پتہ کیا چلا؟ کہ نبیوں کو بھی اپنے بچوں کو نماز کا کہنا پڑتا تھا. یہ جو آج رواج شروع ہو گئے نا, بچوں کو کچھ نہ کہو, خود ہی پڑھ لیں گے, ہمیں بھی تو دیکھ رہے. تو آپ دیکھیں کہ ہمیں بھی لوگ کہتے تھے تو ہم پڑھتے تھے. وہ کسی کی بات یاد آ جاتی ہے ہمیشہ کہ وہ کہتے تھے بچپن میں جو نمازیں پڑھی ابا جی کے خوف سے, تو میں تو ایسے نیت کرتا تھا 2 رکعت نماز برائے ابا جان. آف کورس ابا جان کا ہی خوف ہے نا, ابا جی سلام پھیرتے ہیں وہ بھی جیسے بھاگ جاتے تھے. تو بچوں کو کہنا پڑتا ہے, عادت ڈلوائیں, ساتھ کھڑے کریں, آپ دیکھیں گے پڑھیں. اور نماز کیسی؟ شوق والی نماز. ہمارا عالم کہتے ہیں جلدی سے نماز پڑھ کے آتی ہوں تاکہ پھر آرام سے باتیں کریں گے. اللہ کہتا ہے آرام سے نماز پڑھو اور جلدی جلدی باتیں کرو, فون بند کرو اور نماز پڑھو. ہمیں شوق نہیں رہا, بہت کم شوق ہے نمازوں کا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو نماز سے جوڑ دے. اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو, وہ ایک سچے انسان, وہ ایک سچے انسان تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا دیا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم, پورے قافلے سے ملاقات کے بعد, نبیوں کے قافلے سے ملاقات کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہے وہ پیغمبر جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا, اور آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا, اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے, اور جن لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی. اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. اور برگزیدہ کیا چن لیا. ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیتیں ان کو سنائی جاتی تھیں تو روتے ہوئے سجدوں میں گر جاتے تھے. سجدے کی آیت ہے, تھوڑا سا چپ کے دعا مانگ لیجیے. فخلف من بعدهم خلف ادعوا الصلاة واتبعوا الشهوات, ہائی لائٹ کر لیجیے آیت 59 کو. ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیتیں ان کو سنائی جاتی ہیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے, لیکن ان کی اولادوں کا کیا ہوا؟ کئی بزرگ ذہن میں آ جائیں گے آپ کے اس آیت کو پڑھتے ہوئے کہ ماں باپ تو سجدوں میں پڑے رہتے تھے لیکن اولادوں کا کیا ہوا؟ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا. اور جب نماز ضائع ہوتی ہے تو اگلی چیز ضرور آتی ہے, اور کیا کہ اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے, کیونکہ نماز خواہشوں پہ روک ڈالتی ہے. نہ آپ کھا سکتے ہیں نماز میں, نہ سو سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, نہ کسی سے کوئی کلام کر سکتے ہیں, تو پھر نماز صبر تو سکھائے گی. تو جب نماز سے شوق نہ ہو تو پھر یہی حالات ہوتے ہیں. کیسی نمازیں؟ ٹھیک ہی نمازیں ہوتی ہیں, بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں. اچھا ایسا ہو گیا تو اب آگے کیا کریں؟ تو فرمایا البتہ اب جو توبہ کر لیں اور ایمان لے اور نیک عملی اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے, اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ کی جائے گی. دعا کریں ہم ان توبہ والوں میں آ جائیں. ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے. لفظ رحمان کتنے مختلف اینگل ہیں. یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے, وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے. خود کچھ یقین دلائیں, ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم جنت میں ہوں گے انشاءاللہ. کہیں بھی جانے کا جب بہت شوق ہوتا ہے نا تو وقت نہیں گزرتا, دن گنتے ہیں, خوشی کا کوئی موقع ہے کہیں جانا ہے, لیکن پھر کیا وہ ایک دن آ نہیں جاتا وقت. پھر ہم وہاں پہنچ گئے, خود کو کہتے ہیں یقین نہیں آ رہا میں ادھر پہنچ گئی ہوں, یقین نہیں آ رہا میں آپ سے مل گئی ہوں. تو اسی طرح ایک دن ہم سب بیٹھے یہی باتیں کر رہے ہوں گے, ہائے یقین نہیں آ رہا ہم جنت میں پہنچ گئے. اور اس کا یقین رکھیں, اکثر باتیں کیا کریں جنت کی, بچوں سے بھی کیا کریں, گھر والوں سے بھی, خواب دیکھیں, ڈریمنگ کریں. جیسے نیا گھر بنانا ہو تو ڈریم کرتے ہیں نا, کمرہ ہوگا ادھر, یہ کروں گی, یہ سجاؤں گی. تو آپ اپنا جنت کا گھر سجائیے, بچوں کو خواب دکھائیں تاکہ وہ کوشش کریں ان خوابوں کو پورا کرنے میں. اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے, وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے. یہ بےہودگیاں نکالنی پڑیں گی اس جنت کا شوق لانے کے لیے. جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے, اور ان کا رزق انہیں صبح و شام ملتا رہے گا. کیا پتا چلا کہ جنت میں صرف دو دفعہ کھانا کھائیں گے, صبح و شام. ترس نہیں آ رہا اپنے اوپر, مراجے کے مسلسل ملے گا. آج پڑھی لکھی قومیں دو دفعہ ہی کھاتی ہیں, اور ماشاءاللہ ہم کتنی دفعہ کھاتے ہیں. رمضان کی بات نہیں میں کر رہی, پہلے بیٹھی پھر ناشتہ پھر سنیکس پھر لنچ پھر شام کی چائے, اس میں سموسے پکوڑے جلیبی, پھر اس کے بعد رات کا ڈنر, پھر سونے سے پہلے کعوہ, اور کافی دیر جاگے تو پھر وہ آئس کریم منگانی پڑتی اور تکے منگانے پڑتے ہیں. بس ہم اتنی کو دفعہ ہی کھاتے ہیں جی. کیا ہوا؟ بس صرف اتنی دفعہ. تو پھر ابھی سے عادت ڈالیں کہ جنت میں دو دفعہ کھانا ہے. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بناتے ہیں جو متقی ہوں. بس یہ تھوڑے سے پرہیز کر لیں دنیا کے. اے نبی ہم آپ کو اے نبی ہم تمہارے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں. وہ رب آسمانوں کا اور زمین کا اور ان سب چیزوں کا جو زمین و آسمان کے بیچ میں ہے, بس تم اس کی بندگی ہو. آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اتنی دفعہ لفظ بندگی قرآن میں آتا ہے؟ بندے بن جاؤ اور اسی کی بندگی پر قائم رہو. کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا, دکھتا کوئی اللہ جیسا؟ وہ کہتا ہے نا کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے, اللہ جیسا تو کوئی نہیں. لیکن اس کے باوجود دیکھیں انسان کا ڈھیٹ پن. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا, یعنی اٹس ویری امپاسبل. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والا یذکر الانسان انا خلقناہ, کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ نہ تھا. 3 سیکنڈ تک سوچئے اپنے دنیا میں آنے سے پہلے کے وقت کو, اب کدھر تھی؟ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے, پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے. جو سر دنیا میں نہ جھکے ان کو جہنم کے آگے جھکانا پڑے گا. پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے, یعنی سب سے پہلے کس کو ڈالنا ہے, کس کا گناہ بڑا ہے ہمیں پتہ ہے. اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو. یہ ہے پل صراط کی آیت. ہر ایک کو جہنم سے گزرنا, ایک پل رکھا جائے گا جہنم پہ. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, اور اس پل کے اوپر سے گزریں گے. کچھ دیکھیوں کے ساتھ, کچھ بھاگتے ہوئے تو انہوں سے گزریں گے. تیرے رب کا ذمہ ہے, پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے. ڈونٹ وری, آگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گی, اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے. اور کس کی مجلس زیادہ شاندار ہے؟ آ جائیے پھر کمپٹیشن پہ، میرا گھر، میرا ڈرائنگ روم، میری مجلس، میری پارٹی، کٹی پارٹی اور فلاں پارٹی، دنیا میں فخر کرتے رہے. اور آپ کو تک یہ جو لفظ ہے نا ریا، فرنیچر کو کہتے ہیں عربی زبان میں. یہ تھی ان کی ساری زندگی کی کوششوں کا حل حاصل. بے جان چیزوں کی محبت دل کو بے جان کر دیتی ہے، بعض دفعہ یہ گھر بت بن جاتے ہیں. رکھتے جتنی دنیا نا اتنا ہی دل گھٹتا ہے. دیکھیے ہم بناتے دنیا اس لیے اچھی ہے کہ ہم خوش رہے، کہاں خوشی ہوتی ہے؟ آپ ذرا سجائیں تو ذرا اپنا گھر، اتنی ٹینشن کی مصیبت. کسی مہمان کو آتا دیکھ لیں جان پڑ جاتی ہے ان کے سب بچے ہیں. اور آپ کا کرسٹل کا گلاس جب ان کا چھوٹا سا گبلو ببلو ہاتھ میں پکڑ کر ٹمکتا ہے، ساتھ آپ کا دل بھی ہلتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ میں پلاسٹک کا گلاس دے کے یہ گلاس پکڑ لوں. کیا جانکار ہو گیا، آپ نے کرسٹل کا کوئی رکھ دیا باس دروازے کے پاس، کھٹ دروازہ کھولا اور وہ گرتے گرتے بچا، آپ کا بھی بلڈ پریشر لو ہوتے ہوتے گرا. کیا خوشی دی اس دنیا نے، اپنے لیے تو رکھے دو. چھوڑ دیے، میں آج جا کے دیکھوں آپ کے گھر میں سنبھال دیے. باقیوں نے کیا کیے؟ باکس پیک کر کے سنبھال دیے، دینے کے لیے رکھ لیا. ماشاء اللہ، اب نئے بھی تو خرید لیے ہوں گے نا، آنے نئی چیزیں آتی ہیں تو پہلی دینی پڑتی ہیں. بہرحال یاد رکھیے کہ جتنا گھروں کو سجایا اتنا سکون ختم. دیکھیں صاف گھر ہونا اور بات ہے، آرگنائز ہونا اور بات ہے، لیکن یہ جو کمپٹیشن ہے یہ بڑی مشکل ہے کہ کشن کے موتی چبھتے رہے پیچھے سے آپ کو اور آپ کے یہاں خشکی. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ کشن پہ دبکا سلما کیوں لگواتے ہیں، حالانکہ پیارے لگتے ہیں، مجھے خود پسند ہے، لیکن میں سوچتی ہوں یہ تو مہمان کو شرمندہ کرنے والی بات ہے. شاید اس لیے پھر اٹھا ہی دیتے ہیں نا ان کے بیٹھنے سے پہلے کہ یہ دب ہی نہ جائے. جی رم اپنے لیے کریں، اپنی خوشیاں پوری کریں، دوسروں کے لیے نہیں. کبھی میاں کو بھی بیٹھنے دیا کریں ان صوفوں پہ، بےچارے مجبور ہیں، کہتے ہیں یہ مہمانوں کے لیے یا آپ کے لیے نہیں ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہم ان چیزوں میں پڑھ کے کس طرح کھو جاتے ہیں، اور انہی کو صاف کرتے رہتے سجاتے رہتے تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. کس طرح ہم اپنے آپ کو سوچتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ان گھروں کو دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں. آپ اپنا جنت کا گھر سوچیں، خانہ کعبہ دیکھ جاتے ہیں، بیت اللہ دیکھتے ہیں خوشی ہوتی ہے، تو کعبہ کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، تو رب کعبہ کو دیکھیں گے تو کیسا لگے گا. تو اپنی خواہشوں کا رخ بدل لیں، ان گھروں کو بت نہیں بنانا. سفید کپڑے بچھا لیے اور پھر اس کے بعد جان پہ پڑ گئی تو ایسے گھر بے روح ہوتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. لوگ پھر ہماری چیزیں دیکھنے آتے ہیں، انہیں کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، وہ صوفوں سے ملنے آئے، پردوں سے مل کے چلے گئے. آپ ان کو کسی شو روم کا پتہ دے دیں، وہ آپ کے گھر سے بھی زیادہ خوبصورت فرنیچر ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں یہ اپنے وقت میں بہت مان کرتے تھے، ان سے پوچھو کدھر گئی تمہاری مجلسیں. آپ اس جملے کو دوبارہ سنیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں. یہ پہلا کون ہے، سیدھا سادہ سمپل لیونگ اسٹائل، لیکن بے ڈھنگم نہیں، ڈھونگ ڈھونگ کیا کہتے ہیں، بھونڈا سٹائل نہیں ہے. یہ میں نہیں کہتی کہ دیندار ہونے کا تھا بے ہنگم ہونا ہے، لیکن تقابل نہیں تھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، جو اس نے کیا وہ میں نے کیا، بلکہ دنیا میں بھی جنت کے گھر کو یاد رکھا. اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں، یہ دوسرا گروہ ہے جو تکبر کے نام پہ یہ کرتا تھا. ڈرائنگ روم مینرز ان کے فرق تھے دوسری زندگی سے. حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی بھی تھی. ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا. دیکھیے رحمان اور ڈھیل، کس کی اور گناہ کرو، ذرا مزہ تو آئے تمہیں. پھر پوچھتا ہوں تمہیں اینڈ پہ، کسی ملازمہ کو اگر آپ چیک کریں نا تو کچھ تو ہوتے ہیں جاتے ہی پہلے دن نوٹ ڈال دیا 10 پاؤنڈ کا، دیکھتے ہیں ایماندار ہے کہ نہیں. پکڑا دیا تو ایماندار ہے، نہ پکڑایا آپ جاتے کہتے ہیں کدھر ہے 10 پاؤنڈ، نکالو اور کل سے نہ آنا میرے گھر. اور ایک صورت ہے کہ 10 کا تو اٹھا دیا، ویٹ کرتے ہیں اگلے دن 20 کا ڈال کے دیکھے. 3-4 دن وہ نوٹ اٹھاتی رہی، وہ خوش ہوگی کتنی ماشاءاللہ رحم دل مالکن ملی ہے، کتنی رحمت ہے اس کے دل میں. لیکن جب 100 کا نوٹ اٹھائے گی تو آپ پولیس کو بھی بلائیں گے کہ 20 بھی نکالو، 5 بھی نکالو اور 100 بھی نکالو. یہ ہے رحمان کی ڈھیل. اللہ کہتے تو ان کے جرم کی لسٹ لمبی ہو پھر ایک دم ان کو پوچھوں گا. یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جن کا ان سے وعدہ کیا گیا, خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی, تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور. اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے اور باقی رہ جانے والی نیک. اس کو ہائی لائٹ کریں, گھر تو باقی نہیں رہنے, چیزیں تو نہیں رہنی, لیکن باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں. اگر یہ خوبصورت سجے ہوئے گھر اللہ کے لیے ہمارے سجے میں اور ہم اس کو اللہ کے نام کے لیے کھولتے ہیں تو پھر ہے. کئی لوگ صرف اس لیے اپنے گھر میں دین کی محفل نہیں اختتام کرتے کہ نہیں گھر گندہ ہو جائے گا, کین یو بلیو. کئی اپنے رشتے داروں کے لیے دل نہیں کھولتے, کہتے ہیں ہمارا گھر گندا ہو جائے گا, تو کیا کرتے ہیں ان چیزوں کو رکھ کے جو نہ آپ کے کام آئی نہ کسی دوسرے کے کام آئی. صرف اپنی ذات کو خوش رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بس صاف ستھرا رکھا ہوا ہے. پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا. پچھلے واقعے کی یاد آئی دو باغوں والا, یہی گمان اس کو بھی ہو گیا کہ جب دنیا میں مل گیا تو وہاں بھی ملے گا. کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں, یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اسے لکھ لیں گے. کیسا دھمکیوں کا انداز ہے. اور اس کی سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے. جس سر و سامان اور لا لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے ساتھ حاضر ہوگا. دیکھیں ہماری تو قبریں ہی بننی ہیں, پیرامڈس تو نہیں بننے. آپ کو پیرامڈس کیا ہیں؟ قبریں ہیں. مصری لوگ جب مرتے تھے تو اپنے ساتھ اپنا سامان بھی دفن کراتے تھے, تو اس طرح کے جیسے وہ ڈوم کی نہیں شکل ہوتی ٹرائنگل, اس طرح سے ہوتا ہے. اور آج آپ کو پتا کیا ہوا؟ چوروں نے سونا چاندی سب چوری کر لیا اور وہ قبریں جو اندر ان کے مردے تھے وہ میوزیمس میں چلے گئے, تو کہانی ختم. وہاں کچھ بھی نہیں ہے جس کو باہر لوگ دیکھنے جاتے ہیں. تو سب تو یہاں رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا. سوچیے اکیلا. ساری زندگی اللہ سے ملاقات کی تیاری میں گزاری اور آج ملاقات کا وقت ہو گیا. کیا خوبصورت وقت ہوگا. اور دوسرا رخ, ساری زندگی رب سے اور رب کے کاموں سے بھاگتا رہا, اس کے تقاضوں سے دور رہا, تو آج جانا پڑ گیا. کیسی مشکل پیشی ہے. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں. کوئی مددگار نہ ہوگا, وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے, الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے. الم ترن ارسلنا شیاطین علی الکافرین تعزہم ازا. کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں. مجھے سمجھ آ رہی, کچھ لوگ خود برے نہیں ہوتے, شیطان ان سے ہی غلط کام کراتا ہے. اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو, ہم ان کے دن گن رہے ہیں. وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے. سوچیں آپ گئے ایک بہت خوبصورت محل میں اور ہوسٹ کے طور پہ آپ کا رب باہر کھڑا ہے اور آپ کو ویلکم کہتے ہیں. یہی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حضرت آسیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جان نہیں نکلی تھی, پہلے ہی ان کو دنیا میں ان کا جنت والا محل دکھا دیا تھا. حضرت جابر کے والد فوت شہید ہوئے تو جابر رو رہے تھے. اللہ کے نبی نے کہا جابر کیوں روتے ہو, تمہیں پتہ ہے تیرے باپ کے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا؟ کیا کہا کہ ان کی جان نکلنے سے پہلے رب نے جھانک کے ان کو اپنا دیدار کرا دیا. اللہ ہمیں ایسے خوبصورت مہمان بنا دے. تیاریاں کر لیں بس, پھر تو موجے ہی موجے ہیں, پھر تو مزے ہی مزے ہیں. اور وہی بات کہ کعبہ کو دیکھ کے خوشی ہوئی تو رب کعبہ کو دیکھ کر کیا حال ہوگا. تبھی تو مومن کی روح جو ہے نا اچھلتی ہوئی نکلتی ہے جسم سے, خوشیاں مناتی ہے. جی رو جنتیوں کا لنچ ہوگا. بلکہ آپ کو پچھلے دنوں میں نے ایک روایت سنائی ہے کہ ابھی دوسرے لوگ حساب کتاب میں مصروف ہوں گے تو جنتی جنت میں جا کر 40 سال کا کیلولا کر لیں گے, تب تک بھی وہ لوگ نہیں پہنچے ہوں گے جن کے حساب چھوٹے تھے. آپ کا جیسے اب اپنے گھر ہلکا کر لیا, اب آپ انشاءاللہ 40 سال کا کیلولا کر لیں گی اور سامان تلوانے والے آ رہے ہوں گے. ہائے نور, تم تو پہلے ہی پہنچ گئی, ہم تو ادھر تھے. اللہ حکم ہے, بس سب کو یہ یقین آ جائے, یہ شوق لگ جائے. لیکن اس کے برعکس مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرح ہانک لیں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے. اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے اجازت نامہ حاصل کر لیا. اس دن کوئی کام نہیں آئے گا اللہ کے سوا. وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا, سخت بےہودہ بات ہے جو وہ بولتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ. تقاد السماوات, قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں, زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا. رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. زمین و آسمان کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے. سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے. ہائی لائٹ کریں, کبھی آپ کو دنیا میں کسی ایسی جگہ جانا پڑا ویزے کے انٹرویو کے لیے خاص طور پہ, جب وہ ایک خاص جگہ کے بعد دوسرے کو نہیں جانے دیتے. چل رہا تھا اس کا قصہ تو ہمیشہ وہ انٹرپریٹر بھی دیتے ہیں. میرے ہسبینڈ ہر جگہ ساتھ جاتے ہیں. ایک ایسا انٹرویو ہونا تھا کہ جس میں انہوں نے ان کو بھی روک دیا کہ یہ صرف اکیلی اندر جائے گی, وہ کچھ سوال پوچھتے ہیں. تو جو بھی ہم لوگ کہیں انگلش نہیں آتی, یہ نہیں آتا, وہ کہتے ڈونٹ وری وی ول ٹیک کیئر آف, تم نہیں جا سکتے. اور وہ قدم بوجھل ہو جاتے ہیں جب غیر ملک ایسی جگہ میں آپ اندر ایک اکیلے کئی دروازوں سے گزار کے. مجھے وہ اندر لے گئی, مجھے پتا نہیں تھا میرے ساتھ اب کیا ہونا ہے, لیکن الحمدللہ عورت ہی تھی اور کچھ بھی نہیں ہوا, بڑے سکون سے بات ہو گئی. میں تو وہ دیکھے پھر وہ بھی کیسی تھی نا, میرے میاں کو دیکھے کہتی تم نے اس کو بہت اچھی تیاری کرائی ہے. یعنی وہ 10 سوال پوچھتے ہیں بیسیکلی, 100 یا 1000 سوالوں میں جس کے جواب دینے ہوتے ہیں. اور میں نے صبح اٹھ کے کچھ دیکھنا شروع کیا تھا, تھوڑا بہت جی مجھے بتا رہے ہوتے تھے, تو میری نہیں تعریف کی, ان کی تعریف کی کہ تم نے اس کو بہت اچھی تیاری کی, اس کو امریکن لا کی ساری باتیں آتی ہیں. اور صبح پڑھی تھی اب بھول بھی گئی, ویزا مل گیا تو ختم بات ہو گئی. لیکن آپ دیکھیے زندگی میں ایسے وقت جب فردن فردن اکیلے, کبھی کوئی ٹیسٹ کروایا ہو اپنے اور کسی کو ساتھ نہ جانے دیں کوئی, اور بند سی مشین میں اپنے گزرنا ہے, اس کو سوچیے اور اس آیت کو پڑھیں کہ قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر. تو گھبرانے کی کیا بات ہے, کیوں؟ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کر رہے ہیں ان قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. اس کو ہائی لائٹ کیجیے, یہ وظیفہ بنا لیں, اس کو تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لیں تو ساری دنیا آپ سے پیار کرنے لگے گی. آپ کے شوہر تو آپ کی چٹیاں پکڑ کے آپ کے پیچھے پیچھے پھریں گے. میں نے آپ سب کو جگانے کے لیے کیے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں, پھر جبرائیل, پھر آسمانوں والے اور پھر زمین والے فرشتے, اور پھر زمین میں اس کے لیے محبتیں. یہ حدیث اس آیت کے مطابق ہے کہ اللہ سچے ایمان کی بدولت لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے. پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کلام کو ہم نے آسان کر کے آپ کی زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبریاں دے دو. وتنذر به قوم اللد, اور آخری آیت, وکم اہلکنا قبلہم من قرن, اتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے, پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا پھر ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی. کبھی دیکھا آپ نے کوئی قوم عاد کا شخص, قوم سمود کا کوئی شخص؟ کچھ بھی تو نہیں دیکھا. تو جیسے وہ دنیا سے چلے گئے ہم کو بھی جانا ہے. یہ تھی سورت مریم. کتنا نرم نام ہے اس سورت کا اور پیغام کتنا خوبصورت ہے. ہم کس طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی چیزوں کو سنبھالتے سنوارتے رہتے ہیں, لیکن پوری سورت ہمیں اللہ کی یہی رحمت دے کے گئی کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دل کو آخرت میں لگا لو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. ایک قائد کل کی چھٹکی ہوئی سورہ بنی اسرائیل کی, کل انشاءاللہ شروع میں اس کو بول دوں گی. اگر آپ لوگ نے نہیں کیا ہوا تھا لیکن کسی نے دیا تھا, کبھی بھی ایسی کوئی اگر آیت ایسی کچھ آئے تھے تو آپ لوگ کر دیا کریں. تو یہاں پہ ہم رکیں گے. ایسے جو آپ کو بتائی تھی کہ جس سے ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھ آتی ہے, تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھنا چاہتے ہیں آپ, جو آپ میں سے جانا چاہیے شوق سے جا سکتے ہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے لائٹ جلا دیجیے اور اس کو وہ دیکھ لیں گے. جی پلیز جی ضرور کیجیے, اتنی دیر کریں جتنی دیر سیٹنگ ہوتی رہے. جی پلیز.
تو بتا رہے کہ ایک مسجد کا انہوں نے مجھے گفٹ بھیجا, بہت خوبصورت مسجد تھی, ترکی آرکیٹیکچر اور قطار کی ساری کے لیے. تو بتا رہے تھے کہ وہاں کے جو مسلم لڑکے ہیں, بردرس ہیں, وہ کیا کرتے ہیں اپنے فرینڈس کو رمضان کے پورے مہینے میں نا لے کے آتے ہیں, کیا ہوتا ہے ہم کھانا کھلاتے ہیں, تو کہتے ہیں اس مسجد میں وہ آتے ہیں اور رفتہ رفتہ کیا ہوتا ہے پورے سال کا, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایوری منتھ بیکاز آف دیٹ گڈ جیسچر ہر مہینے اس مسجد میں 8-10 لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں.
کھانے میں بڑی طاقت ہے, یقین کریں.
اور سیکنڈ ہینڈ تھنگ انہوں نے مجھے بتائی کہ وہاں پہ جو لوگ, جیسے یہاں پہ بھی کچھ لوگ پیپر مینج کرتے ہیں یا کچھ لوگ یہاں پہ پیپرز کے لیے شادی کرتے ہیں, تو وہاں پہ وہ جن عورتوں سے وہ شادی کرتے ہیں تو ان کے کلچر میں ہے یا ان کے روایات میں یہ چیز آتی ہے کہ جب وہ مسلمان مردوں سے شادی کریں گی یا کسی بھی مرد سے شادی کریں گی تو اس عورت نے اس مرد کا جو ریلیجن ہے وہ اس کو اڈاپٹ کرنا ہے, کیونکہ ادھر یہ کانسیپٹ ہے کہ ایک عورت اگر جس مرد سے شادی کرتی ہے تو اگر وہ جب تک اس کا ریلیجن اڈاپٹ نہیں کرے گی تو وہ اس مرد کی اوبیڈینس نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں ابھی جتنے بھی لوگوں نے وہاں پہ شادیاں کی ہیں, اب وہ ایسا نہیں ہے کہ جسٹ فار انجوائمنٹ یا پیپرز کے لیے, اب وہ باقاعدہ 20-20 سال سے وہ لوگ کپل کی طرح رہ رہے ہیں, اور وہ جو عورتیں ہیں وہ سب کی سب مسلم عورتیں ہیں, کوئی بھی ایک بدھ یا جیسمین یا کسی اور ریلیجن نہیں.
بالکل, آپ دیکھیے کہ جہاں بھی مسلمانوں کا انفیکشن ہوتا ہے نان مسلمز کے ساتھ تو وہاں اسلام پھیلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسلمان بنا دے, تو بہت سارے لوگ جو آج ابھی بچے ہیں اس سے دور ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے اس اسلام کے قریب آئیں گے. تو آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہمیں آن لائن سے آپ لوگ چھوڑنا چاہیں تو بے شک چھوڑ سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے.
کبھی کبھی میں کلمہ پڑھاتی ہوں تو کلمہ پڑھتے بھی ہیں,
ہمارے بھائی جو دنیا سے جا رہے تھے نا اس وقت بھی لوگوں کے سہارے پہ
کلمہ پڑھتی ہوں.
آپ کو کیا دل کرتا ہے
دروازہ
आज हम कितना करते हैं अब देखिए बचपन में बच्चों को इस तरह पिलाते हैं ना तो बड़ों को पिलाना पड़ रहा है
Gracias.
یہ ہمارا اسلام ہی سکھاتا ہے نا کہ یہ ماں باپ یہ میں یہ پڑھی تھی حنانم اور برم بھی والدہ تھی یعنی یہ گر گئی تھی تو ان کی پوری ہڈی ٹوٹ گئی تھی فریکچر رہ کے ابھی علاج نہیں ہو سکتا ڈاکٹر کہتے ہیں دو تین ٹوٹی تھی یہ جتنی بڑھ گئی کہ اب آپریشن نہیں ہو سکتا پھر اسی کی وجہ سے یہ ایک آنکھ بھی ان کی بند ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا مستقبل ہے اگر جیے تو ایسا جیئیں گے نا اور کتنا کچھ جیئیں گے اور اس دنیا کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا ہمارا نہ شادیوں میں کہتے ہم شادیوں میں بھی جاتے ہیں تو نہیں جاتی باہر کہیں چلو چلیں تو کہتے میں نے نہیں جانا کتنے کو دن رہ گئے ہمارے پاس اس دنیا کو انجوائے کرنے کے لیے
آپ کو نہیں پتا کہ یہ لمبی عمر میں ڈال کے اللہ ان کو کتنے فائدے دے رہا ہے آپ کے لیے نیکیوں کے موقع ہیں ٹھیک ہے باری لگا کے ایک دن آپ دیکھ لو ایک دن دیکھ لو چھوٹا اور ان کو پھر
جی آپ لوگوں نے کیا سیکھا اس سے اپنی ایک دو شیئرنگ کر دیں پھر انشاءاللہ ہم رکھتے ہیں جی آپ بتائیں اللہم انی اعوذ بک ہم سب کو اللہ سے مانگنی عرض العمر سے بنا جی آپ کیا سوچ رہے مہلت ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں صحیح جی آپ نے کیا اس سے سیکھا انیسہ آپ نے کیا سیکھا اس سے جی آپ نے کیا سیکھا عائشہ کچھ تو ان کو دیکھ رہے تھے نا اپنے اینگل میں کچھ اپنے ماں باپ کو دیکھ رہے ہوں گے لیکن سب سے بہتر اس نے دیکھا جس نے خود کو دیکھا اس چیز کے اندر کہ ہم کدھر کھڑے ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بندہ بنائیں گی کبھی بھی قرآن پڑھ کے ہمارے اندر عاجزی نہیں آئے گی آن لائن پہ بھی لکھیے جی آخرت کی تیاری کرنی ہے جی نیکسٹ ارم آپ نے کیا سیکھا اس سے جی کیا آپ کو اس سے دنیا کی حقیقت نہیں سمجھ آئی یہ اماں کسی وہ کہہ رہی ہے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں پیدل جاتی تھی سر کے اوپر پانی کے گھڑے رکھ کے آپ اپنے نام کے سر لکھیں آج آپ کہتے ہیں صبح سے لگی ہوئی ہوں تو شکر کریں لگی ہوئی ہیں کل تو آپ ایک جگہ سے اٹھ کے بھی دوسری جگہ نہیں جا سکیں گے جی اور کوئی انسان کی بے بسی صحیح زندگی کی حد ہے اور دیکھیں موت بھی ایک نعمت ہے سچ ہے کہ نہیں اگر اب میں اس کو دیکھ رہی تھی تو میں سوچتی تھی ہم کہتے ہیں ہم نے اپنی دادی نہیں دیکھی نانی پر نانی آگے چلتے اگر وہ سب زندہ ہوتے ہیں تو مجھے لگ رہا تھا جانوروں کی طرح بےچارے کرال کر رہے ہوتے زمین پہ اور ہم ان کی یعنی ہم کبھی بھی وہ ان سے محبت جب محسوس کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتے تھے کسی کو بھی اب دیکھیں ان کی بیٹیاں خود کہہ رہی ہیں کہ اللہ ان کو اٹھا لے آپ کہہ سکتے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بچوں کے لیے کہہ سکتے جی آپ رشیدہ موت کی سختی کیسی ہوگی یہ تو زندگی کی سختی ہے یہ انشاءاللہ اللہ لمبی عمر دے کے موت کی سختیاں کم کرتا ہے یہ لکھتے ہیں کہ مائی دادا آلویز یوز ٹو سے اللہ کسی کا محتاج نہ کرے نو آئی سی وائی ایز ہی جی یعنی کہ بڑے کہتے تھے اکثر کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے جی ادھر سے آپ
اپنے اعمال کے لیے جب یہ تو تیار
تیاری کرنے کا ہے ہی ہے, وہ ہر وقت احساس رہتا ہے اگر آخرت یاد ہو یہ چیز دیکھیں یا نہ دیکھیں, لیکن یہ دیکھیں تو ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں بہت نیک کرے, اپنی اولادوں کی تربیت اتنی اچھی ہو کہ وہ واقعی حق ادا کریں کہ جیسے قرآن پاک میں حکم دیا گیا.
جی, اور آپ دیکھیں کہ لمبی عمر جب ملتی ہے تو وہ خود بندہ تو کتنی کو تکلیف میں ہوگا, اوپر والوں کے لیے کتنی اذیت ہوتی ہے, یعنی یہ ڈیول ہے, بچوں کو بھی ہوتی ہے ماں باپ کو بھی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے لیے بہتر کرے. تو ٹھیک ہے, یہ ایک سوال انہوں نے کہا ہے تو میں جواب دے دیتی ہوں. یہ لکھتی ہیں کہ ڈنمارک میں میری بہن ہے, اس کے ہسبینڈ کو اچھی جاب نہیں مل رہی, ابھی جہاں جب جاب پر کر رہے ہیں وہاں پہ برگرز بنتے ہیں, وہ چکن بیف اور پورک تینوں کے کو بنانے کا آرڈر ڈیلیور کرتے ہیں. مجھے پوچھنا یہ تھا کہ کیا ان کی کمائی حلال ہے کہ نہیں. دیکھیے, جو برگر چکن کے بنتے ہیں اگر حلال ہے اور بیف کے ہیں تو ٹھیک ہے, جتنی چیز ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, جو ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. تو آف کورس کہ ایسی جاب سے اللہ تعالیٰ ان کو نکال دے اور اللہ ان کو بہترین اس کا جواب دے. دعا کر لیں کہ اللہ انی اسألک بحلالک عن حرامک واقنی بفضلک عمن سواک. اور ہم سب اپنے سب مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں اس موقع پہ کہ جو اس طرح کی جابس میں ہیں کہ جس میں کچھ حصہ حرام کچھ حلال ہے, اللہ ان کو سارے حرام سے نکال کر بہترین پاکیزہ پہ دے. تو درجے ہوتے ہیں, اللہ نہ کرے کہ مطلب میں تو ایسا کوئی کام نہیں کروں گی نہ اپنے شوہر کو کرنے دوں گی. جی آپ ہیرو. پہلے فیصلہ ہوگا, اللہ نے سب کے آرڈر پلیس کیے ہوئے ہیں, کس کو کس تیزی سے گرانا ہے اور اپنے اعمال کے مطابق ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے گزریں گے, کچھ ہواؤں کی تیزی سے, کوئی تیز سوار گھوڑے کی رفتار سے, اور کوئی ایسے ہوں گے جو چلتے ہوئے, اور کچھ گرتے پڑتے ہوئے بھی ہوں گے. اور یہ پھسلنے والا ہے, سلپری ہے, پاؤں پھسلیں گے اور لوگ اس سے گر کے جہنم میں جائیں گے. پھر کچھ عرصہ جہنم میں رہنے کے بعد پھر اللہ ان کو نکالے گا. اس موضوع پہ بہت دفعہ میں نے کی ہے بات اس پہ, اس موضوع پہ. تو بہرحال آپ لوگ اس کو ڈیٹیل سے بعد میں انشاءاللہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے, چلیے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم استاد جی, اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں, آپ کی عمر میں برکت دے. آمین یا رب العالمین. آپ نے ویڈیو دیکھی, کیسا لگا آپ کو؟ اس کو دیکھنے کے بعد تو دل میں اتنا بوجھ ہے کہ انسان کچھ شیئر بھی نہیں کر سکتا ہے اپنی فیلنگس. دعا یہی نکلی دل سے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آمین یا رب العالمین. آج الحمدللہ آج ہم نے سورہ کہف کو بھی مکمل کیا اور سورہ مریم کو بھی. سورہ کہف میں ہمارے پاس بہت سے عمل کے پوائنٹس تھے, چار واقعات ہم نے پڑھے. کیا آپ ایک ایک لائن میں شیئر کریں گے ہر واقعے میں سے جو آپ نے اپنے عمل کے لیے لیا؟ آمین. بس اللہ پر رحمت کر دے. جی بالکل صحیح, بس اللہ اپنی رحمت کر دیا. آج ہم نے رحمت بھی, اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی مختلف اینگل سے دیکھا. سورہ کہف میں ہم نے اصحاب کہف کے بارے میں, اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کچھ, آپ نے اپنے کے لیے کیا پوائنٹ لیا؟ اللہ کے راستے میں چلنے والوں کی اللہ سے سبحان و تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں. جی بالکل صحیح, ایمان سب سے قیمتی چیز انسان کی ایمان ہی ہے, اس کو بچانے کے لیے ہی وہ انہوں نے باغ کی طرف رخ کیا. اور باغ والوں کے قصے سے آپ نے کیا سیکھا؟ ایمان کی حفاظت. صحیح, باغ والوں کے قصے سے ہم نے کیا سبق لیا؟ انسان اپنی طاقت پہ کبھی بھی غرور نہ کرے, کبھی یہ نہ کہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں, یہ میری وجہ سے ہوا ہے. اور اپنی انا پرستی کو ختم کرنا ہے, جو کچھ کرنے والا ہے اللہ ہی, اللہ ہی کی ذات ہے. بالکل صحیح. اس میں اب آپ کو اس حکمت پتہ چلی ہوگی کہ ہم ہر جمعے کو جو سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے, کہ اس صورت میں کیا ہے کہ فتنے فتنوں کے بارے میں ہم نے پڑھا، ایمان میں انسان کے کس فتنے سے انسان کو دوچار ہونا پڑتا ہے، پھر ہم نے اس میں مال کا فتنہ دیکھا، اقتدار کا فتنہ دیکھا، علم کے راستے میں جو فتنے آتے ہیں. صحیح، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کی نہیں. بالکل صحیح، اللہ سے ایمان کی مضبوط، اللہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے. بالکل صحیح، ایمان کی مضبوطی مانگنی ہے اللہ سے، اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے. بالکل صحیح. اور سورہ مریم میں ہم نے دیکھا، سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی دیکھی اور ان کے اندر جو صفات تھیں وہ دیکھی. اور اس کے علاوہ ہم نے بچوں کے حوالے سے ہم نے کیا دیکھا کہ ہم نے جب دعا کرنی ہے اولاد کی تو کیسا بچہ ہم نے مانگنا ہے، کیسی اولاد ہو، کس چیز کا ہم نے اس کو وارث بنانا ہے، کیا اپنے مال و دولت کا، نیک اور صالح ہو. بالکل صحیح، کس چیز کے وارث بنانا ہے ہم نے اپنی اولاد کو، ہم نے اپنی اولاد کو دین اور علم کے وارث بنانا ہے، جو اس دین کو پھیلائیں ہمارے بعد، دین کا. بالکل صحیح، علم کا وارث. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے ساتھ دین کے کام کے لیے معاون بنا دے، آمین. اس دعا کے ساتھ اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں. ربنا حب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم، وتوب علینا انك انت التواب الرحیم. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك 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 واتوب اليك. اپنا خیال رکھیے کل تک کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں زندگی دی اور ایک اور رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں سے ایک اور دن اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ان شاء اللہ تعالیٰ کل آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان ثقيلتان.